چلے. ابھی آپ لوگوں کے کہنا ان شاء اللہ ہم کلاس اسٹارٹ کر کے بیچ میں ان شاء اللہ سسٹر عائشہ کلاس لیں گے تو اس کے لیے ریڈی رہیے گا جو ہے تجوید کے لیے. ٹھیک ہے آپ لوگوں کے اٹینڈنس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. عائشہ ترابی، کرن اوان، عائشہ خالد، ماہا اظہر، سادیہ اصلاح الدین، یاسمین بانو، رضوان قمر، فریدہ خان، فوزیہ عزیز، رئیس مصور، عالیہ قریشی، فاطمہ محمدی، نیتت سوال، عالیہ اختر، نشاط کوثر، نائرہ خیالی، نازیہ خانم، فرناز، ثنا افرین، فرزانہ سلوج، شہینہ سریا، اسرا فاطمہ، امیرہ فاطمہ، اسما فاطمہ، نمیرہ قبلیائی، میرج فاطمہ، بشرا صدیقی، سائرہ آزاد، رضانہ رشید، ارشیا غزالہ رشید، ارشیا گلناز خان، سامیہ شہباز، ادیرہ شراز، شہناز سلطانہ، ماریہ شگفتہ، عائشہ تسنیم، زوبیہ کوثر، شہداب صبا، امبر عمر، واسیہ حسین، ام تفشیش، نازمہ پروین، رانی شہین، سائمہ اظہر، سنوبر مسعود، صوفیہ خان. جی انشاءاللہ ابھی ہم سٹارٹ کریں گے اپنی تفسیر جو ہے آج انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ زاریات ہوگی. انشاءاللہ پوری ایک ہی سٹریچ میں ہم لوگ کریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی سسٹر عائشہ ریڈی ہوں گی انشاءاللہ ہم درمیان میں جو ہے کلاس کو میں اسٹاپ کر دوں گی. شروع میں ٹرانسلیشن تھوڑی سی چلے گی آپ کو پتہ ہی ہے, تو اس لیے آپ لوگ ریڈی دے گی. آپ نے جو تجوید کی نوٹ بک ہے وہ بھی ریڈی رکھیے گا, اور تجوید کیونکہ آپ کا پاس ٹائم بہت تھوڑا ہے تو اس کے لیے آپ جو ہے آپ زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں, کیونکہ یہ ختم ہونے والا سفر نہیں ہے, لیکن اس کے لیے پریکٹس کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی سورہ الزاریہ, دیکھتے ہیں اللہ پاک اس سورہ میں ہمیں کیا کہتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبق نمبر 245 آیت نمبر 1 سے 60, سورۃ زاریات لیسن نمبر 245 آیت نمبر 1-60, سورۃ زاریات. لفظی ترجمہ دیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذاریاتی ذروا, قسم ہے خاک اڑا کر بکھیرنے والی ہواؤں کی. فالحاملاتی وقرا, فالحاملاتی وقرا, پھر اٹھانے والیاں بوجھ کو. پل جاریات یسرا, پھر لے کر چلنے والیاں نرمی سے. پل مقسمات امرا, پھر تقسیم کرنے والے حکم سے. انما, اس کے سوا نہیں. تو عدونا, جو تم وعدہ دیے جاتے ہو. لصادقن, البتہ سچا ہے, یا البتہ سچ ہے. وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ, اور بے شک جزا سزا البتہ واقع ہونے والی ہے. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُقِ, اور قسم ہے آسمان کی راستوں والے. اِنَّكُمْ, بے شک تم. لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ, البتہ مختلف بات میں ہو. یؤفک عنہ, پھیرا جاتا ہے اس سے. من افق, جو پھیرا جاتا ہے. قتل الخراصون, مارے گئے اٹکل دوڑانے والے. الذین, وہ جو. ہم, وہ. فی غمرتن, غفلت میں. ساخون, بھولے ہوئے ہیں. یسلونکا, سوری, یسلونا, وہ پوچھتے ہیں. ایان یوم الدین, کب ہے جزا سزا کا دن. یوم, جس دن. ہم, وہ. النار, آگ پر. یفتنون الٹے سیدھے پڑھیں گے یا آزمائے جائیں گے. ذوقوا چکھو فتنتکم اپنی شرارت کا مزہ, یعنی ہذا الذی یہ ہے وہ جو کنتم بھی تم تھے اس کی تستعجلون جلدی کرتے. ان المتقین بے شک متقی فی جنات و عیون باغات میں اور چشموں میں ہوں گے. آخذین ما آتاہم لینے والے جو دیا ان کو ربہم ان کے رب نے. انہم کانو بے شک وہ تھے قبل ذالک قبل اس کے محسنین نیکوکار. کانو قلیلا وہ تھے تھوڑا من اللیلی رات میں سے ما یہجعون جو وہ سوتے. وبالاسحاری اور صبح کے وقت ہم یستغفرون وہ بخشش طلب کرتے. وفی اموالہم اور ان کے مالوں میں حق للسائلی حق ہے سوالی کے لیے. والمحروم اور غیر سوالی کے لیے. وفی الارض اور زمین میں آیات نشانیاں ہیں. للموقنین یقین کرنے والوں کے لیے. وفی انفسکم اور تمہارے نفسوں میں یا تمہاری ذات میں. افلا تبصرون تو کیا تم دیکھتے نہیں. وفی السماء اور آسمان میں. رزقکم تمہارا رزق ہے. وما توعدون اور جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. فورب السماء بس قسم ہے آسمانوں کے رب کی. والارض اور زمین کے. انہ لحق البتہ یہ حق ہے. مثل ما انکم جیسے جو تم. تنطقون تم بولتے ہو. هل اتاک کیا آئی تمہارے پاس. حدیث بات. ضیف ابراہیم المکرمین ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی. ضیف مہمان. مکرمین معزز کا پرامین. اذ دخلوا علیہ جب وہ آئے اس کے پاس. فقالوا سلاما تو انہوں نے کہا سلام. قال سلام اس نے کہا سلام. قوم منکرون لوگ ہو ناشناسا اجنبی. فراغ پھر وہ متوجہ ہوا. الى اہلہ اپنے اہل خانہ کی طرف. فجاء پس لایا. بعجل سمین موٹا بچڑا. فقربہ پھر وہ سامنے رکھا. الیہم ان کے. قال کہا. الا تاکلون کیا تم کھاتے نہیں ہو. فأوجس منهم خیفا تو اس نے محسوس کیا ان سے کچھ ڈر. قالو وہ بولے. لا تخف، نہ تم ڈرو. وَبَشَّرُوهُ، اور انہوں نے بشارت دی اس کو، بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، ایک دانشمند بیٹے کی. فَأَقْبَلَتِ، پھر آگے آئی. اِمْرَأَتُهُ، اس کی بیوی. فی سرتن، حیرت سے بولتی ہوئی. فسکت، پھر اس نے ہاتھ مارا. وجہا، اپنے چہرے پر. وقالت، اور بولی. عجوز عقیم، بڑھیا بانجھ. قالو، انہوں نے کہا. قزا لکھی، اسی طرح. قال، فرمایا. ربو کی، رب یعنی کرے گا. انہو، بے شک وہ. هو الحکیم، وہ حکمت والا ہے. العلیم، خوب جاننے والا ہے. قال، فما خطبکم، اس نے کہا تو کیا مہم ہے تمہاری. ایہا المرسلون، اے بھیجے ہوئے. قالو، انہوں نے جواب دیا. انا ارسلنا، بے شک ہم بھیجے گئے. الی قوم مجرمین، مجرم قوم کی طرف. لنرسل علیہم، تاکہ ہم بھیجیں ان پر، یعنی برسائیں. حجارت من طین، پتھر، مٹی کے. مسومتن، نشان لگے ہوئے. عند ربک، تیرے رب کے پاس سے. للمصرفین، حد سے گزر جانے والوں کے لیے. فاخرجنا، بس ہم نے نکال لیا. من کا نفیہا، جو تھا اس میں. من المؤمنین، ایمان والوں میں سے. فما وجدنا، بس نہ ہم نے پایا. فیہا، اس میں. غیر بیتن، ایک گھر کے سوا. من المسلمین، مسلمانوں کا. وترکنا، اور ہم نے چھوڑ دی. فیہا آیتن، اس میں ایک نشانی. للذین، ان لوگوں کے لیے. یخافونا، جو ڈرتے ہیں. العذاب العلیم، دردناک عذاب سے. وفی موسیٰ، اور موسیٰ میں. اذ ارسلناہ، جب ہم نے اسے بھیجا. الی فرعون، فرعون کی طرف. بسلطان مبین، روشن دلیل کے ساتھ. فتولا برکنہ، تو اس نے سرتابی کی، یعنی وہ پلٹ گیا اپنی قوت کے ساتھ. فرعون. وقال ساحر او مجنون، اور کہا کہ جادوگر یا دیوانہ. فأخذناه، بس ہم نے اس کو پکڑا. وجنودہ، اور اس کے لشکر کو. فنبذناہم، پھر ہم نے ان کو پھینک دیا. فی الیمی، دریا میں. وہو ملیم، اور وہ ملامت زدہ تھا. وفی عاد، اور عاد میں. اذ ارسلنا، جب ہم نے بھیجا. علیہم، ان پر. الريح العقيم، بانج هوا، ما تزرو من شيء، وہ نہ چھوڑتی تھی کسی چیز کو، اتت علیہ، آتی جس پر، الا مگر، جعلتہ کرمیم، مگر اسے کر دیتی گلی سڑی ہڈی کی طرح، وفی سموت اور سموت میں، اس قیل لہم، جب کہا گیا ان سے، تمتعو، فائدہ اٹھا لو، حتی حین، ایک مدت تک، فَأَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، تو انہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، بس ان کو پکڑ لیا بجلی کی کڑک نے، وَهُمْ يَنْدُرُونَ، اور وہ دیکھتے تھے، فَمَسْتَطَعُوا، بس نہ ان میں سکت رہی، من قیامن، کھڑے ہونے کی، وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ، اور نہ تھے وہ بدلہ لینے والے، وقوم نوح من قبل، اور نوح کی قوم اس سے پہلے، انہم کانو، بے شک وہ تھے، قوم فاسقین، نافرمان قوم، والسماء بنیناها، اور آسمان ہم نے اس کو بنایا، بأیدٍ، اپنے ہاتھ سے، قوت بھی لکھ سکتے ہیں بریکٹ میں، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور بے شک ہم وسیع قدرت رکھتے ہیں، اور اسی طرح پہ ایک اور بھی لکھ سکتی ہیں، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَمُوسِعُونَ، ہم وسعت دینے والے ہیں، وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، اور زمین ہم نے فرش بنایا اس کو، فنعم الماہدون، پس ہم کیسا اچھا بچھانے والے ہیں، ومن کل شیئن، اور ہر چیز سے، خلقنا، ہم نے پیدا کیے، زوجین، دو جوڑے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑو، ففروا الی اللہ، بس تم دوڑو اللہ کی طرف، انی لکم، بے شک میں تمہارے لیے، منہ نذیر مبین، اس کی طرف سے ڈرانے والا ہوں واضح، وَلَا تَجْعَلُوا، اور نہ تم ٹھہراؤ، مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود، اِنِّي لَكُمْ مِنْهُ، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے، نذیر مبین، واضح ڈرانے والا ہوں، کذالک، اسی طرح، ما ات الذین، نہیں آیا وہ جو، من قبلہم، ان سے پہلے، من رسول، کوئی رسول، الا قالو، مگر انہوں نے کہا، ساحر او مجنون، جادوگر یا دیوانہ، اتواصوا بہ، کیا انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی اس کی، بل ہم، بلکہ وہ، قوم طاغون، سرکش لوگ ہے، فتول عنہم، بس آپ منہ موڑ لیں ان سے. فما انت, تو نہیں آپ, بھی ملوم, ملامت کیے ہوئے, ذکر, اور نصیحت کیجئے, فائن ذکر, تو بے شک نصیحت, تنفع المؤمنین, نفع دیتی ہے ایمان والوں کو. وما خلقت الجن والانس, اور نہیں پیدا کیا میں نے جنوں اور انسانوں کو, الا لیعبدون, مگر اس لیے وہ میری عبادت کریں. ما اريد منهم, نہیں میں مانگتا ان سے, مر رزق, کوئی رزق, وما اريد, اور میں نہیں چاہتا, ان يطعمون, کہ وہ مجھے کھلائیں. ان اللہ, بے شک اللہ, هو الرزاق, وہ رازق ہے, ذو القوة المتین, قوت والا, نہایت قدرت والا. فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا, پس بے شک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا, ذنوباً, پیمانہ ہو یا ڈول, مثل ذنوب اصحابہم, جیسے پیمانے ان کے ساتھیوں کے, فلا یستعجلون, پس وہ جلدی نہ کریں. فویل للذین کفروا, پس بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے انکار کیا, من یومہم, ان کے دن سے, الذی یوعدون, وہ جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. تلاوت سنتے.
بسم اللہ الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبق نمبر 245 آیت نمبر 1 سے 7 سورة زاریات لیسن نمبر 245 آیت نمبر 1-60 سورة زاریات چند باتیں سورت کے بارے میں سورت زاریات ترتیب کے اعتبار سے 51 یعنی 51 نمبر کی سورت ہے سورت کا نام پہلے ہی لفظ وزاریات سے ہے تین رکوع 60 آیتیں 360 کلمے ہیں اس سورت میں 360 اور 1239 حروف ہیں. کی صورت ہے اور اس کا انداز بیان پتہ چلتا ہے کہ اسی دور میں ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات، مذاق، استہزاء اور ظلم و تشدد کا سلسلہ شروع ہوا تھا، ابھی شدت اس میں نہیں آئی. صورت قاف ہی کا دار ہے. اس صورت کا بھی بنیادی مضمون باس بعد الاخرہ ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا. اس میں توحید کی بات ہے، خاص طور پہ اس میں پھر دوبارہ انبیاء کرام کی باتوں کو بنیاد بنا کر مکہ والوں کو اور عاد والوں کو ڈرایا گیا کہ دیکھو اگر تم نے اس نبی کو نہ مانا تو پچھلی قوموں نے جو اپنے دور کے انبیاء کرام کو نہیں مانا تھا تمہارا بھی وہی انجام ہوگا. اس صورت کی معروف آیت ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے. تو اس سے بھی ہمیں بہت خوبصورت مضمون ملتا ہے زندگی کا مقصد. پھر ایک اور آیت اس صورت کی بہت معروف ہے، ففروا الى اللہ، اللہ کی طرف بھاگو، دوڑ لگاؤ، اللہ کی طرف چلو. تو یہ صورت بھی دوسری صورتوں کی طرح ہماری نیکیوں کی طرف دوڑ کو بڑھانے والی ہے. ہم اس میں انشاءاللہ تعالیٰ کچھ چیزوں کو ساتھ ساتھ دیکھیں گے، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، ان کے قصے اس میں اشارتاً دوبارہ آئیں گے. تو ہم سورت کو ساتھ لے کر چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑا کر بکھیرنے والیاں ہیں، پھر ان بادلوں کی جو بادل کا بوجھ اٹھانے والیاں ہیں، پھر کشتیوں کی جو آہستہ چلنے والیاں ہیں، اور اس کے بعد فالمقسمات امرا، پھر ان فرشتوں کی جو حکم الہی سے بانٹنے والے ہیں، یا پھر ان ہواؤں کی جو بانٹنے والیاں ہیں. چار قسموں کے بعد کیا کہا؟ انما توعدون لصادق، بے شک جو وعدہ تم سے کیا گیا ہے وہ سچا ہے. اور دوسری بات، وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور یقیناً جزا و سزا کا دن ضرور آئے گا. ان چھ آیات میں چار آیات قسم کی ہیں. پہلا ہی لفظ واو قسمیہ ہے، زاریات زرون سے ہے، زارا واو پھیلانا یا اڑانا یا بکھیرنا، اور زروا کے اندر بھی وہی لفظ چھپا ہوا ہے. کون ہے، کیا ہے، ان آیات کی تفسیر میں اتفاق ہے. پہلی دو جو چیزیں ہیں، فزاریات زروا فالحاملات وقرا، کہ یہ ہواؤں کی قسمیں ہیں. ہوا جس کو شاید کبھی ہم نے اتنی اہمیت نہ دی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ بھی غور و فکر کرنے کی دعوت دے رہے ہیں کہ کبھی تم نے اس چلتی ہوئی ہوا کو دیکھا جو گرد اڑاتی، جو پانی سے لدے ہوئے بادلوں کو اٹھانے والیاں، پھر سبک رفتاری سے چلنے والیاں، ایک بہت بڑے کام یعنی بارش کی تقسیم کرنے والیاں ہیں. کبھی تم نے ان ہواؤں پہ غور کیا؟ سمندروں سے لاکھوں کروڑوں گیلن پانی کے بخارات بادلوں کی شکل میں اٹھا لیتی ہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر جاتی ہیں. کبھی تم نے سوچا کہ تم نے بھی اللہ کا پیغام اتنی مخلوق تک پہنچایا؟ اور جب جہاز میں بیٹھیں تو پھر آپ کو اس آیت کے پڑھنے اور سننے کا جو مزہ ہے وہ شاید عام طور پہ نہیں آ سکتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کائنات کو ہمارا استاد بناتے ہوئے کام کرنے کی دعوت دیتے ہیں کہ اس قرآن کے علم کو جو تم نے حاصل کیا اور مزید ابھی تمہیں لینے کی ضرورت ہے، اس کو لے کے نہ بیٹھ جانا. ان ہواؤں سے سبق سیکھو، اڑ کے چلو، جہاں کوئی نہیں آتا تم پہنچ جاؤ، تم اس کو اس کا سبق دو کہ یہ جو ہوائیں بارش کو لے کے ادھر ادھر سے جاتی ہیں اور برساتی ہیں، اس سے بھی زیادہ انسانیت کے نفع اور فائدے کی چیز ہے. پھر دوسری بات دیکھیے کہ فل جاری یاتی یورا سے لے کر والمقسمات، اس کے بارے میں بعض کہتے ہیں کہ یہ دو صفات بھی ہواؤں ہی کی ہیں، جیسے کہ ترجمے میں آپ نے دیکھا. بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد فرشتے ہیں. دونوں ہی باتیں ٹھیک ہیں، ہوائیں بھی اللہ کی بندیاں اور فرشتے بھی اللہ کے بندے، ساری مخلوق ہے. بس لفظ دیکھ لیں، حاملۃن کی جمع ہے حاملات، اسی سے ہمارے یہاں لفظ حاملہ پریگنٹ عورت کے لیے آتے ہیں، اور جاریات جاریۃن کی جمع ہے. اور المقسماتی مقسم سے مفاعل، اور پھر اس سے مقسمات تقسیم کرنے والیاں. چار باتیں ہواؤں کے سامنے رکھ کے جو یقین دلایا گیا وہ کیا ہے؟ انما توعدون لواقع، جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچ ہے. کون سا وعدہ؟ پچھلی سورت میں ہم نے کوئی وعدہ پڑھا؟ چار کام کرو گے تو یہ وعدہ ہوگا. اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو وعدہ قیامت کا دنیا میں کچھ کام ہونے کا، کروانے کا، کرنے کا کہا گیا یہ سچا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ کائنات کی سب سے بڑی سچائی کی طرف سے یہ بات آتی ہے. کوئی اخبار، کوئی میڈیا، کوئی ٹی وی، کوئی خبر نشر کرے، یقین نہیں ہوتا کہ یہ ٹھیک ہے. اگلے بلٹن میں آ سکتا ہے کہ سوری وہ تو ساری بات ہی غلط تھی، وہ تو ایسے نہیں ویسے تھا. بعض دفعہ حالات بدل جاتے ہیں، لیکن 1400 سال سے جو بات ہمارے سامنے اتنے وسوخ کے ساتھ آتی جاتی ہے، اس کی سچائی میں کتنا کسی کو شک ہے، کتنا کسی کو یقین ہے، یہ ہر بندہ خود دیکھ سکتا. ہم اگر اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کو دیکھیں تو ہمیں کائنات کے سارے راز کھلتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں. جو ہواؤں کا یہ انتظام کر رہا ہے، کیا وہ قیامت نہیں لا سکتا؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہوا کس طرح دلیل ہے قیامت کے آنے پر؟ اس کی دلیل اس طرح سے ہے، کیونکہ عربی میں جب کسی چیز کی قسم کھائی جاتی ہے نا، تو اس کو گواہ بنایا جاتا. تب یہاں اللہ تعالیٰ ہواؤں کو گواہ بنا رہا ہے، تو قیامت کے ساتھ اس کا ربط کیا ہے؟ کہ ہوا بظاہر نظر نہ آنے والی چیز ہے. کس قدر غیر محسوس طریقوں سے بادلوں کو اٹھاتی، ٹنوں پانی کو لے جاتی، ادھر سے ادھر جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح موت آئے گی، تمہاری روح کے بند کھلے، تمہاری روح کو فرشتے لے کے جائیں گے، پھر اس جسم کو مٹی میں ڈالا جائے گا. جیسے ہوا کے ذریعے جب بارش جمع ہو کے برستی ہے تو مٹی میں جاتی ہے، اس طرح تم زمین کے اندر دوبارہ جاؤ گے، پھر وہاں سے گواہ بنو گے. یعنی ناممکن کو ممکن بنانے والی بات ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ممبر پہ کھڑے ہو کے کہا کہ مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھ لو. ایک شخص نے کہا کہ ان چار چیزوں کا کیا مطلب ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عربی بولنے والوں کو بھی قرآن پاک کی کچھ باتیں جو ہیں ان کو سمجھنا پڑتا ہے، کچھ کیا ساری ہی، یعنی ڈکشنری کے ساتھ عربی قرآن آپ سمجھ نہیں سکتے. تو اس نے پوچھا کہ یہ بتائے کہ زاریات، حاملات، جاریات، مقسمات یہ کیا ہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ زاریات وہ ہوائیں ہیں جو بادلوں کو اٹھاتی ہیں، حاملات بادل ہیں، جاریات کشتیاں ہیں، اور مقسمات فرشتے ہیں. اور جاریہ کشتی کے لیے لفظ سورت نوح میں بھی ہم پڑھیں گے ان لما تغل ما حمل نا کم فل جاریہ. تو بہرحال قصہ مختصر یہ ہے کہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے پیش کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک موقع پہ کسی نے جب پوچھا تو آپ نے بتایا کہ الجاریات یسرا، تیز رفتاری سے چلنے والی کشتیاں، اور مقسمات عمرہ سے مراد فرشتے ہیں. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر میں نے اللہ کے نبی سے یہ بات نہ سنی ہوتی تو میں کبھی اس کو بیان نہ کرتا. تو اس سے بھی لگتا ہے کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے ہی آگے چلتے تھے، اپنی مرضی سے نہیں کہتے تھے. ہاں اصل فکر کی بات یہ کہ انما توعدون لصادق، وہ وعدہ کیا ہے؟ ان الدین لواقع. یہاں لفظ دین پہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ دیکھو دین واقع ہونے والا ہے. سورۃ فاتحہ سے ہم پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک. یہی لفظ ہم نے آیت دین میں بھی پڑھا. دین کہتے ہیں قرض کو جس میں وقت کی میعاد ہو، دین کہتے ہیں بدلے کو. دونوں کا ربط کر کے دیکھ لیں تو ربط کیا ہے کہ اس دنیا میں ہمیں جو کچھ نعمت ملی ہے نا، وہ دین ہے. ہم سے اللہ نے مانگا نہیں ہے کچھ اس کے بدلے میں کہ زمین پہ رہنے کا بل دو، اور بارش کا بل دو، اور پانی کا بل دو. تو ہمیں اس کے دین کو چکانا ہے قیامت کے دن، یوم الدین میں، وہاں جا کے اس پے کریں گے. بعض دفعہ ہوتے ہیں نا، پہلے پے کرتے ہیں پھر چیز ملتی ہے، پیسے دے کے بیٹھ جاتے ہیں پھر کھانا آتا ہے. بعض جگہ ہوتا ہے جو مرضی کھائیں، آل یو کین ایٹ. جب واپس جائیں گے تو وہ آپ سے پیسے لے لیں گے اس کے بل کو دکھا کر. اس دنیا میں ہمارا معاملہ دوسرا ہے، جو کھانا چاہو کھاؤ پیو، ادھر ہی ساتھ ساتھ تیاری کرتے جاؤ تو ٹھیک ہے، لیکن آخر میں چیک آؤٹ ہوگا، پھر پتا چلے گا کہ آج تمہارے ساتھ کیا ہوئی. کیا عقل اس کو مانتی؟ ہونا چاہیے کوئی بل کہ نہیں؟ کوئی اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ لے، بالکل لینا چاہیے. پھر کائنات پہ غور کروایا، بس سما ذات الحبق، قسم ہے آسمان کی جس میں راستے ہیں. کون سے راستے ہیں؟ ہمیں تو نہیں دکھتے، ہم تو جہاز ویسے نیچے جاتا دیکھتے ہیں. تو سمجھ لیجئے حبق جمع ہے، اس کا واحد ہے حباب، حباق بھی ہے، اور حبیقہ سے، جیسے ایک لفظ ہے نا طریقہ، طریقہ کی جمع ہوتی ہے طرق، اسی طرح حبیقہ کی جمع حبک. حبک کس کو کہتے ہیں؟ نمبر ایک وہ لہریں جو ہوا کے چلنے سے ریت پر یا ساکن پانی میں پیدا ہوتی ہیں. کبھی آپ نے ہوا چلتی ہوئی پانی کے پاس دیکھی ہو تو کیسے لگتا ہے کہ جیسے پانی کے اندر بھی لائنیں کھینچی ہوئی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی کو یہاں کہا لہروں کو بھی ہوا کے چلنے سے ریت پر اور تیسرا پانی پر. یہ ہے وہ چیز جو سلوٹوں کی صورت میں ہمیں پانی پہ دکھتی ہیں. تو مطلب کیا بنا؟ قسم ہے آسمان کی جو لہروں والا ہے, قسم ہے آسمان کی جو راستوں والا ہے. اب یہ راستے اور لہریں کون سی ہیں؟ اللہ کو پتا. سائنس سے پوچھیں گے وہ کہتی یہ گلیکسیز ہیں. آسمان کے اوپر کئی گلیکسیز ہیں جو گھومتی رہتی ہیں, ایسے لگتا ہے کہ جیسے راستے ہیں. دن کو دیکھو تو آسمان, رات کو دیکھو تو بادل. اور آج اگر آپ تھوڑا سا ڈرسٹ رکھتے ہیں ستاروں سے اور ان کی چال سے تو آپ کسی بھی ٹیلیسکوپ میں جا کے دیکھیے تو واقعی ایسے لگتا ہے کہ ستاروں کی چھوٹی لائنیں بنی ہیں. کبھی کالے دوپٹے پہ مکیش کی لائنیں لگی دیکھی ہوں گی. بعض دفعہ لوگ ایک خالی چھٹا سا ڈال دیتے ہیں, بعض دفعہ اس میں پھول ہوتے ہیں جس میں لائنیں ہوتی ہیں. جو لائنیں ہوتی ہیں نا وہ اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس سے آپ تشبیہ دے سکتے ہیں کہ ہمیں تو نہیں پتا چلتا لیکن آسمانوں میں راستے بنے ہوئے. کپڑے میں دو دھاری ہوتی ہے نا, ایک سیدھا اور ایک الٹا چلتا ہے. تو جو سیدھی دھاریاں ہوتی ہیں نا ان کو حبک کہتے ہیں. دیکھنے میں یہ سڑک اور راستوں کی مشابہت لگتی ہے, اسی سے پھر اس سے راستے کا معنی لیا جاتا ہے. یہ راستے خوبصورتی کے لیے, یاد رکھے اس پہ کوئی گاڑیاں ٹریفک نہیں چلتی بلکہ آسمانوں میں بھی راستے ہیں. اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آسمان جو ہے یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں سے مل کے بنا. قیامت کے دن آسمان کیا ہوگا؟ ابوابا, دروازے دروازے دیں گے کٹ 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 کٹ, چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں جو ہے وہ کٹیں گی اور آسمان بالکل کے چلا جائے گا. کبھی مسجد نبوی میں آپ نے نئی چھتیں دیکھی ہوں جو دن میں امبریلا بن جاتی ہے, رات کو بند کر دیتے ہیں. اسی سے دن میں لے آئیں کہ وہ جو اس کی چھوٹی چھوٹی سلائڈس ہیں اسی سے آپ دیکھ لیں کہ ذات الخبق. اور جہاز میں بیٹھ کے آپ آسمان کو دیکھیں, نیچے دیکھیں کہ اوپر دیکھیں, انسان کو یقین نہیں آتا کہ اللہ نے اتنی پیاری کائنات سجا دی. فرمائے اتنی پیاری ذات, اتنا پیارا جہان, اتنی اس کی قسمیں سننے کہنے, اس کی کہکشاؤں کو دیکھنے کے باوجود انکم لفی قول مختلف, بے شک تم تو مختلف بے ربط باتوں میں پڑے ہوئے ہو. ہیں بے ربط باتیں, بے کار کی باتیں. کس کے بارے میں؟ قرآن کے بارے میں کہتے تھے یہ شاعری ہے یہ جادو ہے. نبی کے بارے میں کبھی کہتے یہ ساحر ہے کبھی کہتے مجنو ہے. قیامت کے بارے میں مختلف باتیں کیا تھی؟ کوئی کہتا آئے گی کوئی کہتا نہیں آئے گی. اللہ کہتے تمہارا دل کیوں نہیں ٹھکتا, تمہیں یقین کیوں نہیں کہ جو ذات اتنا جہان بنا سکتی ہے کیا اس کو دوبارہ جہان بنانا مشکل ہے؟ اس سے قول مختلف سے مراد ایک تو وہی باتیں جو ہم نے دیکھی کہ لوگ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کے بارے میں کہتے تھے, دوسرا اس سے مراد یہ ہے کہ جو حقیقت تمہاری زندگی میں سامنے رہنی چاہیے آخرت کی, اس کی بجائے تم اس مختلف دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہو. تمہیں اسی کے کھانے اسی کے پینے اسی کی فکر ہے, کیا کھائیں گے کیا پہنیں گے کدھر جائے گے. کیا اللہ نے تمہیں صرف اس لیے پیدا کیا؟ صرف تم اس طرح کنٹراڈکٹری باتیں کر کرا کے دنیا سے چلے جاؤ گے؟ آپ دیکھیں کہ کچھ لوگوں کے پاس علم نام کی چیز نہیں ہوتی, حقیقت علم کوئی بھی نہیں ہوتا, لیکن ایسے وقتوں میں وہ بے تکی باتیں کر کر کے دین کو اور دین والوں کو بدنام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چھوڑ دو ان کو. یوفا کو ان ہومن افق, منہ پھیرے ہے اس قرآن سے جس کا منہ ازل سے ہی پھیر دیا گیا. یعنی یہ تو ایسے منہ پھیر کے پھر رہے ہیں اس کائنات سے, اس دنیا سے, اللہ کی اس کائنات پہ غور کرنے کے بجائے پھیرا جاتا ہے جو پھرنا چاہے. یہ مراد ہے. قتل الخراسون, ہلاک ہوئے برباد ہو گئے اٹکل پچو باتیں کرنے والے. اتنی بڑی حقیقت کے مقابلے میں اٹکلیں مارتے تھے. باپ دادا کی روایات, خاندانی باتیں, قصے کہانیاں, کبھی اساطیر الاولین کہتے اس قرآن کو کبھی کچھ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اس کلام کے مقابلے میں اٹکلیں پیش کرتے ہیں. یا جو لفظ ہے نا کوتیلا, ویسے جس کا معنی ہوتا ہے جان سے مارنا, لیکن یہاں ہے بد دعا کے معنوں میں. ہمارے یہاں جیسے کہتے ہیں نا بیڑا ترجہ یا بیڑے کے ساتھ جو بھی کوئی لفظ آتا ہے وہی مانی ہے ادھر. بد دعا کا کلمہ لانت اور پھٹکار. خراس سن جو نا یہ خرسا سے ہے, بغیر تحقیق کے محض قیاس اور گمان سے کوئی بات کہہ دینا, اس کو عربی میں خرس کہتے ہیں. اسی مناسبت سے کھجور کے درختوں اور انگوروں کی بیلوں پر لگے ہوئے پھل کے بارے میں محض اندازے سے بتایا جاتا ہے کہ اس سال کتنا پھل آئے گا، اس کو بھی خراس کہتے ہیں. اشارہ ہے ان کی بھانت بھانت کی بولیوں کا جو نفس وسلم کے خلاف، قرآن کے خلاف اپنی بیٹھکوں میں اور اپنی چوپالوں میں کرتے تھے. کچھ نہیں پتا تھا کہ اللہ کے نبی کا پیغام کیا، کبھی ایک لفظ نہیں سنا آپ سے آ کے، کوئی ایک لفظ نہیں پڑھا قرآن کا، اور باہر بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں کہ یہ تو پتہ نہیں کیا کر دیں گے اور کیا کر دیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگ، الذینہم فی غمرۃ ساخون، جو غفلت کے نشے میں بے سود پڑے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. غمرتن پیچھے پڑا تھا، گہرا پانی. غمر کا اصل معنی ہوتا ہے کسی چیز کے اثر اور نشان کو مٹا دینا. کثیر پانی کو بھی غمر کہتے ہیں کیونکہ یہ اپنے بہنے کی جگہ کو چھپا دیتا ہے. یہاں غمرتن سے مراد ہے جہالت. جہالت جاہل کو بالکل ڈھانپ دیتی ہے، لوگوں کی آنکھوں سے اسے اوجھل کر دیتی ہے، اس لیے اس کو غمرہ کہا گیا. جو لوگ علم نہیں حاصل کرتے نا، وہ جہالت کی زندگی جیتے ہیں اور جہالت کی موت مریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھنا اپنی توہین سمجھتے تھے، دور سے خبریں ساری رکھتے تھے اور پروپیگنڈے کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگوں کا حال کیا ہے کہ یہ دور سے پلٹا لیے گئے. یو فکو ان ہوما نفک، جو پلٹتا ہے وہ پلٹا لیا گیا. قتل الخراسون، جو بیٹھ کے اشارے کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے ان کو لیڈر بننا، کوئی کہتا ہے ان کو خوبصورت عورت شادی کرنی ہے، کوئی ان کو کچھ کہتا ہے. اللہ کہتا ہے چھوڑو ان کو. ایسے نہیں لگ رہا کہ قرآن اب کہہ رہا بس چھوڑو چھوڑو، جیسے کوئی آپ کی مخالفت کرے نا، ایک دن آپ اس کی سنتے ہیں، بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، پھر دوبارہ پھر آپ کچھ صفائی پیش کرتے ہیں. جب آپ کو لگتا ہے نا کہ فلاں کی تو عادت ہی ہے تانے دینے کی، یا فلاں کی تو عادت ہی الزام لگانے کی، آپ کہتے ہیں وہ چھوڑو چھوڑو آگے چلو، کوئی اور بات ہے تم تو. یہ الزام تو بہت دفعہ لگے، یہ کیفیت ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذینہم فی غمرۃ ساخون، یہ اپنی ایسی جہالتوں میں غرق ہے، مدہوش ہیں. آج کے دور میں دکھتی ہیں ایسی مدہوشیاں، ایسی جہالتیں دکھتی ہیں؟ کوئی دنیا میں رہے، کوئی جیسا کرے، جس کا جو حالات ہو، کسی کو کوئی کیئر نہیں. اولادیں جو ہیں وہ زانی ہو جائیں، زنا کریں، کوئی ہوش نہیں. ذرا قرآن کے ساتھ پڑھ کے کسی کی سوچ بدلے، کہتے ہیں ہمارے بچے خراب ہو گئے، ہماری عورتیں خراب ہو گئیں. حیرت کی بات نہیں ہے؟ سورہ قاف کسی نے پڑھی؟ سورہ حجرات نے کسی کا دل توڑا؟ اتنی آیتیں جس دل میں جاتی ہیں اس کا دل اور باہر بیٹھا بندہ خراسون نہیں. اکلے ماریں گے لوگ، مارنے دیجیے، آپ کا کیا؟ اللہ کہتے ہیں ان کو چھوڑ دو بس. دیکھو آ کے باتیں کیا آپ سے پوچھتے تھے، یس سلون ایان یوم الدین، اچھا جی بتاؤ وہ بدلے کا دن کب آئے گا. اس لیے پوچھتے تھے کہ تاکہ ہمیں سزا ملے، وہ اس لیے پوچھتے تھے کہ پتا چلے کہ ان کا سچ سچ ہے کہ جھوٹ ہے، آنا بھی ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا پوچھنا انہوں نے، انہوں اس سے کیا ملے گا، انہوں نے کوئی تیاری تو کی نہیں. ہاں یہ سن لیں، اگر یہی حالت رہی، جہالت کی، غمرہ کی، غفلت کی، ہر راسون کی رہی، ساخون رہے، اور یہاں ساخون کا میں نے بتا نہیں سکی تھی، نوٹ کر لیں، ساخون وہ غلطی جو غفلت کی وجہ سے ہو. اسی سے لفظ سجدہ سہو ہے، مراد کے ساخون سے وہ جو غلطیاں کر رہے ہیں. آگے ہم پڑھیں گے فی صلاتہم ساخون، دنیا میں مگن آخرت سے غافل، نہ انجام کی خبر نہ نتیجے کی خبر، اور جب پوچھا جائے کہ بتاؤ کیا ہوا تو کہتے اچھا، ایان یوم الدین، کب آئے گا بھئی یہ قیامت کا دن. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کب آئے گا، اس کو چھوڑو، یہ دیکھو اس دن ہوگا کیا. یومہم علی النار یفتنون، جس دن وہ آگ پر تپائے جائیں گے. اللہ اکبر. یفتنون فتنا سے تپایا جانا، یہ نہیں کہا کہ جس دن وہ آگ پر جلائے جائیں گے. جلانے کی بجائے تپانے کی بات کیوں ہے؟ اس لیے کہ عمل اور سزا میں مماثلت ہے. دنیا میں یہ فتنوں میں رہے، آج آخرت نے ان کو فتنوں میں ڈال دیا. اور فتنہ فتنہ، دھات کو اتنا پگھلانا کہ اس کا کھوٹ پتہ چل جائے. جو فتنے دنیا میں برپا کیے تھے، اب چکھو، ذوقوا فتنتکم، چکھو اپنے فتنے کا مزہ، اپنی سزا چکھو. ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہی ہے نا وہ سزا جس کی تم جلدی مچا رہے تھے. اتنا دو ٹوک اندازہ. آپ دیکھیے کہ جو لوگ علم دور جہالت میں اس طرح بھانت بھانت کی بولیاں بولتے اور سنی سنائی باتوں میں یہ پوچھ لیتے، اچھا قیامت کب ہوگی، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ان سے کو کہ اپنی فکر کر لو کہ اس دن تمہارے ساتھ ہونے کیا والا ہے. کوئی آپ کو نرم گوشہ دکھتا ہے؟ کوئی کوئی جھوٹی تسلی، کوئی بات جس میں اللہ تعالیٰ ان کو کہ کوئی بات نہیں، چلو نا یہ بھولے بھالے لوگ ہیں، اب ان کی بات نہ کرو، یہ غلط اندازوں سے کس انجام کی طرف پڑھنے ان کو نہیں پتا، انہوں نے تو خود کو جنتی لکھا ہوا ہے لیکن اللہ کو پتا انہوں نے کدھر جانا ہے، کس طرح یہ زندگیاں گزار رہے ہیں اور امید کیسی جنت کی لگا رکھی ہے. ایسے لوگ خود کو خود دھوکا دینے والے، خود فراموشی جہالت کی بات ہے. ان کا یہ پوچھنا قیامت کب آئے گی یہ مذاق اڑانے کے لیے، یہ تانے دیتے تھے کہ آنی تو کوئی نہیں، ذرا ان کو شرمندہ کرنے کے لیے پوچھ دیں. اور یہ جو لفظ ہے نا یفتنون کا، یا فتنے کی جو بات ہوئی ہے، یہاں ایک اور معنی بھی ہے. ایک تو کیا کہ عذاب چکھو عذاب کے معنوں میں، دوسرا وہی بات کہ اس فتنے کا مزہ چکھو جو تم نے دنیا میں رکھا تھا. عربی زبان میں یہ دونوں ہی لفظ آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے فرشتے کہیں گے، کون کہے گا یہ بات کہ ذوق و فتنہ تکم، چکھو اپنے کرتوتوں کا بدلہ. یہاں سے تو نہیں پتا چل رہا کہ ان کو کون کہے گا، یا تو زبان حال سے ان کو کہا جائے گا جہنم میں ڈال کے کہ اب نوش فرمائیے، چکھیے، پکڑیے اپنی اس بات کو، اور یا پھر واقعی اللہ تعالیٰ کسی کو مقرر کر دے گا اور وہ ان کو کہے گا ذوق. پیچھے بھی ہم نے پڑھا ذوق انک انت العزیز الکریم سورۃ دخان میں کہ چکھ. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن ایک تو عذاب ہوگا نا جلائے جانے کا، ساتھ ایک رسوا کرنے کا بھی عذاب ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو بھی ایسی چیزوں میں مغن ہیں اللہ تعالیٰ ان کی آنکھیں دنیا میں کھول دیں. اس کے بعد اب صحابہ کرام کی کچھ صفات، اور ہر اس بندے کی جو واقعی جنت میں جانے کی تیاریوں کرے. آپ کو اب ساری صورتوں میں دیکھ رہا ہے انداز، تھوڑی جہنم پھر جنت، پھر تھوڑی جہنم پھر جنت، اور صرف خواہشوں پہ نہیں بلکہ عملوں کے ساتھ. فرمایا ان المتقین فی جنات و عیون، البتہ اللہ سے ڈرنے والے اس روز باغات اور چشموں میں ہوں گے. اے اللہ ہمیں ان میں کر دے. کن میں بولا؟ دیکھیے جب یہ دعا کی ہے نا کہ ان المتقین فی جنات و عیون، تو اکثر لوگ کہتے ہیں ہائے ان جنتوں اور نعمتوں میں جانے والے ہمیں کر دے. نہیں، ان متقیوں میں میں کر دے. متقی بنیں گے تو جنت ملے گی، جب شرط ہی نہیں پوری ہوگی تو آگے سے اس کا جواب کہاں سے آئے گا. تو تقوی والا اللہ بنا دے، دعاؤں میں شامل کرے اللہم انی اسألک الہدا، اللہ مجھے ہدایت دے، تقوی دے. تقوی مانگنے والی چیز ہے. آپ روپے پیسے مانگے نہ مانگے، سونا چاندی ڈالر کرون مانگے نہ مانگے، تقوی مانگے، یہ بہت بڑی دولت ہے. کیونکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. آپ دیکھیں ملینیرین شخص ہوتا ہے متقی، تقوی کی بنیاد پہ بڑے کام ہوتے ہیں. تقوی وہ دولت ہے کہ جس کے ساتھ جنت خریدی جاتی ہے. دنیا کا روپیہ پیسہ تو ایک ٹول ہوتا ہے، دنیا کی کوششیں سٹرگل تو ایک صرف بھاگ دوڑ ہے. اصل یہ ہے کہ تقوی اللہ کے لیے کیا دل میں جذبات انسان کے. تو وہ لوگ جو زندگی بچ بچا کے گزارتے تھے، اپنے آپ کو گناہوں میں ڈالنے سے بچتے تھے، اور یہاں خاص طور پہ متقی سے مراد وہ لوگ جو اللہ کے رسول کی باتوں پہ یقین رکھتے تھے، آخرت کی خبروں کو مانتے تھے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی بجائے آپ کا ساتھ دینے کا ارادہ کیا تھا. کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ فی جنات و عیون. پہلی چیز جنات، کئی باغات ہوں گے. آپ میں سے کسی کا کوئی باغ ہے؟ ساری زندگی گزر جاتی کسی کا ایک باغ بھی نہیں ہوتا. اور جنت میں باغات، جنتن کی جمع، جنت کا لفظ خود ایک باغ کی بات دیتا ہے. عیون، عین ان سے چشمے. کبھی چشمہ دیکھنے چلے جائیں تو بڑی بات ہے، کہاں کوئی چشموں کا مالک ہو. حضرت حاجرہ تھی نا زمزم کے چشمے کی مالکہ، اور اسی سے ان کا وہاں بسیرا ہو گیا. تیسری خوبی آخذین ما آتاہم ربہم، شکر کے ساتھ لے رہے ہوں گے جو ان کا رب ان کو دے گا. کتنا خوبصورت جملہ، لے رہے ہوں گے. اس جگہ لینے کا مطلب محض لینا نہیں ہے، بلکہ خوشی خوشی لینا، آخذین. جیسے کوئی سخی داتا لوگوں کو کچھ دے اور لوگ مٹھیاں بھر بھر کے لے رہے ہو، لپک لپک کا لے رہے ہو. کبھی کسی کو کوئی چیز دی جائے نا، یا کوئی بڑا ہمیں دے نا اپنے ہاتھ سے، تو ہم کہتے ہیں آپ کے ہاتھ سے ہم ضرور لیں گے، خوشی سے لیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی بتاتا ہے کہ دیکھو کہ میں تمہیں وہاں دوں گا، تم نہ نہیں کرو گے، تم تو کہو گے یہ ہماری قسمت. کبھی کبھی کوئی آپ کو چیز دیتا ہے نا تو آپ نے لینی بھی نہیں ہوتی، ضرورت بھی نہیں ہوتی، لیکن آپ کہتے ہیں یہ بڑے نے دیے، یہ فلاں نے دیے، اس سے بڑی محبت ہے، اس کی عزت ہے ہمارے دل میں، ہم لے لیتے ہیں، چلو لے لو پھر بعد میں کسی کو دیں گے. تو یہاں آخرین یہ کہنے کی بجائے کہ یوں خزو یا وہ لیں گے یا لیا جائے گا، وہ لینے والے ہوں گے، بے صبری نہیں بلکہ لیں گے. حضرت ایوب علیہ السلام پہ جب ٹڈیاں برسی تھی تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ خوشی خوشی لی تھی نا. دیکھیے ایک وقت ہوتا ہے بندے کا کام کا اور ایک وقت ہوتا ہے انعام کا. انعام پاتے ہوئے کوئی یہ نہیں کہتا کیوں دیا، رہنے دیں، آپ نے تکلف کیا، اچھا مجھے نہ دیں کسی اور کو دیں. بس یہی کیفیت جنت میں ہوگی جنتیوں کی کہ وہ اس وقت کہیں گے اللہ تعالیٰ ضرور شیور شیور ہم لینا چاہتے ہیں، ہم ضرور لیں گے. اچھا یہاں جو لفظ آیا نا جنتیوں کے لیے، یہی لفظ سورت توبہ آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بھی استعمال کیا. کہاں؟ فرمایا علم یعلمو، کیا انہوں نے نہیں جانا؟ ان اللہ ہوا یقبل التوبۃ عن عبادہ، کہ بے شک اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، و یاخذ الصدقات، اور ان کے صدقات قبول کر لیتا ہے. تو وہاں بھی لفظ یاخذ سے پسندیدگی کے ساتھ قبول کرنا تھا، صرف وصولی معنی نہیں تھا بلکہ لے لیا تھا. بس یہ کہہ دیا آخذین. کچھ جگہ میں بہت تفصیلات ہے جنت کی، یہاں بس ایک لفظ کہہ دیا ما آتاہم ربہم. یہ کس بندے کا کلچر ہوتا ہے جو اللہ کی رضا پہ راضی ہوتا ہے؟ کسی کی بات یاد آتی ہے، بہت اچھی ماشاءاللہ علم سے شغف رکھنے والی مبلغہ بھی ہیں ایجپٹ سے، تو ان کی بات یاد آتی ہے. تو جنت کے بارے میں باتیں ہو رہی تھی، میں تو یہ لوں گی، میں وہ لوں گی، میں وہ، تو کہنے لگی کہ بس مجھے تو ایک دفعہ اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دے، میرے پاؤں اندر لگ جائے، مجھے کچھ دے نہ دے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. تو ماں آتا ہوں رو، جو دے گا تو لے لوں گی. اور یاد رکھے جس کو دنیا میں اس کی عادت ہوئی ہوگی نا وہی مانگے گا، اور جو یہاں جھگڑنے والے ہو وہاں بھی جھگڑ رہے ہوں گے، وہ پہلے باہر ہی جھگڑ رہے ہوں گے. تو اللہ تو جو دے گا میں وہ لے لوں گی، بس مجھے تو چاہیے. کسی کے گھر جاتے ہیں جس سے آپ کو بڑی محبت ہے، آپ تو اس کو ملنے جاتے ہیں نا، پھر آپ کیا پیئیں گے، کیا کھائیں گے؟ آپ کہتے جو کھلا دیں، کہاں بیٹھیں گے، جہاں بٹھا دیں، کیا کریں گے، جو آپ چاہیں گے. جنت بالکل میٹنگ پلیس ہے اللہ کے لیے، واللہ ہم جنت میں وہاں کی کرسیاں میں سونے چاندی کے پلنگوں پہ سونے کے لیے نہیں جا رہے. اس کی شان ہے ہمیں سونے کے پلنگ پہ سلا دے، وہ چاندی کے سلا دے، وہ میزبان ہے ہمیں کیا. مہمان کہتا کہ گھر آ کے نہیں نہیں مجھے تو اس کمرے میں سونا ہے، تو بڑا منہ پھٹ بے تکلف ہوگا تو جا کے کہہ دے گا. کوئی کہتا ہے اس بستر پہ سو جائیں، کہتے سو جائیں گے، وہ کہتے ہیں آپ ادھر بیٹھ جائیں جی بیٹھ جائیں گے، کھا لیں جی کھا لیتے ہیں. اللہ جنت میں کیا کہے گا؟ ماں آتا ہوں رب. آپ ذرا اپنی امیجنیشن کو اسٹرانگ کریں، نکلیں اس کمرے سے باہر، سوچیں موت تو آنی ہے نا، نہیں پتا آج ہی آ جائے، خیر کی ہے ایسے. اور آپ کا رب آپ کو کہہ رہا ہے کہ فرشتو ان کو لے جاؤ جو میں نے ان کے لیے تیار کی. وہ وجوہات جس کے اوپر یہ آنر ملے گا، اب وہ نوٹ کر لیجیے. انہم کانوا قبل ذلک محسنین، بے شک وہ لوگ اس سے پہلے بھی نیکوکار تھے. لفظ محسن تو آپ نے کئی بار پڑھا ہے نا، حسن سے اللہ کو ایسے دیکھو کہ جیسے عبادت کر رہے ہو، لیکن یہاں میں لفظ محسن کی بجائے بات کرنا چاہتی ہوں کانو قبل ذالکا. وہاں جا کے اللہ کی رضا پہ وہی راضی ہوگا جو اس دنیا میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوگا. ان کا دامن نافرمانیوں سے پاک پہلے ہی تھا، دنیا میں عبادت کی لذت پاتے تھے اور جنت بن جاتی تھی ان کے لیے وہ جگہ. یہ دنیا اور مافیہا سے بے نیاز ہو کر دنیا میں اپنے رب کو پکارتے تھے، تو وہاں بھی جا کے محسن رہیں گے. جنت میں جا کے کوئی نہیں محسن بنے گا. آپ کہتے ہیں بس ایک دفعہ سب لوگ میرے ساتھ ٹھیک ہو جائیں نا تو میں بھی سب سے ٹھیک ہوں، میں بھی ان کو اسمائل دوں گی، میں لڑوں گی نہیں، میں جھگڑوں گی نہیں. سورہ حجرات کو ذہن میں رکھیں، دل تو یہی چاہتا ہے نا سب میرے ساتھ اچھی ہوں پھر میں بہت اچھی ہو جاؤں گی. جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ بس میں بہت تیزی سے گاڑی چلاؤں گی شرط ہے کہ روڈ میں کوئی اور گاڑی نہ ہو. یہ کیسے ہوگا؟ یہاں تو لوگ ٹکرائیں گے، تانے دیں گے، ڈانٹیں گے، جھڑکیں گے، آنکھوں سے آنسو نکلیں گے، کوئی کچھ کوئی کچھ. یہاں محسن بنے، وہاں جا کے تو بن ہی جانا ہے، وہاں کوئی دکھائے گا نہیں کسی کا دل، تو کیا حال ہوگا؟ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں محسن بنا دے. اور پیچھے بات ہوئی تھی محسن، جب اللہ کے لیے لفظ ہم کرتے ہیں تو عبادت ایسے کرنا گویا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا، اور جب بندہ بندوں کے ساتھ محسن بنتا ہے تو ان کے حق سے ان کو زیادہ دے، معاف کر دیں سب کو، محسن بن جائیں. کوئی نہیں آپ کا کچھ کرتا آپ کر دیں، کوئی آپ کو نہیں دیتا آپ اس کو دے دیں. دوسری صفت کانوا قلیلا من اللیل ما یحجعون، یہ لوگ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے، یہ ہے وہ دوسری بات. ان کی خوبی کیا تھی کہ ان کی راتیں فسق و فجور کی نظر نہیں ہوتی تھی، اور نہ یہ شام سے دن چڑھے تک غفلت کی چادر اوڑے نیند میں مست رہتے. تھوڑی دیر سستانے کے بعد اٹھ جاتے تھے، پھر باقی رات ذکر میں عبادت میں بسر کرتے، اور ساتھ ہی ساتھ وَبِالْأَسْحَارِهِمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور سحریوں کے وقت اپنی خطاؤں کی بخشش طلب کرتے. جو ہی سحری کا وقت ہوتا ہے ان کو اپنی خطائیں یاد آتی، کمیاں یاد آتی، کوتاہیاں یاد آتی، مسترب ہو جاتے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے، اپنی خطاؤں پہ معافیاں مانگتے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہمیں جو سارے دن کی کوششوں سے نہیں ملا رات کے آنسوؤں سے منا لیں گے. رات کی سحری، رات کا اٹھنا، گناہوں کی بخشش، یہ ہے وہ چیز جو دن کے کاموں کو آسان کر دیتا. آپ کو کسی سے بھی کوئی کام ہے نا دن میں، اس کی قیمت رات کو دیں. بچوں سے، شوہر سے، دینی ساتھیوں سے، دین کے کام، مال، روپیہ، سب کچھ اس بادشاہ سے بات کر لیں. رات کو اللہ تعالیٰ خود آسمان دنیا پہ آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات کا تیسرا حصہ باقی رہتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، میں بادشاہ ہوں، کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اس کا سوال پورا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اس کے گناہ بخش دوں. ایک بادشاہ دروازے پہ آ کے نوک کر کے یہ کچھ کہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پکارتا ہے حل من مستغفر، کوئی ہے جو بخشش مانگے، ہے کوئی بیمار جو شفا مانگے، ہے کوئی غریب جو رزق مانگے، میں دینے کو تیار. ہم تو سو کے چادریں تان کے سوئے ہوتے ہیں، کہاں سے ملے. ہر ایک چیک کرے اپنے آپ کو، 26 پارے پورے ہو رہے ہیں الحمدللہ آج آپ کے، سوچیے کیا راتوں کا حال ہے، غفلت کی راتیں، سونا جاگنا ٹھیک ہوا کہ نہیں. ہم اگلے دن بیمار کب ہوتے ہیں جب پچھلی رات ٹھیک نہیں ہوتی. اپنے معمولات کو ٹھیک کیجیے، پیچھے ہی پڑ چکے ہیں حفیظ، یہ وقت چلا گیا تو واپس نہیں آئے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت ایک دعا پڑھتے تھے، اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن. اے اللہ، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو ہی آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے ان کو قائم رکھنے والا ہے. ساری تعریفیں تیرے لیے، تو ہی آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے اس کا بادشاہ. کہہ کے دیکھے رات کے وقت کہ اللہ بادشاہ تو ہے. دنیا والوں سے بے نیاز نہ ہو جائیں تو سمجھ لے کہ آپ نے اس کو صحیح پڑھا ہی نہیں. ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو حق ہے، تیرا وعدہ حق ہے، تیری بقا حق، تیرا فرمان حق، تیری آگ حق، تیرے نبی حق، تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق، قیامت حق ہے. اے اللہ، میں نے تیرے آگے اپنا سر ڈال دیا، میں تجھ پر ایمان لے آیا، تجھ پر ہی میرا بھروسہ، میں تیری ہی طرف دل سے مائل ہوں، میں تیری مدد سے ہی دشمن کا مقابلہ کرتا ہوں اور تجھے ہی اپنا حکم تسلیم کرتا ہوں. تو ہی سب کا رب ہے اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹنا ہے. اتنی تعریفیں کر کے مانگتا کیا ہے بندہ جو اللہ کے نبی نے مانگا، اے اللہ میرے پچھلے گناہ معاف کر دے، میرے اگلے گناہ معاف کر دے، جو میں نے چھپ کے کیے وہ بھی معاف کر دے، اور جو میں نے اعلانیہ گناہ کیے وہ بھی معاف کر دے، اور میری وہ خطائیں بھی بخش دے جنہیں تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے. تو ہی سب سے پہلے، تو ہی سب سے بعد، تیرے سوا کوئی خدا نہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. حسن مسلم میں یہ دعا موجود ہے، جتنا تڑپ کے مانگ سکے مانگ لیں. بِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، خوش قسمت ہے جن کو سحریوں کے وقت اللہ تعالیٰ سے یہ باتیں کرنے کی توفیق مل جاتی ہے. علامہ اقبال کا ایک شعر بھی ہے نا کہ عطار ہو، رومی ہو، راضی ہو کہ غزالی ہو، یہ بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سحرگاہی. آپ علامہ بن جائیں، آپ مفسر بن جائیں، مفتی بن جائیں، مولوی بن جائیں، امام بن جائیں، جب تک آہے سحرگاہی نہیں اس وقت تک کچھ ملتا نہیں. جس کو دن میں نہیں مل رہا نا وہ راتوں کو مانگے، راتوں کو مانگیے دن کو دیجیے، کیونکہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے اموال میں حق تھا سائل کے لیے بھی اور محروم کے لیے بھی. سائل کون ہے؟ جو مانگ لے، در پہ آ گیا اس کو خالی نہ بھیجے. اور محروم کون ہے؟ جو گھر بیٹھا ہوا جس کو ضرورت ہے لیکن عزت کے مارے نہیں مانگتا، اس کو بھی دیجیے، اس لیے کہ اس کے بغیر کچھ بات بنتی نہیں ہے. ایسے لوگ پھر راتوں کو جاگتے ہیں. یہ جو لفظ جہ جاؤن پیچھے گزرا نا، حجا سے، پیچھے ہم نے اس پہ بات کی تھی، حجو ان سے، رات کے سونے میں، اور ماں کا لفظ جو ہے وہ کمی کو بتا رہا ہے. پوری رات جاگنے کی بات نہیں ہے، کچھ وقت تو جاگو، کچھ تو وقت تمہاری زندگیوں میں ایسا ہو کہ جو رب کے لیے جاگو. کتنوں کے لیے جاگتے ہیں؟ ماں بچے کے لیے جاگتی ہے، گھر والوں کے لیے جاگتے ہیں آپ. اللہ کے لیے بھی جاگیں گے تو بات بنے گی. چند باتیں رات کو جاگنے کے ناطے سے حسن بصری نے احنف سے نقل کیا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے عمل کا اہل جنت سے موازنہ کیا. سوچیے، آیتیں ہم نے بھی پڑھی ہیں، اگر ہمیں بھی توفیق ہوگی تو اپنا موازنہ کریں گے ان عملوں، ان لوگوں سے. کہتے ہیں کہ میں نے اپنا موازنہ کیا کہ میں کیسا ہوں تو وہ کیسے تھے. کہتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ وہ ایک ایسی قوم ہے جو ہم سے بہت بلند و بالا اور ممتاز ہے، یعنی جنت میں جانے والے. وہ ایک ایسی قوم ہے کہ ہمارے اعمال ان کے درجے تک نہیں پہنچتے، کیونکہ وہ لوگ راتوں میں کم سوتے ہیں، عبادت زیادہ کرتے ہیں. کہتے ہیں پھر میں نے اپنے اعمال کا جائزہ اہل جہنم کے اعمال کے ساتھ کیا، موازنہ کیا، تو دیکھا کہ وہ تو اللہ اور رسول کی تکذیب کرنے والے، قیامت کا انکار کرنے والے ہیں، جن سے ہمیں اللہ نے محفوظ رکھا الحمدللہ. اس لیے ہمارے اعمال موازنے کے وقت نہ تو اصل اہل جنت کے اعمال کے برابر پہنچتے ہیں اور نہ ہی اہل نار کے مطابق. ہمارا حال تو ان جیسا ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں کہا، خلت عملا صالحا وآخر سیئا، کہ وہ لوگ جنہوں نے اچھے برے عمل خلط ملط کر لیے ہیں. تو ہم میں بہتر آدمی وہ ہے جو کم از کم اس طبقے کی حدود میں رہے، یعنی اس سے نیچے گئے تو جہنم میں گر گئے. ایک ہوتی ہے فرسٹ کلاس، ایک ہوتی ہے بالکل ہی تھرڈ کلاس، کم از کم بندہ سیکنڈ کلاس میں تر. شاید کسی کو ترس آ جائے یا جگہ بن جائے تو وہ آپ کو فرسٹ کلاس میں بھیج دے، کچھ تو آپ کو آگے کرے، لیکن آپ پہلے تھرڈ میں بیٹھے ہیں، زیادہ سے زیادہ تو آپ کو کوئی سیکنڈ میں کر دے گا نا. تو عملوں میں بہتری کی ضرورت ہے. ایک شخص ہے عبد الرحمن، کہتے ہیں کہ بنی تمیم کے ایک شخص نے میرے والد سے کہا، اے ابو اسامہ، ہم اپنے اندر وہ صفات نہیں پاتے جو اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے ذکر کی، یعنی کان قلیلا من اللیل ما یہجعون، کیونکہ ہمارا حال تو یہ ہے، قلیلا من اللیل ما نقوم. دیکھیں کیسے اپنا حساب لیتے ہیں، کہتے ہیں قلیلا ما یہجعون کی بجائے ہم تو قلیلا من اللیل، ہم تو تھوڑے ہیں جو رات میں، ما نقوم جو جاگتے ہیں. یہ تو لگتا ہے ہماری ہی بات ہے، تھوڑے ہی جاگتے ہیں اور عبادت کرتے نہیں ہیں. تو میرے والد نے جواب میں کہا، توبہ، بشارت ہے اس شخص کے لیے جس کو نیند آئے تو سو جائے، مگر جب بیدار ہو تو تقوی اختیار کرے، یعنی خلاف شرع کوئی کام نہ کرے. مطلب کیا ہے کہ رات کو جاگنا بھی تب فائدہ دیتا ہے جب دن میں بندہ تقوی والی زندگی بسر کرے. اور یاد رکھیے، ہمارے دن کے اعمال ہماری راتوں میں اور ہمارے رات کے اعمال ہمارے دن سے جڑے ہوئے. ہم تو اپنی ہی چگلیاں کھاتے ہیں لوگوں کو اپنی خامیاں بتا کر، یہ مجبوری وہ مجبوری، اصل میں اندر کی مجبوری ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری صلاح کر دو. یہ صرف مہرے ہیں جو باہر ہمیں دکھتے ہیں انسانوں اور مشکلات کی ہرڈلز کے، اصل کمی اندر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ بن سلام آئے، جو پہلے یہودی تھے پھر مسلمان ہوئے. کہتے ہیں کہ میں جس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سن کر اسلام کی طرف مائل ہوا وہ کیا تھی، بڑا ردمک سا حسن ہے اس حدیث میں. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے، یا ایھا الناس، اے لوگو، اطعموا الطعام وصلوا الارحام وافشوا السلام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. اے لوگو، تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو، اور سلام ہر شخص مسلمان پر، اور رات کو اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو بہرحال دعا کیجیے۔ یہاں چونکہ سحری کی بات آئی ہے نا، تو سحری کے وقت اللہ تعالیٰ چونکہ زمین پہ آتے تو بہترین وقت بھی سحری کا ہے۔ کچھ نہ کریں، وقت پہ سوئیں، فجر سے تھوڑی دیر پہلے اٹھ جائیں، یہ ہے تہجد کا بیسٹ ٹائم۔ اللہ یہ نہیں کہتا ہمیں کہ ہم ساری رات اٹھ اٹھ کے بیٹھیں، تھوڑا سا وقت، چند منٹ، چند جملے، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، پھر دن میں لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ۔ اب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ایسا بنا دے، کیونکہ یہی وہ صفات ہیں جو بندے کو باقی کام کرنے کے قابل کرتی۔ کہیں اپنے اندر کوئی دینی کمزوری دیکھے، فرائض میں کمی دیکھے، ذمہ داریوں میں کمی دیکھیں، کمٹمنٹ میں کمی دیکھیں، سبق یاد کرنے کو دل نہیں چاہتا، ٹیسٹ دینا مشکل ہے، جلدی وقت پہ آنا مشکل ہے، فوراً چیک کریں کنیکشن پیچھے سے خراب ہے، آزما کے دیکھ لیں۔ صرف ایک ہفتہ خود کو ٹرائل پہ رکھے۔ پیکیجز آ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے، سرقاف میں ایک پیکیج آیا 6 خوبیاں، اب یہاں 4 آ گئیں۔ کوئی ایک پیکیج ایک ہفتے کے لیے آزما کے دیکھیں، آپ کی ساری روٹین ٹھیک ہوگی، آپ کی بیماریاں، آپ کے دکھ، آپ کے غم اس طرح چھٹیں گے، پھر آپ کو لگے گا کہ الحمدللہ میرے ساتھ تو کوئی معاملہ ہی نہیں۔ اب آگے پھر غور و فکر کی دعوت، اور آخری صورتوں میں اب آپ کو یہ چیز عام دکھے گی، جنت، جہنم اور تدبر، غور و فکر۔ کیا فرمایا؟ وفی الارض آیات للموقنین، اور زمین میں ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں اہل یقین کے لیے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے، صرف جن کو یقین ہے، ان کو سورج، چاند، زمین، ان کے فاصلے، ہواؤں کا چلنا، یہ سب اس سے نشانیاں ملیں گی۔ چلو چھوڑو ان کو تو دور کر دو، وفی انفسکم، تمہارے تو اپنے وجود میں بڑی نشانی ہے، افلا تبصرون، کیا تم نہیں دیکھتے؟ کیسے ایک نطفہ ایک بچے کی صورت میں ڈھلا، وہ بچہ کیسے ماں کے جسم سے نکلا، کیسے تمہارے ہاتھوں کے بچے بڑھتے بڑھتے تمہارے قد کے بھی برابر ہو گئے، کبھی سوچا یہ کیسے ہوا؟ کون سی ذات ہے جو اس کو بڑا کر رہی ہے؟ یہ فی انفسکم پہ پورے اندرونی نظام کو دیکھ لیں، جسم کے اندر یقین کریں چکیاں چل رہی ہیں، مشینیں ہیں، ڈرینیج ہو رہی ہے، کہیں کپڑے دھل رہے ہیں، کہیں گرائنڈنگ مشینیں لگی ہوئی ہیں، ہم اپنے جسم کے اندر ہی صرف دیکھیں۔ آپ کہتے ہیں وہ تو ہم دیکھتے نہیں، باہر ہی دیکھ لیں، چلے آنکھوں کو دیکھیں، کیا بٹن لگے ہوئے ہیں، پانی ہے یہ سارا، ایک سوئی ماریں تو سارا پانی باہر گر جائے گا اور جھلی چپک کے پیچھے لگ جائے گی۔ کان کیا ہے؟ میں بول رہی ہوں، میری زبان کیا ہے؟ آپ سن رہے ہیں، آپ کے کان کیا ہے؟ ہمیں نیند آتی ہے، کیسے سوتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں ہمیں تھکن ہوگی؟ یہ تھکن کیا چیز ہے؟ پیاس لگی ہے، پیاس کیا چیز ہے؟ بھوک لگی ہے، کیسے پتا چلتا ہے اندر کے؟ اس چھوٹی سی کھوپڑی کو دیکھ لیں جو ایک برتن جتنی ہے، اسی میں عقل، اسی میں شعور، فکر، تمیز، ارادہ، حافظہ، خواہش، احساسات، جذبات، میلانات، رجحانات، یہ سب اتنی سی کھوپڑی میں ڈالے ہوئے اللہ نے۔ آنکھ کو دیکھیں، کان کو دیکھیں، وفی انفسکم افلا تبصرون، کبھی سوچو تو صحیح، جو سوچتے وہ کر لیتے، اٹھ کے چل پڑتے ہو، کبھی ایسا ہو تم اٹھو تو ٹانگے تو اٹھ جائیں باقی جسم وہیں بیٹھا ہو، کیسے کوآرڈینیشن ہو؟ آپ کو ہوتا ہے کہ جسم میں ہمارے جو مسلز ہیں کس طرح کام کرتے ہیں؟ میں ایک جگہ پڑھ رہی تھی کہ جتنی مشینیں ہمارے جسم کے اندر لگی ہوئی ہیں نا، اگر اس کو آرٹیفیشلی پروڈیوس کر کے باہر لگایا جائے، کئی ایکڑ جگہ چاہیے ان پلانٹس کو فٹ کرنے کے لیے، اور 5 سے 6 فٹ میں۔ بچے میں بھی وہی کچھ ہے جو بڑے میں، بچہ بڑا ہو رہا ہے تو وہ بھی بڑا ہو رہا ہے۔ میں تو ان بچوں کو دیکھ کے سوچتی ہوں کہ کہاں سے بھر رہے ہیں، ماں کو دکھتا ہے کبھی آپ بچہ بڑا ہوا؟ کہتے ہیں رات کو بچہ بڑھتا ہے، وہ ایسی کہہ دی ہوگی بات کسی نے، ورنہ وہ دن میں بھی بڑھتا ہی ہے لیکن ہاتھوں میں رہتا ہے، نظروں میں رہتا ہے۔ آپ کسی بچے کو گروئنگ ایج میں ہے نا تو ایک ہفتے کے بعد دیکھیں، آپ کو فرق دکھے گا۔ جو لوگ دیر سے بچوں کو دیکھتے کہتے ہیں ہائے یہ اتنی بڑی ہو گئی، اتنا بڑا ہو گیا۔ یہ سب کچھ اللہ نے ہمیں دیا، فلا تبصرون، آنکھیں کوئی نہیں ہے، دیکھتے نہیں ہو۔ وفی السماء رزقکم وما توعدون، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے اور وہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ یہاں رزق سے مراد ہر وہ چیز جس کی انسان کو اپنی بقا اور اپنی ذہنی، جسمانی، روحانی نشو و نما کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ نعمتوں کے خزانے آسمانوں سے آتے ہیں، کبھی تم نے غور کیا؟ رزق تو آسمان پہ ہے، رزق تو تمہیں ڈھونڈتا ہے، تم کہاں جاؤ گے، رزق تمہارے پیچھے آئے گا۔ کہتے ہیں جس طرح موت انسان کو ڈھونڈتی ہے نا، اس طرح اس کا رزق اس کو ڈھونڈتا ہے۔ ہم رزق کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، ہم رزق کو پاتے پاتے رشتے توڑ دیتے ہیں، دکھی باپ کو کئی سال رلاتے ہیں کہ ہم رزق مارے ہیں، رزق رزق پا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارا رزق تو آسمانوں میں، اور تم سے وعدہ کر لیے جو وہ دے کے رہیں گے، ہم نہیں چھوڑتے تمہیں، تم کسی کھو میں بھی چلے جاؤ گے تمہارا رزق وہاں بھی پہنچ جائے گا۔ اتنی بڑی ذات کے ساتھ تمہارا تعلق ہے، تم اس کے ساتھ اپنا تعلق ٹھیک رکھو گے تو زیادہ پاؤ گے، یا خراب رکھو گے تو پاؤ گے؟ آج یہ سوچ نہیں لگتی کہ بس اللہ تعالیٰ کو ناراض ہی کریں گے تو ہی کوئی وقت گزارا ہوگا، ورنہ آج کون سا ایمانداری کا دور ہے؟ آج کیسے رزق کمایا جا سکتا ہے جب تک اللہ کو راضی رکھے؟ اللہ کہتے ہیں میرے پاس ہے رزق، میں نے تمہیں یہ وعدے دیے ہیں اور یہ تمہیں مجھ سے ہی ملنا ہے۔ ایک روایت ابو سعید الخدری سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی شخص اپنے مقررہ رزق سے بچنے اور بھاگنے کی بھی کوشش کرے تو رزق اس کے پیچھے پیچھے بھاگے گا، جیسے موت سے انسان بھاگ نہیں سکتا، ایسے رزق سے بھی فرار ممکن نہیں۔ تو پورا یقین رکھیں، آپ کے حصے کا رزق کسی کو نہیں ملے گا۔ رزق میں پھر سب کچھ ہے، جگہ، چیزیں، انسان، محبتیں، رشتے، ناطے، سکون سے بیٹھے، یہ چیز ہے جو بندہ مومن کو مطمئن کرتی ہے۔ بعض دفعہ کریوس برپا کرتے ہیں نا لوگ، ہائے ہائے جلدی کرے جلدی، یہ چیز نہیں رہے گی، یہ آپ کے پاس نہیں رہے گی، یہ اس کو مل جائے گی، بھاگو بھاگو دوڑو۔ آرام سے بیٹھ جائیں، آپ کا تو کہیں نہیں جائے گا۔ فورب السماء والارض انہ لحق مثل ما انکم تنطقون، بس قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی، یہ حق ہے، کیا یہ جتنی باتیں پیچھے ہوئیں، بیعینی ہی مثل ما انکم تنطقون، بالکل اسی طرح جس طرح تم باتیں کر رہے ہو۔ تمہارے مرنے کے بعد تمہیں اٹھایا جائے گا، تم جزا سزا پاؤ گے، اپنی زندگی کے سارے معاملات وہاں کھل کے تمہارے سامنے آئیں گے، یقین رکھو کہ یہ ہوگا۔ کتنا یقین دلاتے اللہ تعالیٰ، آنکھیں کھل جاتی ہیں نا بندے کی قرآن پڑھنے کے بعد۔ اب یہاں سے آگے حضرت ابراہیم کا قصہ، اور اسی کے بیچ میں بھی ہمارا اگلا پارا بھی شروع ہوگا۔ اب اگلی صورتیں صورت وائز چل رہی ہیں، تو پاروں کا حساب پھر خود بخود آپ رکھیں گے۔ فرمایا، هل اتاک حدیث ضعیف ابراہیم المکرمین، کیا پہنچی ہے آپ کو خبر ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی؟ کون سے تھے؟ فرشتے۔ یہاں ضعیف آیا، ضیوف کی جمع ضعیف ہے، مہمان، ضیوف الرحمن آپ پڑھتے ہوں گے، حاجیوں کے لیے لکھا ہوتا ہے، اسم جنس ہے، واحد، مذکر، جمع، عورت، مرد، سب کے لیے آتا ہے۔ آگے چونکہ جمع کا لفظ آ رہا ہے نا مکرمین، تو اس لیے یہاں مہمان کی بجائے مہمانوں کہا جا رہا ہے۔ اور حل اتاکہ کا جو لفظ ہے نا، یہ سوالیہ انداز ہے متوجہ کرنے کے لیے۔ تین بار یہ قصہ گزر چکا ہے، سورہ سوات میں گزرا، اور اسی طرح یہ قصہ جو ہے پیچھے غالباً ایک اور سورت میں گزرا تھا، یعنی تین دفعہ گزر چکا ہے، اب چوتھی دفعہ آ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم کے پاس فرشتوں کے آنے کی بات ہے، کیا ہوا؟ اس دخلوا علیہ، جب وہ داخل ہوئے اس پر، فقالوا سلاما، تو انہوں نے سلام کیا، قال سلام، حضرت ابراہیم نے بھی کہا سلام ہو تم پر، قوم منکرون، دل میں سوچا بالکل ہی انجان لوگ ہیں، شکل و صورت سے دیکھنے میں لگا کم تھے، زیادہ تھے۔ کتنے فرشتے تھے پیچھے، ہم پڑھ چکے، تین تھے، کوئی کہتے ہیں گیارہ تک بھی تھے، کتنے بھی ہوں بہرحال فرشتے تھے، اور اس لوگوں کے رنگ ڈھنگ چال ڈھال سے بالکل فرق لگے۔ پھر بھی ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی دیکھیے، فراغ الہلیہ، بس چپکے سے اپنی گھر والی کی طرف آئے یا اپنے گھر والوں کی طرف آئے۔ پھر فجا اب اجلن سمین، پھر ایک بھناوت موٹا تازہ بچڑا لے کر آ گئے، خود بھونا۔ ہاں، فراغ کا جو لفظ نا، فا تو پس ہے، راغ کا لفظ ہے اصل میں پیچھے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تیزی سے چپکے چپکے کھسک جانا، یعنی پہلے اپنے مہمانوں کو آرام سے بٹھایا، پھر خود چپکے سے اٹھے اور ان کی ضیافت میں مگن ہو گئے۔ موٹا سا ایک بچڑا نکالا اور اس کو بھون دیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مہمان نواز تھے اور انہوں نے پوچھا نہیں کہ کیا کھائیں گے کیا پیئیں گے بلکہ اس کی تیاری شروع کر دی. اور مہمان نوازی کے آداب پہ ہم بات پیچھے انہی آیات میں جہاں گزری تھی پیچھے وہاں کر چکے. کھانا آ گیا, بیوی کو نہ پکاؤ, بانٹا بھی نہیں, خود پکانا شروع کر دیا. پھر کیا ہوا, فقربہ الیہم, لا کر ان کے قریب رکھ دیا, یعنی کہ دور رکھ کے کہا اب کھا لیں کھانا, نہیں تو چلو اچھا پھر ہم کھا لیں گے. مہمان کے قریب رکھنا چاہیے کھانا. قال الا تاکلون, کہا کھاتے کیوں نہیں. یہ ایک اور ادب ہے کہ کھانا رکھ ہی نہیں دینا چاہیے بلکہ پھر کہنا بھی چاہیے کہ آپ کھائیے, پلیز آپ کھائیے, آپ کھا کیوں نہیں رہے. اور آتے ہوئے سلام ہوئی, یہ بھی باتیں پیچھے ہم کر چکے ہیں. اور اس کے بعد کیا ہوا, کہا آپ کھاتے کیوں نہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کھانا پکا کر خواہش رکھنی چاہیے کہ کوئی کھائے, کوئی نہ کھائے تو غم ہوتا ہے کہ ناراض ہے یا کوئی بری خبر لے کر آیا. ابن عباس کہتے ہیں کہ جب آپ نے دیکھا کہ فرشتے ہاتھ نہیں بڑھا رہے تو وہ سمجھ گئے کہ یا تو یہ انسان نہیں فرشتے ہیں یا پھر کسی بری نیت سے یا برے ارادے سے آئے ہیں. یہ بھی مفہوم ملتا ہے. فاؤ جیسا منہم خیفا, بس دل ہی میں ان سے خوف کھانے لگے. قالوا لا تخف, فرشتے بولے مت ڈریے, ڈر نہ کریے, کوئی بات نہیں, ہم آئے ہیں تسلی کی بات رکھے. وبشروه بغلام علیم, اور انہوں نے بشارت دی آپ کو ایک صاحب علم بیٹے کی. کس بیٹے کی؟ حضرت اسحاق. بیوی کون سی تھی؟ سارا. فاقبلت امراته فی سرت, بس آئی آپ کی بیوی حیران ہوتی ہوئی, چین بچین کرتی ہوئی, اور فسقت وجہہا, اور فرتے حیرت سے تماچا مارا اپنے چہرے پر. وقالت عجوز عقیم, اور بولی میں تو بوڑھی ہوں بانچ, یعنی کیا میرے بچہ ہوگا. قال کذالک, کہا ہاں اسی طرح ہوگا. کیونکہ قال ربک, تیرے رب نے کہہ دیا ہے. کیونکہ انہ هو الحکیم العلیم, وہی بڑا دانا اور سب کچھ جاننے والا. یہاں چند لفظ ہیں. سرہ کا لفظ دیکھ لیجئے, سواد رو رو سے, غیر معمولی آواز کو کہتے ہیں. سریر کہتے ہیں قلم سے نکلنے والی آواز, چر چر کی آواز آتی ہے نا بعض دفعہ لکھتے ہوئے, وہی ہے. اور بی بی سارا کا یہ جو چہرے کو پیٹنا تھا, یہ کیا تھا؟ حیرت کی بات تھی. 90 سال کی عمر اور 100 سال کے ابراہیم, سنا کہ بیٹا ہوگا, جذبات کو قابو میں نہ رکھ سکی, تو جیسے حیرت سے بندہ یوں نہیں کرتا ہے جیسے یہاں ہاتھ رکھتے ہیں, اس طرح انہوں نے کیا. لیکن بعض لوگوں نے اس آیت سے ماتم مراد لیا. دعا کریے کہ قرآن کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ استعمال کرنے کے بجائے صحیح معنوں میں استعمال کرنا سیکھ لیں لوگ. بہرحال بات پیچھے اس پہ ہو چکی ہے کہ عورتیں عموماً جذباتی ہوتی ہیں, ناراض بھی جلدی ہوتی ہیں, خوش بھی جلدی ہو جاتی ہیں. پہلے جو بات کہتی ہیں پھر اس پہ حیرت بھی کرنے لگتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ نہ نبی کو پتا چلا کہ یہ فرشتے ہیں نہ نبی کی بیوی کو. خوشی اور غم انسانوں کی صفات ہیں, انبیاء کرام بھی انسان ہوتے ہیں. پھر اسے ایک اور بات پتہ چلی, عجوز عقیم, کہ انبیاء کرام کے ساتھ بھی اسباب کے تحت معاملہ کیا جاتا ہے. یہ نہیں کہ فلاں ولی ہو گیا, بڑا ہو گیا, اب اس کو کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آیت نمبر 31 سورہ زاریات 27 پارہ شروع ہو رہا ہے یہاں سے. قال فما خطبکم ایہا المرسلون, آپ نے پوچھا تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے بھیجے ہوئے. اب حضرت ابراہیم سمجھے کہ یہ تو فرشتے ہیں, تو پھر پوچھا مقصد کیا. یہاں سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ کہیں جانا یا کسی سے کوئی بات کرنا یہ بامقصد ہونا چاہیے, بے مقصد ملاقاتیں بھی کوئی زیادہ فائدہ مند نہیں ہوتی. اور خطب جو ہے یہ شان اور قصے کے معنوں میں آتا ہے, اہم کام. ہمارے اردو میں اس کے لیے ایک بڑا اپروپریٹ لفظ ہے مہم. کیا مہم ہے تمہاری, مقصد کیا ہے. ہمارے یہاں جیسے کہتے ہیں نا, کیسے آنا ہوا آپ کا, خیر سے آئے آپ, تو کچھ وہی مفہوم اس میں لگتا ہے کہ بھائی بتائیے کہ آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے. قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین, کہا ہم تو مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے. اشارہ قوم لوط کی طرف تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے بھی تھے, تو کہا کہ ہم تو ادھر آئے ہیں. کیوں؟ لنرسل علیہم حجارۃ من طین, تاکہ ہم برسائیں پر گارے کے بنے ہوئے پتھر چنے ہوئے. مسومۃ عند ربک للمسرفین, جن پر نشان لگے ہوئے ہیں آپ کے رب کی طرف سے حد سے بڑھنے والوں کے لیے، اور فخرجنا من کا نفیح من المؤمنین، اور نزول عذاب سے پہلے ہی ہم نے نکال دیا وہاں کے ایمان والوں کو. یہ ہر دور میں ہوتا ہے کہ جہاں بھی کوئی عذاب آنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسباب ایسے پیدا کر دیتے ہیں کہ ایمان والے لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں. اور ساتھ اس نے بتا دیا فما وجدنا فیہ غیر بیت من المسلمین، بس ہم نے وہاں ایک مسلم گھرانے کے سوا کوئی اور گھر نہ پایا. اور وہ گھر پتہ کس کا تھا؟ لوط علیہ السلام. یہ جو جنس پرستی کی وبا ہوتی ہے یہ نسلوں کی نسلوں کو کھا جاتی ہے. صرف حضرت لوط کی بیٹیاں بچی تھی کیونکہ ان کے پاس بیٹا نہیں تھا، ان کا اپنا گھر اس سے بچا، باقی اور کسی گھر میں ایمان نہ پایا. اور ایسا عذاب آیا کہ وترکنا فیہا آیتا للذین یخافون العذاب الالیم، اور ہم نے باقی رہنے دی وہاں پر نشانی ان لوگوں کی عبرت پذیری کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں. یہاں پہ قصہ پورا ہوا، پیچھے بھی اس پہ باتیں ہوئی تھیں، لیکن آپ دیکھیں کہ یہاں سے یہ پتہ چلتا کہ اللہ تعالیٰ نے قوموں کو ایسے ہی نہیں ختم کیا. پہلے پورے ماحول بنتے ہیں، پوری ان کی باتیں ہوتی ہیں. پھر پیچھے ہم پڑھ چکے کہ حضرت ابراہیم کو فوراً لوط علیہ السلام کی فکر لگ گئی تھی، تو ان کو کہا گیا کہ فکر نہ کریں، ہم نے ان کو تو نکال دیا. پھر اس میں ایک بات فیہا من المومنین کی بات آئی ہے 35 کے اینڈ پہ، اور 36 میں آئی ہے من المسلمین. اس سے اسلام اور ایمان کا فرق دکھ رہا ہے، اور آپ ان آخری صورتوں میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ فرق عام ہوتا جا رہا ہے ہم سب کے سامنے، کہ کس طریقے سے لوگ یعنی ایمان اور اسلام کا فرق کر نہیں پاتے. ایمان کیا ہے؟ عقیدے کے ساتھ ہے. اسلام کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث جبرائیل جو بڑی معروف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اسلام کیا ہے، تو آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ کی شہادت دینا، اقامت الصلاۃ، ایتاء زکات، حج اور رمضان کا روزہ. جب ایمان کی بات کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان لانا، اس کے ملائکہ، کتب، رسولوں اور تقدیر کے خیر اور شر پر ایمان لانا، یہ ایمان ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے ایمان اور اسلام میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. یہ ایک دفعہ درجہ بھی ہوتا ہے، پہلا درجہ اسلام کا ہوتا ہے پھر ایمان کا ہوتا ہے، اور بعض دفعہ کچھ خوبیوں میں بھی اس میں فرق ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی قومیں ماری گئیں، ختم کی گئیں، بحر مردار آج بھی ڈیڈ اوشن کے نام پہ موجود ہے کہ زمین میں دھس کے 1965 میں آثار قدیمہ کی تلاش کرنے لیے ایک امریکن کمپنی تھی، تو اس کو اللسان بحیرہ ہے یعنی سمندر اس کا جنوبی حصہ، وہاں ایک بہت بڑا قبرستان ڈسکور ہوا. اس میں 20,000 سے زیادہ قبریں تھیں، اور پتہ چلا کہ یہاں ضرور کچھ لوگ بستے تھے. بعض کہتے ہیں کہ یہ بالکل وہی جگہ ہے جہاں قوم لوط پر عذاب آیا تھا. میں سوچتی ہوں کہ اس دور میں اللہ تعالیٰ نکال کر لے جاتا تھا ایسے لوگوں کو. دعا کیجئے کہ اب دنیا میں جتنی کثرت سے یہ برائیاں پھیلتی جا رہی ہیں، ہمیں کسی ایسے عذاب کا شکار نہ اللہ تعالیٰ کرے کہ جس میں کہیں ہم بھی نہ مارے جائیں. جب بھی انسان کسی چیز کے قریب رہتا ہے تو خوف ہوتا ہے نا. بس ہم دیکھیں کہ کوئی کسی ایٹمی پلانٹ کے قریب رہتا ہے تو اس کو ڈر ہوتا ہے کہ کسی وقت بھی دھماکہ نہ ہو جائے، ہم مارے جائیں گے. بالکل اسی طرح کچھ اور بھی خطرناک چیزیں ہوتی ہیں، تو اس چیز سے بھی ڈرنا چاہیے. ہم جتنا گناہوں کے قریب رہتے ہیں ہم اتنا اللہ کی پکڑ کے قریب ہو جاتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم وہ گناہ کریں نہ کریں، قیامت کا معاملہ تو اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن زندگی میں جانتے بوجھتے خود کو کبھی بھی فتنوں والی جگہ کے قریب نہیں رکھنا چاہیے. یہ واقعہ کیوں بتایا گیا اس کو تھوڑا دیکھتے ہیں کہ مکہ میں مخالفت عروج پہ تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جینے نہیں دے رہے تھے، اور حضرت ابراہیم کی محبت کے گن گاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں حضرت ابراہیم کا اور لوط کا قصہ سنا کر بتا دیا کہ یہ نبی بھی انہی کی کڑی میں سے ہے، اگر تم ان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتے ہو تو تمہیں ان کے ساتھ بھی جوڑنا پڑے گا. اس کے بعد حضرت موسیٰ کا قصہ 2-3 آیات میں آ رہا ہے. وفی موسیٰ، اور موسیٰ کی داستان میں، اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، جب ہم نے ان کو بھیجا فرعون کی طرف ایک روشن دلیل دے کر. یہ روشن دلیل کیا تھی؟ عصا اور ید بیضا. تورات تو نہیں تھی، کیونکہ تورات فرعون کے ڈوبنے کے بعد نازل ہوئی تھی، یعنی وہی دلائل جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے تھے، دلائل دے کر بھیجے. پھر کیا ہوا؟ فتح اللہ بے رکنی ہی، پس نے روگردانی کی اپنی قوت کے بل بوتے پر, کس نے؟ فرعون نے. وقالا ساحر او مجنون, اور کہنے لگا یہ شخص تو جادوگر اور دیوانہ. کون؟ موسیٰ. فرعون کے تکبر کی یہاں بات ہے, فتولا بے رکنی ہی کی بات ہے. اس کو تھوڑا سا سمجھیے, رکن کے لفظی معنی ہوتے ہیں قوت کے. حضرت لوط کا پیچھے ہم کلام پڑھ چکے, او آوی الى رکنن شدید, کہ پھر میں جگہ پکڑ لیتا کسی مضبوط کی طرف. تو فرعون کی قوت جو اس کی ہٹ دھرمی کی طرف اشارہ ہے. عام طور پہ تو پلر کو کہتے ہیں نا رکن, یعنی فرعون کو اپنی قوت کے بل بوتے پہ اتنا ناز ہوا کہ اس نے موسیٰ کی بات ہی نہ سنی. اور خاص ہی ساتھ رکن کے با لگ رہا ہے, با کی مصاحبت ہو گئی رکن کے ساتھ. تو مطلب کیا ہوا کہ اپنے لشکروں, اپنی جماعت, اپنے لوگوں کی کثرت کی وجہ سے اس نے موسیٰ علیہ السلام کو کوئی اہمیت نہ دی. اللہ اکبر, اپنے آپ کو بڑی طاقت سمجھتا تھا, کہنے لگا نعوذ باللہ یہ تو ساحر اور مجنو ہے. اس کا تو دماغ چل گیا, اس کو پتا بھی نہیں یہ کہاں کھڑا ہے اور کیا بات کر رہا ہے. موسیٰ بیچارے نے کیا جواب دینا تھا, اللہ نے اس کا جواب دیا کیسے, فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ. تو ہم نے اس کو اس کے لاؤ لشکر سمیت پکڑا اور ان کو سمندر میں پھینک دیا اور وہ قابل ملامت بن گیا. کیسے؟ قیامت تک کے لوگوں کے لیے نشانی بن گیا. کوئی آنکھ اس پہ نہ روئی, کسی نے افسوس نہ کیا, ہر ایک زبان پہ یہی تھا خسکم جہاں پاک, بڑا ظالم تھا. ملیم لفظ سے اشارہ ہو رہا ہے کہ مرنے کے بعد بھی لوگ اس پر ملامت کر رہے تھے, برا بھلا کہہ رہے تھے, کیونکہ لفظ ملیم میں کنٹینیوٹی آتی ہے. جب کوئی شخص ایسے گناہ کا ارتکاب کرے جو قابل ملامت ہو تو اس شخص کو ملیم کہتے ہیں. اور پھر قوم عاد کی کہانیاں. وفی آدم اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم, جب ہم نے ان پر آندھی بھیجی جو خیر و برکت سے خالی تھی. عقیم پیچھے بھی گزر گیا, اکم سے جڑ کٹی, جس کے بعد کوئی اور خیر نہ ہو. ما تذر من شیئن اتت علیہ الا جعلتہ کرمیم, نہ چھوڑتی تھی کسی چیز کو جس پر گزرتی مگر اس کو ریزہ ریزہ کر دیتی. تیز ہوائیں آئیں, تھنڈر سٹارم. عقیم بانچ عورت کو بھی کہتے ہیں. یہاں ہوا کے لیے آیا تو مراد ہے کہ وہ ہوا جو خیر اور برکت سے آ رہی ہو, نہ بادلوں کو اڑا کر لائے, نہ درختوں کو بارآور کرے, اور نہ اس میں رحمت کا کوئی شائبہ بھی ہو. آٹھ دن اور سات راتیں چلتے رہے یہ جھکڑ اور اس کے بعد قوم تباہ ہو گئی. چوتھی قوم. وفی سمودا اس قیل لہم, اور واقعہ سمود میں بھی نشانی ہے جب ان کو کہا گیا کیا, تمتعو لطف اٹھا لو, کب تک, حتی حین ایک وقت تک, چند دن کی بات رہ گئی. جب یہ قوم سرکش ہوئی انہوں نے نبی کی جان لینے کی کوشش کی, اللہ نے ان کی بھی پکڑ کر دی. فاتوا امر ربهم, پس انہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے. ہوا کیا, فاخذتهم الصاعقۃ وهم ينظرون, تو پکڑ لیا ان کو ایک خوفناک کڑک نے اس حال میں کہ وہ دیکھ رہے تھے. جب اللہ کی پکڑ آئی تو ہوا کیا, فما استطاعوا من قیام, پھر تو ان میں کھڑے ہونے کی بھی طاقت نہ رہی. مراد ہے کہ اللہ کے عذاب کو برداشت ہی نہ کر سکے. وما کانوا منتصرین, اور نہ وہ ہم سے انتقام لے سکتے تھے. دو مطلب ہے منتصرین کے, کہ ایک کیا کہ ہم نے ان پر اپنا عذاب مسلط کیا, تو جن کو کل تک اپنی طاقت کا گمنڈ تھا ان میں سکت ہی نہ رہی کہ ہم سے انتقام لیتے. اور دوسری صورت میں ترجمہ کیا ہے کہ وہ ہم پر غالب نہ ہو سکے اور اپنی قوت سے ہمارے بھیجے ہوئے عذاب کو ٹال نہ سکے. اشارہ وہی ہے کہ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر بڑی بڑی چیزیں بھی انسانوں کے ہاتھوں میں رہ جاتی ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير امين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. كيف حالكم؟ یس ماشاء اللہ ہماری کافی دنوں کے بعد اب ہماری کلاس ہو رہی ہے الحمد للہ. سو کیسے آپ لوگ سب؟ ماشاء اللہ ٹھیک ہے الحمد للہ گڈ رائٹ. سو امید ہے کہ آپ لوگوں نے خوب رمضان کے اندر خوبصورت تلاوت کی ہوگی اور اپنی پڑھی ہوئی تجوید سے فائدہ اٹھایا ہوگا, بیکاز جتنی اچھی ہماری تلاوت ہوتی ہے اتنا ہی اچھا پھر ہمارے دل پر اثر بھی پڑتا ہے, اتنا ہی اچھا پھر ہمارے پورے جسم پر ہی اثر پڑتا ہے نا رائٹ. الحمد للہ میں بھی ٹھیک ہوں اللہ تعالیٰ کا شکر. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. Yeah, we try, that's it. That's what is needed, کہ ہم کوشش کریں ہے نا. اور یہ بھی کہ ضروری تو نہیں ہے کہ چند ہی دنوں میں آپ کو وہ ریزلٹ مل جائے جو آپ چاہتے ہو, لیکن ہاں کوشش اگر کری تو بس پھر کوشش کر لی حق ادا کرنے کی. ٹھیک ہے, سو اب انشاءاللہ آج کی کلاس میں دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں. جیسے ماشاء اللہ ابھی تک ہم لوگوں نے صفات آپ نے دیکھا ہے کہ بہت اچھے طریقے سے کر لی رائٹ, یعنی صفات کا چیپٹر آپ لوگوں کا تقریباً کمپلیٹ ہو ہی گیا ہے اور کئی دفعہ ہم نے اس کی ریویژن بھی کری ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رائٹ, تو اب یہ ہے کہ ہم انہی صفات کی امپلیمنٹیشن ہی دیکھیں گے, چونکہ آپ کا ماشاء اللہ تکمیل بھی بہت کلوز ہے قریب ہے. تو اس لیے اب ہم یہ کریں گے کہ آپ کی لاسٹ ان کلاسز کے اندر سورۃ الملک کی حفظ کا انشاءاللہ سیشن رکھیں گے. اور آپ سب کو پتا ہے کہ سورۃ الملک کی کیا اہمیت ہے رائٹ. ایک بڑی ہی فیکچوئل سی بات ہے کہ ہمیں سے ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے, اور جب ہم واقعی ان لفظوں کو سوچیں غور سے کہ اچھا یہ میں ابھی ہوں تو اب میرا نہ ہونا بھی یقینی ہے کہ کب جانا ہے مجھے نہیں پتا, لیکن یس آئی ہیو ٹو لیو, ایک دن میری سانس میں بھی رکنا ہے اور اس کے بعد یہ بہت سارے مراحل جو کہ ہم پڑھتے ہیں, تو سبحان اللہ انسان کو خوف بھی آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈر لگنا بھی چاہیے نا. یس ایک سیکنڈ جی. یا تو پھر آپ دیکھیں کہ جب ہمیں یہ چیزیں ایسے ٹولز ہمارے ہاتھ میں ہوں کہ جس کے ذریعے ہماری آخرت بہت سنور سکتی ہو, تو پھر انسان کو کچھ تسلی ہوتی ہے. اور انہی چیزوں کے ساتھ پھر آپ اپنے آپ کو تسلی بھی دیتے ہیں کہ نہیں ان شاء اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ایسا ہو تو پھر ایسا ہوتا ہے. جیسے کہ جو شخص قرآن کو اپنے ساتھ رکھتا ہے دن اور رات تو پھر وہ اس کو قبر میں اکیلا نہیں چھوڑے گا. پھر اسی طرح سے جو شخص ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق رہا, اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا رہا, تو وہ اپنے آخر وقت میں بھی اللہ کو نہیں بھولے گا. اور جو اللہ کو نہیں بھولتا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو نہیں بھولتے. تو ان چیزوں سے پھر ہمیں تسلی ملتی ہے. تو سورۃ الملک ہماری قبر میں روشنی کا سبب بنے گی. آپ سب کو پتا ہے نا یہ بات, ہمیں سے کوئی بھی اندھیرا نہیں پسند کرتا, اور اسی لیے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم اسے ریڈ بھی کریں ڈیلی, اپنا رات کو سونے سے پہلے اس کو پڑھنے کا اہتمام کریں. اور آپ میں سے کرتے بھی ہوں گے آپ سب لوگ کوشش رائٹ. ہم انسان ہیں, کبھی غلطیاں ہو بھی جاتی ہیں, اور یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو یاد ہو نا کوئی چیز تو اس کو پڑھنا بھی آسان ہوتا ہے. یس ڈو یو اگری ود اٹ, کہ جب کوئی چیز یاد ہو تو اسے پھر آسانی سے پڑھ لیتے ہیں. لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ کام کر رہے ہوتے ہیں یا اسٹک ہوتے ہیں, آپ سے مس بھی ہو جاتی ہے بعض وقت اگر آپ کو یاد نہیں ہے. سو انشاء اللہ تعالی اس کورس کی تکمیل سے پہلے پہلے ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنی سورۃ الملک کو یاد کر لیں. ایسا ہے کہ آپ کو ہر ہفتے اراؤنڈ ہاف اے پیج یا اتنی آیات انشاءاللہ میں آپ کو دوں گی, ٹھیک ہے, اور پھر ان کی ریکارڈنگ بھی انشاءاللہ آپ کو بھیج دیں گے آپ کے گروپ کے اندر, تو آپ لوگ پھر ان کو ساتھ ساتھ یاد کریں گے. کتنے لوگ ہیں جو کہ یاد کرنے کے لیے ریڈی ہیں, ایکسائٹیڈ ہیں؟ یس الحمدللہ لبیک, یاد ہے, ویری گڈ. تو پھر ریویژن ہو جائے گی آپ کی تو ہاں الحمد للہ رائٹ. اور یہ جو قرآن کا حفظ کرنا ہے نا, یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر یہ موقع جس کو دیا ہے تو بڑی خاص بات ہے. بہت سے لوگ قرآن حفظ کرتے ہیں لیکن بہت جلدی بھول جاتے ہیں یا زیادہ کر نہیں پاتے. جو چیز یاد بھی ہوتی ہے وہ بھی نکل جاتی ہے ذہن سے. تو اگر ہمیں یہ سعادت ملے کہ ہم کچھ قرآن کا حصہ اپنے دل دماغ کے اندر محفوظ کریں تو یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا رحم ہے. تو اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, تھوڑی اور کرنی ہے, ٹھیک ہے رائٹ انشاءاللہ. چلو ٹھیک ہے, اب جب ہم یاد کریں گے تو ہم تجوید کا بھی دھیان رکھتے ہوئے کریں گے. اور آپ کوشش کریں کہ
ساتھ ساتھ انشاء اللہ تعالیٰ پھر اس کو ریڈ کرتے جائیں. ٹھیک ہے, میں آپ کو یہاں ریڈ کراؤں گی اور آپ میرے ساتھ اس میں جو لوگ یاد کر چکے ہیں ماشاء اللہ آپ لوگ اپنی تجوید پر بھی ساتھ میں فوکس رکھیں گے ہر ایک ہی. ٹھیک, تاکہ آپ کی جو صفات اور جو مہارت اور جو روز آپ پڑھ چکے ہیں ان کی بھی اصلاح ہوتی جائے. ٹھیک ہے, سو انشاءاللہ پھر آج ہم اسٹارٹ کرتے ہیں, اور آج ہمارا جو پہلا لیسن کے ساتھ میں جو ہم اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی, تو ایک سیکنڈ. ٹھیک ہے, سو انشاءاللہ میں ہاف اے پیج مدینہ مصحف کے مطابق دوں گی, جو گرین قرآن آپ کو مکہ اور مدینے میں نظر آتا ہے نا, تو اس کے مطابق انشاءاللہ کریں گے. میں آیات بتا دوں گی, آپ انشاءاللہ پھر کسی بھی قرآن میں سے آپ اس کو فالو کر لیں. ٹھیک ہے, رائٹ, سو انشاءاللہ پھر شروع کرتے ہیں سورۃ الملک اور آیت نمبر 1 سے لے کے 5 تک آج کا لیسن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك تبارك الذي بيده الملك تبارك الذي بيده الملك
سیم جسٹ فالو می جیسے میں ریڈ کریں آپ ویسے ہی ریڈ کریں گے. حرکات کا دھیان رکھیں, کمپلیشن رکھیے, اور کسی بھی بڑی مت کو یا چھوٹی مت کو ان کو شارٹ نہیں کریں.
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ليبلوكم أيكم أحسن عملا ليبلوكم أيكم أحسن عملا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وهو العزيز الغفور وهو العزيز الغفور
آپ لوگ آئی ہوپ کہ میرے ساتھ اس کو فالو کر رہے ہیں, رائٹ.
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا
ہیوی لیٹ اس کا دھیان رکھیں خلق سبع یہاں سافٹ ہے سبع عین کو ہیوی نہیں کریں سماوات یہاں اخفا بھی موٹا اور پھر قا کو بھی آپ موٹا ادا کریں گے
الذی خلق سبع سماوات طباقا الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور فارجع البصر هل ترى من فطور فارجع البصر هل ترى من فطور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب ينقلب إليك البصر خاسئا ثم ارجع البصر كرتين ينقلب ينقلب إليك البصر خاسئا ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير وهو حسير ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير
شروع سے کہتے ہیں انشاءاللہ آیت نمبر 1 سے
تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وأعتدنا لهم عذاب السعير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير ٹھیک سو ان شاء اللہ لیسن ہمارا 1 سے لے کے 5 تک اتنا ہی ہے رائٹ اور امید ہے کہ کچھ تھوڑا تھوڑا سا آپ لوگوں کو ابھی بھی یاد ہوا ہوگا بیکاز کنٹینیوس ریپیٹیشن سے الحمدللہ کافی فائدہ ہوتا ہے اور سب سے بڑھ کے یہ کہ آپ دیکھیں کہ ہم نے کتنی دفعہ ان آیات کو ریڈ کیا اور ان لیٹرز کو ریڈ کیا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا اجر دیا ہوگا نا ہر حرف کے بدلے آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں اور ان کو کتنا کتنا آپ کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے رائٹ It's not so easy. So alhamdulillah, it's so easy کہ ہمیں جب نیکیاں کمانی ہو تو اللہ تعالیٰ نے اتنے آسان طریقے ہمارے لیے رکھے بس بشرط یہ کہ ہم اپنا وقت دینے والے ہوں سو رائٹ الحمد للہ ان شاء اللہ کوشش کریں کہ جیسے میں آپ کو میرا ماشاء اللہ آپ کے پاس پورا ویک ہے اور آپ پورے ویک کے اندر جو ہے وہ اس کو بار بار ریڈ کرتے جائیں گے ان شاء اللہ اپنی نمازوں میں پڑھیں ہاں اور صبح شام کوئی ٹائم بنا لیں اپنا کہ آپ نے ریویژن لے اور ایک ویک میں اگر آپ نے اس کو واقعی اپنی نمازوں میں پڑھا ہر نماز کے اندر جیسے ایک رکعت میں آپ اتنا چھوٹا سا پورشن ہے کر سکتے ہیں مینج اور صبح شام میں کوئی ایک آدھ ٹائم اپنے لیے رکھ لیا کہ جس میں آپ بیٹھ کے خاص طور پہ اس کی پریکٹس کریں تو آپ دیکھیں کہ آپ کی بہت اچھی میمورائزیشن ہوگی اس کی انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہے پھر آپ دیکھیں جب بہت ریپیٹیشن اتنی زیادہ ہو جائے نا تو اس کے بعد پھر جب آپ جو یاد کرتے ہیں وہ بڑی مشکل سے آپ کے پھر ذہن سے انشاءاللہ نکلتا ہے. کبھی انسان بھول بھی جاتا ہے اور پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ جب دوبارہ سنتے ہیں نا اسی طرز پر جس طرح سے آپ نے یاد کی ہوتی ہے تو آپ کو پھر وہی ساری چیز یاد آ جاتی ہے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جو بھی اپنی میمورائزیشن کریں وہ واقعی آسان کے درجے پر ہو, ہمارے لیے آسان ہو. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہم سے قبول بھی کریں. تو کوئی سوال آپ لوگوں کا کچھ ہے یا کوئی بات آپ کو کہنی ہو تو پلیز بتائیے. انشاءاللہ پھر نیکسٹ کلاس میں یہ کریں گے کہ میں آپ لوگوں سے اس کی لسننگ بھی کر دوں گی, آپ میں سے جو جو یاد کر کے آئے تو پھر آپ اچھا اس کو ریڈ کریں. یس آئی ول انشاءاللہ. ٹھیک ہے, نیکسٹ کلاس سے انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے اس کو. ٹھیک ہے, سو پھر انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی ہے, اور اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم واقعی سورۃ الملک سے فائدہ اٹھائیں اور روزانہ رات کو سورج سے پہلے پڑھا بھی کریں, مس نہ کیا کریں, اینڈ اس کو یاد بھی کر لیں. جزاکم اللہ خیر کثیر. واحسن الجزا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جزاکم اللہ خیر سسٹر عائشہ. واقعی بہت زیادہ فائدہ ہوگا الحمدللہ. سم الحمدللہ کیونکہ آپ کو بولا ہے ابھی ان شاء اللہ ہم سب سے چکا رہے ہیں, اس میں آپ اس کی ڈیٹیل بھی دیکھیں گے کیونکہ جنہوں نے دورہ قرآن کیا اس میں تو بتایا گیا تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو پڑھ کے سوتے تھے اور اس یہ پڑھنے والے کو قیامت کے دن اللہ پاک سے لڑ کے بخشوائے گی. تو اس کو ہم نے بہت اچھے جیسے ابھی ماشاء اللہ میرحان میں میری گمان کے بعد سے کسی نے لازمن سٹرائشہ کے ریکارڈ بھی کیا ہوگا تو ویسے بھی آپ کو ریکارڈنگ ہم سینڈ کر دیتے ہیں. تو کوشش کریں یہ ویک میں اگر جیسے بھی انہوں نے ٹپ بتائی ہے کہ اپنی نماز میں اس کو آپ رکھیں رات کو پڑھتے تو ان شاء اللہ آسان ہے تو آپ کو آسانی سے یاد ہو جائے گا. اچھا ایسا نے مجھے بتائیں کہ ابھی بریک لینی ہے کیونکہ ہمارا جو لیسن ہے وہ تھوڑا سا رہتا ہے, یعنی تقریباً 19 منٹ کا 15 منٹ کا رہتا ہے صرف. تو آپ کہتے ہیں کہ ہم پہلے اس کو کور کر لیں, اس کو کر کے تو تھوڑا سا ریکیپ کروا کے ان شاء اللہ آپ کو پھر بریک دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ایسے کر لیں. ٹھیک ہے, کیونکہ تھوڑا سا رہ گیا تھا تو وہ بھی پھر ایک سیکوینس. ہاں جی ٹھیک ہے, لیسن کر لیتے ہیں جو ہمارا ہم لوگ کر رہے تھے اسی کو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں ان شاء اللہ. اس کے بعد ریکیپ ریکیپ کے بعد آپ کو بریک دیتے ہیں. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اور اسی طرح کی ایک اور قوم, وقوم نوح من قبل, اور قوم نوح کا اس سے بھی پہلے یہی حال ہوا. انہم کانوا قوما فاسقین, بے شک وہ لوگ بھی پرلے درجے کے نافرمان تھے. یہ ہے ساری قوموں کے حالات پر ایک کامن سینٹینس, انہم کانوا قوما فاسقین. یہ فاسق تھے, آج ہیں سے فسق. اور فسق میں آپ کو معلوم ہے کہ اوپن گناہ دکھتے ہیں, حدوں کو پامال کرنا, ساری لمٹس کراس کرنا, شادی کے بندھن کے بغیر جنسی تعلقات, لباس سے آزاد, حلال اور حرام کے فرق کے بغیر زندگی بسر کرنے والے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے کیا کچھ بنایا. اب دوبارہ پھر قدرت پہ غور و فکر, کائنات میں تدبر. والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون, اور ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ہم ہی اس کو وسیع کر رہے ہیں. کیسی پیاری آیت ہے. بعض لوگ عید کا ہاتھ کرتے ہیں قوت, قوت مراد ہے. دیکھیں کہ ہاتھ اللہ کے ہیں, ایسی آیتوں پہ وہی بات ہے کہ جو اللہ نے کہا ہم مان لیں گے. عید کا لفظ ادا یود سے ہے, عام طور پہ تو اس کا معنی قوت ہوتا ہے, لیکن اللہ کے لیے ہم اس میں ہاتھ ہی استعمال کریں گے کہ ہماری قوت کو دیکھو, تو اس آسمان کو دیکھو اور ہم اس کو وسیع کر رہے ہیں. منہ سے اون جو ہے نا, منہ سے ان کی جمع ہے, اوسا سے سپرلیٹیو ہے, متعدی اور لازم دونوں ہے. مطلب کیا ہے کہ آسمان خود بھی بڑا ہو رہا ہے اور دوسری بات ہے کہ آسمان دوسروں کو بڑا کر بھی رہا ہے. پیچھے سورہ قاف میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی تھی کچھ فگرز, آسمانوں کی بلندیوں پہ جو کچھ ہو رہا ہے. آپ اس کو منہ سے ان لفظ کو ایسے سوچ لیں کہ ایک غبارے کے اوپر آپ چھوٹے چھوٹے بلیک ڈاٹ لگائیں, پھر اس میں ہوا بھریں, تو ہوا بھرتے ہی وہ ڈاٹس دور سے دور ہوتے جائیں گے. یہ ہے لموسیون. دن بدن اس کائنات کے غبارے میں ہوا بھرتی جا رہی ہے اور کھلتا جا رہا ہے, اور ایک دن پھٹ جائے گا. بس اس کو لے لیں, زمین کے اندر کا جو بوجھ ہے وہ بھرتا جا رہا ہے. فرمایا والارض فرشناها فنعم الماهدون، اور زمین کا ہم نے فرش بچھا دیا اور ہم کتنے ہی پیارے بچھانے والے ہیں، ہم کتنے ہی اچھے فرش بچھانے والے ہیں، کہیں کوئی سلوٹ نہیں، کہیں کوئی ٹیڑ نہیں، کوئی میڑ نہیں، زمین بچھی ہوئی دور سے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی کارپیٹ بچھا ہوا ہے، ویلوٹ کی چادریں بچھی ہوئی ہیں، ہم بچھاتے ہیں۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، اور ہر ایک میں سے ہم نے بنایا جوڑوں کو، کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم غور و فکر کرو، نصیحت لو۔ یہ ہے اصل میں بات، اس کائنات پہ غور و فکر کا نتیجہ کیا ہو؟ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تم نصیحت لو، تم پکڑو، غور کرو، کرو کیا؟ اتنی پیاری ذات کا حق کیسے ادا کرو؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بس دوڑ لگا دو اللہ کی طرف۔ انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں تمہیں اس کے غضب سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ یہ ہے اصل میں دعوت اس سورت کی، ففروا الی اللہ، کیسے اللہ کی طرف بھاگے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے بھاگو اللہ کی طرف، توبہ کے ذریعے، لکھ لیں، گناہوں سے بھاگو توبہ کے ذریعے اللہ کی طرف۔ جنید بغدادی کہتے ہیں نفس اور شیطان گناہوں کی طرف دعوت دینے والے ہیں اور بہکانے والے ہیں، تم ان سے بھاگ کر اللہ کی طرف پناہ لو تو وہ تمہیں اس کے شر سے بچا لیں گے۔ ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگنے والا ہی شیطان سے بچے گا۔ ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور یہ بات ہم کہتے ہیں قرآن پڑھیں گے تو شیطان نہیں بہکائے گا۔ ہم زندگی کے سفر میں نیکیوں کی طرف بھاگنا چاہ رہے ہیں، رک کیوں جاتے ہیں؟ شیطان پیچھے لگا ہے، تو زور سے ساری بندشوں کو توڑ کر اللہ کی طرف بھاگو۔ کسی بھی کھلاڑی کو سوچئے جو دوڑنا چاہتے ہیں نا تیز، وہ ساری پابندیوں کو اپنے سے دور کر دیتے ہیں، کچھ بھی پابندی راستے میں اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض لوگ کپڑے اتنے ہلکے پہنتے ہیں، کھانا کم کھاتے ہیں، اپنے وزن پہ قابو پاتے ہیں، اوور ویٹ نہیں ہوتے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بعض لوگ نشہ کرتے ہیں، کہتے ہیں نشے میں تیز دوڑا جاتا ہے، ذہنی بوجھ، جسمانی بوجھ اٹھا دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم نے بچنا ہے، آگے بڑھنا ہے، تو ففروا الی اللہ، چلو نہیں بلکہ دوڑو رب کی طرف، نیکیوں کی طرف۔ کیسے دوڑے رب کی طرف؟ نمازوں کی طرف دوڑو، ہر نیکی کی طرف دوڑو، توبہ کی طرف دوڑو، ہر کام جس کو کرنے کا اللہ حکم دے اس کو کرنے کے لیے دوڑو، ہر نیکی کے موقع کو پانے کے لیے دوڑو۔ کیا چیزیں دوڑنے کے لیے ضروری ہیں؟ عموماً چار چیزیں چاہیے ہوتی ہیں دوڑنے کے لیے۔ نمبر ایک قوت، پھر شوق، پھر خوف، اور پھر مقصد۔ لکھیں یہ چار چیزیں۔ قوت چاہیے ہوتی ہے، یہ کہاں سے ملتی ہے؟ قرآن سے۔ شوق چاہیے ہوتا ہے، یہ کہاں سے ملتا ہے؟ جنت کے ذکر سے۔ خوف چاہیے ہوتا ہے، یہ کہاں سے ملتا ہے؟ جہنم کے تذکروں سے۔ اور مقصد، ٹارگٹ، گول ہے اللہ کی رضا، رب کی رضا کو چاہیے۔ ابو بکر کی طرح ہر معاملے میں آگے، اسلام قبول کرنے میں آگے، آپ کا ساتھ دینے میں آگے، آپ پہ چوٹیں پڑ رہی تو آگے آگے کہ مجھے مار دو، نبی کو چھوڑ دو، خلافت میں آگے، ہجرت میں ساتھ، معراج کی تصدیق کی تو آگے۔ ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اٹھ کے پوچھا کوئی روزے سے ہے آج؟ ابو بکر کھڑے ہو گئے۔ کیا آج کسی نے صدقہ کیا؟ ابو بکر کھڑے ہو گئے۔ کسی بیمار کی تیمارداری کی؟ کہاں؟ ابو بکر کھڑے ہو گئے۔ ہر بار ابو بکر، ہر بار ابو بکر۔ عمر بولے، کہنے لگے ابو بکر ابھی تو صبح ہوئی ہے، آپ یہ سارے کام کہاں سے کر کے آ گئے؟ اللہ اکبر۔ کہنے لگے صبح اٹھا تو روزے کی نیت کی، نماز کے لیے نکلا تو راستے میں ایک فقیر ملا، صدقہ کر دیا، تھوڑا آگے آیا تو پتا چلا عبد الرحمن بن عوف بیمار ہے، تو میں نے سوچا کہ تیمارداری کر لوں، ان سارے کاموں سے فارغ ہو کے مسجد میں آ گیا۔ سوتے ہی رہتے تو چارے کام رہ جاتے، اور پہنچتے ہی آخری وقت میں نکلتے گاڑی کی چابی نہ ملتی، بیوی پہ گرجتے تو نماز کیسے پڑھنے جاتے، رستے میں اتنے کام کیسے کرتے؟ ہماری تو صبح ہی نہیں ہوتی، کام کب کریں گے؟ دنیا کے پانے والوں کو تو 7 بجے جاب پہ ہونا ہے، جنت کو پانے والے اپنی مرضی کے وقتوں پہ اٹھ اٹھ کے آنکھیں ملتے ہوئے آئے تو فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ کا حق تو ادا نہیں ہوگا۔ حضرت علی حضرت ابو بکر کے بارے میں کہا کرتے تھے رضی اللہ عنہ، میں کہتے تھے ہوا سباق، وہ تو آگے نکلنے والے، یہ جو آپ کا سبق ہوتا ہے نا وہ بھی اسی سے ہے۔ بظاہر جسمانی طور پہ کتنے کمزور تھے، نحیف تھے، دل بھی رقیق تھا، لیکن نیکیوں میں سبقت کی وجہ سے اللہ کے نبی کے ساتھ ہجرت کا موقع ملا۔ آپ دیکھیے کہ اصولاً تو حضرت عمر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا چاہیے تھا نا ہر جگہ، کیونکہ بہادر تھے، صحت مند تھے، ینگ تھے، لیکن ابو بکر کیوں ساتھ ہوئے؟ یا ہم سب کے لیے دلیل ہے کہ جسمانی صحت بیماری کوئی چیز نہیں ہے، اصل دعا کریں روحانی صحت ہو، اسباب کچھ نہیں ہے، شوق کام کرواتا ہے۔ ابو بکر رک جاتے تو ان کے پاس ہر دن عذر موجود تھا، لیکن فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، کون بھاگتا ہے جس کو یقین ہے میں پہلے پہنچوں گا تو پالوں گا؟ اگر یہ کوئی کہ چلو کوئی نہیں آخر میں بھی پہنچ جاؤں گا کوئی بات نہیں، کیا ہوگا؟ ہار جائیں گے، آگے 10ویں نمبر پہ آگے۔ جن کو آگے رہنے نا وہ بھاگتے ہیں، تبوک کے موقع پہ سارے گھر کا سامان، غلاموں کو آزاد کرنا ابو بکر موجود، لشکر اسامہ کے موقع پہ جھگڑا ہو گیا لیڈرشپ کا، ابو بکر ڈٹ گئے، زکات نہ دینے والوں کے معاملے میں اکیلے رہ گئے، سارے صحابہ دوسرے موقف پہ تھے، ابو بکر اکیلے تھے، کہا میں نہیں رکوں گا، جو کہتے ہو کرو، میں نے اصولوں پہ سمجھوتا کوئی نہیں کرنا۔ آپ دیکھیے کہ جن کو آگے بھاگنا ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ آلٹرنیٹ رکھتے ہیں اپنے پاس۔ اگر انسان کے پاس آلٹرنیٹ نہ ہو تو سارے کام رک جاتے ہیں۔ میں جب جہاز میں بیٹھتی ہوں میں ضرور ایک دفعہ سوچتی ہوں کہ اگر اس کا انجن بند ہو جائے، اگر اس کے یہ پہیے پہ پتلا سا پنکھا لگا یہ رک جائے تو مجھے تسلی دلائی، نہیں فکر نہیں کریں، انہوں نے ایک دو انجن ساتھ رکھے ہوتے ہیں آلٹرنیٹو۔ بالکل اسی طرح سے یاد رکھیے کہ جب ہم نے اپنے کاموں کے ساتھ ساتھ آلٹرنیٹس رکھے ہوتے ہیں نا تو ہم رکتے نہیں، ایک چیز خراب دوسری تیار، ایک راستہ نہیں دوسرا راستہ تیار۔ اور یہ سب کب ہوگا؟ جب اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا، نیکیوں کے مواقع نظر ہی اس کو آتے ہیں جس کا تعلق اللہ سے جڑا ہوتا ہے، باقی تو منہ ہی دیکھتے رہتے ہیں، کہتے ہیں دیکھتے ہیں جو بچی کچی نیکی ہے وہ ہم کر لیں گے۔ دعا کریں کہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ پہ آ جائیں۔ یہ ہے زندگی کی دوڑ، یہ ہے مقصد، جس دن بھاگ کے چت لیٹیں گے قبر میں ہوں گے۔ کوئی اس وقت ہمارے اوپر رونے والا ہو یا نہ ہو ایک برابر، کیونکہ ہم تو پہنچ چکے اپنی جگہ پہ۔ اس کے لیے انرجی کہاں سے آئے گی؟ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود۔ یہ ہے فیول، انرجی، توحید، آپ کا عقیدہ۔ جیسا آپ کا عقیدہ ہوگا اللہ آپ سے ویسے ہی کام کرائے گا۔ کہیں اللہ مجھے رسوا نہ کرنا، اللہ مجھے ذلیل نہ کرنا، اللہ آپ کو نہیں کرائے گا۔ اِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، بے شک میں تو تمہیں اس کے غضب سے ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا۔ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ، اسی طرح نہیں آیا ان سے پہلے بھی کوئی رسول مگر انہوں نے یہی کہا یہ ساحر ہے اور دیوانہ ہے، یعنی یہ جادو کر دیتا ہے اور دیوانہ نرالی باتیں کرتا ہے، پہلی باتیں کبھی سنی نہیں جو باتیں کر دی۔ اتواصوا بہ، کیا پہلوں نے پچھلوں کو یہی وصیحت کی تھی؟ نہیں، بل ہم قوم طاغون، بلکہ وہ سرکش قوم تھے۔ اب یہ جملہ بیچ کا جملہ لگتا ہے، اتواصوا بہ، کیا اسی کی پچھلوں نے نصیحت کی تھی؟ مطلب کیا ہے کہ کیا ہر پچھلی قوم یہی کہہ گئی تھی کہ اپنے نبیوں کے ساتھ یہ سلوک کرنا، حق بات کہنے والوں پہ الزام لگانا، تانے دینا، پروپیگنڈے کرنا، یہ کہہ گئے تھے؟ نبیوں نے نہیں کہا، بل ہم قوم طاغون، یہ خود ہی سرکش ہے، ان کا حال سرکشی والا۔ لہذا آپ کیا کریں؟ فتول انہم، پس ان سے روح انور پھیر لیجئے۔ فما انت بملوم، بس آپ پر کوئی الزام نہیں، وہی لفظ جو پیچھے ملین تھا وہ یہاں ملوم پہ۔ کریں کیا؟ وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، آپ ان کو سمجھاتے رہیے، اور یہ سمجھانا ایمان والوں کو فائدہ دے گا. اور حقیقت کیا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا بس. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون, اور میں طلب نہیں کرتا ان سے رزق اور نہ یہ طلب کرتا ہوں کہ مجھے کھلائیں. اللہ کو کیا ضرورت ہے کسی کے رزق کی, کیونکہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین, بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سب کو روزی دینے والا, قوت والا اور زور آور. قیامت کے دن ہونے کے اللہ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا, پس ان ظالموں کے لیے عذاب کا ویسا ہی حصہ جیسے کہ ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ, جیسا ان کے ہم مشربوں کو حصہ ملا تھا. فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ, پس یہ جلد بازی نہ کریں. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ, پس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا. اس پورے حصے میں اگر آپ دیکھیں تو جو قابل غور بات ہے وہ کیا ہے, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, اللہ نے پیدا ہی عبادت کے لیے کیا. کیا مطلب؟ تسبیح, ٹوپی, مسلح؟ نہیں, عبادت کے وہی تین معنی جو سورت فاتحہ میں, بندگی, غلامی اور اطاعت. پورا لائف سٹائل ہے عبادت کا, بندگی کرو تو رب کی کرو, نماز روزہ کرو اللہ کے حکموں سے کرو, اپنی مرضی کی نیکیاں نہ کرتے پھرو, بندے بن کے رہو, عاجز بنو, اور اطاعت کرو تو اللہ کی کرو جیسے کرنے کا حق ہے. ساری زندگی اس کے آگے جھک جاؤ گے تو بھی تم اس کا حق نہیں ادا کر سکتے. تم اپنی مرضی سے نہیں آئے, تمہیں اللہ کی طرف آنا ہے, اس لیے بتا دیا کہ تم بھاگو. آپ دیکھیے سورت فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین, وہاں یہ بات کہتا ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں, ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھا راستہ دکھا. یہاں دعوت دی گئی ففروا الی اللہ, دونوں کو جمع کریں تو کیا پتہ چلتا ہے کہ صراط مستقیم پہ چلنا چاہتے ہو تو اللہ کی بات کو مانو, بھاگو, دوڑو, جلدی کرو. دیکھو اللہ نے تمہیں اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے اس دنیا کو کتنا سجایا, کتنا سنوارا, کتنے خوبصورت طریقے سے یہ معاملہ رکھا. اس لیے کوشش کرو کہ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا وہ کام کرو. پھر یہاں دیکھیں رزق کی بات ہوئی. عموماً ہم اپنی عبادت کیوں چھوڑتے ہیں, اللہ کے بندے یا اللہ کی غلامی کیوں چھوٹتی ہے, یا نماز روزہ کیوں چھوڑتا ہے؟ جی جاب پہ تھے, کام پہ تھے, کب وہ تو تم سے رزق نہیں مانگتا. آپ کہتے اس لیے کام کر رہے ہیں کہ ڈونیشنز دے سکے مسجدوں میں. اللہ کہتے وما اريد ان يطعمون, میں تو نہیں کہتا کہ مجھے کچھ دو, مجھے کھلاؤ, میں تو الرزاق اور ذو القوۃ اور متین ہوں. کہ خالی لفظ الرزاق بہت تھا, القوۃ یا ذو القوۃ اور المتین کیوں آیا؟ شدت کے لیے, کہ اللہ کو کوئی روک ہی نہیں سکتا کسی کو رزق دینے سے. جو لوگ اللہ کی قدر نہیں کر پاتے ان کا حال کیا ہے؟ ان کو اپنے پچھلے ساتھیوں, پچھلی نبیوں کے جو پانچ قصے بیان ہوئے انہی والا معاملہ ہوگا. یہاں جو ذنوب ہے نا, بڑے ڈول کو کہتے ہیں جس سے کنویں سے پانی نکالا جاتا ہے. یہاں مراد ہے حصہ اور نصیب. یوم بدر میں ان کو حصہ مل گیا, ساری لیڈرشپ جو تھی وہ بدر کے کنویں میں گرا دی گئی, کاٹ کاٹ کے پھینک دی گئی. اسی لیے فرمایا کہ فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون, یہ ہے وہ جس کا ان کو وعدہ دیا جاتا تھا, آج اسی سے پکڑے جائیں گے. تین چیزوں پہ اپنے غور کرنا ہے. نمبر ایک, ففروا الی اللہ. دوسرا, آپ نے غور کرنا ہے تو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور تیسرا جو بہت ہی قابل غور نقطہ ہے, وذکر فإن الذکرۃ تنفع المؤمنین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق دے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, کیا سیکھا آج کی آیات سے؟
بہت خوبصورت سورہ تھی، بہت ہی پیاری ماشاءاللہ الحمدللہ. اور ساتھ میں آج الحمدللہ سیشن بھی ہو گیا سسٹر عائشہ کے ساتھ سورہ ملک کا، تو کیا فیلنگز ہیں اس قرآن کے ساتھ؟ ابھی سورہ زاریات بہت پیاری، کیا اس سے لیسن کیا لیا اپنے لیے؟ ایک تو گناہوں سے توبہ کرنا، اور جو ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے شروع سے جو ہواؤں کی قسم اٹھانے والیاں، یہ کیا مقصد ہے؟ یہ کیوں اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو بھی قسمیں کھا رہے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں؟ جی میری آواز کلاس میں آ رہی ہے سب کو؟ جی یوم دین کے بارے میں سارے شکوک دور ہو جائیں، بالکل، ویری گڈ ویری گڈ. دیکھیں ہوائیں، ہر چیز دیکھ لیں اس دنیا میں، کائنات میں جو بھی چیز ہے وہ اللہ پاک ہی پیدا کرتا ہے. جی قیامت کی سچائی بتائی جا رہی ہے، ویری گڈ الحمدللہ. تو اس کے لیے دیکھیں بار بار سب سے پہلے اسٹارٹ ہی ہوا زاریات ضربن فالحاملات بقرآن، قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اٹھانے والی ہیں، پھر اٹھانے والی ہیں بوجھ کو، پھر چلنے والی ہیں آسانی کے ساتھ، پھر تقسیم کرنے والی ہیں کام کو. بے شک جو تم وعدہ کیے جاتے ہو البتہ سچا ہے، بے شک جزائے اعمال البتہ واقع ہونے والا ہے. پھر آسمان کی قسم کھائی جا رہی ہے، راستوں کی کھائی جا رہی ہے. تو پھر جو اندازہ لگانا ہے اس سے بچنا ہے. مارے گئے قتل الخرواسون، اس میں سازہ نے بتایا تھا اندازے لگانے والے کیا ہیں؟ مارے گئے ہیں. جی اس میں اللہ کی طاقت کے متعلق بات ہو رہی ہے، بالکل صحیح ہے. اس کے ہاتھ میں ہر چیز ہے، بالکل صحیح بات ہے. تو یہاں پہ ہم نے اتنی آج کل جیسے تقریباً اب تیسرا دن ہم زیادہ قیامت کے بارے میں زیادہ پڑھ رہے ہیں، تو اللہ پاک سے ویک اپ ایٹ نائٹ گیٹنگ اسٹرانگر، ویری گڈ، بالکل صحیح بات ہے جو ابھی سازج نے بتایا ہے. جو تہجد کا ٹائم ہے، کیونکہ ظاہر ہے جیسے ہمیں رمضان میں عادت جاتی ہے نا، تھوڑی کوشش کریں گے ہاں، لیکن یہ نہ ہو کہ آپ تہجد کے چکر میں آ کے فجر کی نماز پہ آنکھ نہ کھلیں، ٹھیک ہے؟ فضول بحث کرنے والے آرگو کرنے والوں کے لیے بالکل یہاں تہجد کے لیے گریٹ موٹیویشن دیا ہے، بالکل صحیح بات ہے. کوشش کریں گے ہو جائے گا، آہستہ آہستہ ایک روٹین بنائیں گے، تھوڑا ٹائم ہوگا. کیونکہ اس کے لیے سب سے جو مین کہ ٹائم پہ سونا، ٹائم ظاہر ہے آج کل جو ہم لوگ یورپ میں یا آگے پیچھے رہ رہے ہیں ان کا ٹائمنگ، خاص کر ناروے والے کے تو اور زیادہ لیٹ ہو رہی ہے. جیسے ہمیں تقریباً 12:30 تک عشاء ہوتی ہے، 12:15 تک ہو رہی ہے، تو فجر بھی جلدی ہو رہی ہے. ان کے لیے زیادہ امتحان کی بات ہے. اس کے بعد جو باقی لوگ بھی ہیں، باقی یورپ جہاں بھی ہیں، تھوڑا سا نیچے آ جاتے ہیں. پاکستان والے پھر تو بہت، انڈیا والوں کے لیے آسانی ہے ایشیا میں، کہ وہاں کا ٹائمنگ تھوڑا سا زیادہ مل جاتا ہے آپ کو، یعنی سونے کا بھی اور ٹائم پہ اٹھنے کا بھی. جی صبح کی نماز سے تھوڑا سا پہلے اٹھ رہا ہے. جی یہ آہستہ آہستہ فار اس از ایزی بیکاز آور کلاس میں. جی بالکل عائشہ، آپ نے بالکل صحیح بتایا ماشاء اللہ. آپ لوگوں کے لیے میں ویسے بھی کبھی بات کروں اپنی فیملی میں کہیں بھی، تو ماشاء اللہ آپ سب کے لیے دعائیں نکلتی ہیں جو یو ایس اے سے، اور ہمارے جو ایڈمنس ہیں جیسے فرحانہ باجی، باقی لوگ بھی ہیں، سسٹرز ہیں ہماری جیسے، اور کینیڈا سے جو لوگ لائیو کلاسز لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہترین اجر دے. یہ دیکھیں ہم لوگ کہتے ہیں ہم سے اٹھنا جانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی نے ہمارے لیے آسانی کی ہے نا. باقی ابھی جو باقی کلاسز ہو رہی ہیں وہ آپ لوگوں کے یو ایس اے کے ٹائم کے مطابق 9 یا 10 اے ایم اسٹارٹ کی جاتی ہیں، لیکن یہ یو کے ٹائم کے مطابق اسٹارٹ کی گئی. جی انڈیا میں آرام سے تہجد کے لیے ٹائم ملتا ہے، بالکل، کیونکہ مجھے اندازہ ہے انڈیا پاکستان کا جو ہے وہ تھوڑا ٹائم زیادہ آپ لوگوں کو مل جاتا ہے. تو کوشش کریں یہ جو ہمیں ٹائم مل رہا ہے اس سے ہم زیادہ سے زیادہ پڑھ، جتنا ہم کوشش دیکھیں، ارادہ کریں گے، نیت کریں گے، اللہ پاک جو نا اس میں برکت ڈالے گا، ٹھیک ہے؟ رب بھی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، یہ اپنی دعاؤں میں سے بار بار کہتے ہیں، اس کو شامل کریں. بلکہ زیادہ سے زیادہ کوئی بھی کام ہے، کچھ بھی ہے، اللہ پاک سے مدد مانگے. اللہم بارک لنا فی اوقاتنا،
یہ جو دعائیں ہیں مختلف ہمیں ملی ہوئی ہیں جو سکھائیں گی حصہ المسلمین میں، مسئلہ کتاب و دعا میں آپ کو سکھائیں گی. ابھی بار بار ساتھ ساتھ تازہ جی کوٹ کہتے ہیں جو بھی ہم بک کر رہے ہیں اس میں بھی کچھ نہ کچھ ہمیں بتایا جا رہا ہے. تو وہ کوشش کرنی ہے جو نہیں آتی جیسے آپ کو پہلے بولا تھا سامنے لکھ کے لگا لیں، بار بار پڑھتے رہیں گے آپ کو یاد ہو جائے گی. جیسے جو لوگوں نے جن لوگوں نے آپ میں سے جس نے شروع کیا ہوگی سورہ سجدہ اور سورہ جو ملک رات کو پڑھ کے سوتے ہیں ہم ان کو تو تقریباً یاد ہوگی ہوگی. اب یہ ہے کہ تھوڑے بہت اس میں جو کمی بیشی ہے جیسے آج نوٹ ڈاؤن کرایا گیا اس میں سے خاص کر جو حروف مستعلیہ ہیں ہیوی لیٹرز ہیں ان کو فوکس کریں اور اپنی تلاوت کو خود بھی ریکارڈ کر کے سنیں تو ان شاء اللہ آپ کو سبھی فائدہ ہوگا. کمپیئر کریں گے ٹیچر سے تو آپ پتہ چل جائے گی کہ تھوڑی سی ہماری مسٹیک ہیں تو وہ بھی آپ کی ان شاء اللہ غلط گروپنگ کریں میں آپ کو اس کا فائدہ ہو جائے گا. اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس قرآن سے زیادہ فائدہ اٹھانے والا بنائے. مہمان نوازی کا بتایا کہ مہمان کے آگے کھانا جیسے رکھنا ہے کیسے رکھنا چاہیے، بالکل آگے رکھنا ہے، ہم تھوڑا سا پیچھے رکھتے ہیں. مہمان پیچھے بیٹھا ہوتا ہے وہاں بس اس کو وہیں سے کہتے ہیں کھا لو، لیکن یہاں پہ مہمان نوازی کے ہے یعنی جو میزبان کے بھی آداب سکھائے جا رہے ہیں کہ اس کو کیسے سرو کرنا چاہیے. یہ بڑی اچھی ٹپ ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے. واقعی ہم کہتے ہیں منہ سے کہہ دیتے ہیں نہیں کھا لیں، لیکن انہوں نے دیکھی کیسے ایک دم ان سے پوچھے بغیر ایک موٹا تازہ جو تلا ہوا بچہ لے آیا نا. تو ہم نے بھی کوشش کرنی ہے یہ جو چھوٹی چھوٹی ٹپس ہمیں ملتی ہیں اس قرآن سے تو ہم اس کو اپنی روزمرہ لائف میں ضرور اپنائیں کیونکہ یہ ہماری زندگی کو بدلتے ہیں بلکہ ہمارے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں. جی آداب سکھائے جا رہے ہیں نا اور بہت ہی خوبصورت ہے. دیکھیں صبح شام کے اذکار ہیں، تسبیحات کے مواقع دیکھیں. کل ہمیں جیسے اس میں ساری پانچ نمازوں کا ذکر آ گیا، بعض لوگ کہتے ہیں جی نمازوں کا ذکر نہیں آتا، یہاں پہ سارا کچھ بتا دیا. پھر جیسے آیت نمبر 57 میں جو سب سے مین چیز یہاں پہ تھی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور نہیں پیدا کیا ہم نے جن اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ عبادت کریں. کس کی؟ میری. کیونکہ تھوڑی آپ نے گرامر پڑھی ہوئی ہے تو اس میں آپ کو پتا ہے کہ نیم زیر آ رہی ہے تو اس میں یہ آ جائے گا. دل سے خود کی تیاری کر کے آئیں، بیوی سے بھی نہیں کہنا. جی دیکھیں خود سے کہہ کے آئے ہیں دا پرپز آف اس ٹو بی ٹو ڈو عبادت. جی بالکل بالکل، یہ دیکھیں عبادت کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، رزق ذمہ اس نے دیا ہے، لیکن تھوڑی سی ہمیں تقوی تو ضرور کرنی پڑتی ہے. لیکن یہ نہ ہو جیسے ہمارا یہ زیادہ پان کی فرائیڈے کو پوری چھٹی ہو جانا، باقی جگہ پہ تو اتنا نہیں ہے لیکن بعض میں ہوگا ان شاء اللہ کے ساتھ پڑھیں گے تو اس میں آئے گا کہ جمعہ کی نماز پڑھ کے دوبارہ سے رزق کے لیے پھیل جاؤ، اپنے کام کرو. اس میں آپ کو یہ کوئی چھٹی کا تصور نہیں ہے کہ آپ چھٹی کریں نا. تو کوشش کرنی ہے زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو ان چیزوں پہ متوجہ کرو، تسبیحات کے لیے خود کو نفس اینڈ شیطان کے حملے سے بچانے میں قرآن بہت ہیلپ کرتا ہے. ویری گڈ، بالکل صحیح بات ہے. تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ اس قرآن سے جوڑے، اس پہ ہمارا شرح صدر زیادہ ہو، ہمیں زیادہ سمجھ آئے، ہم آگے دوسروں کو کھلانے والے ہوں. کیونکہ کافی ساری چیزیں جیسے ہم سے کوئی پوچھتا ہے نا تو وہ ہمارے لیے مشکل تھی اس کو ایکسپلین کرنا. تو اس کے لیے فی الحال تو آپ یہی کریں کہ سب کو بولیں، جیسے آپ کو پہلے بھی بار بار میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ابھی سٹارٹ ہو رہی ہے، زیادہ تر لوگوں کا ایشو یہ ہوتا ہے جی نئی کلاس سٹارٹ ہوگی تو ہم جو ہے اس میں جو ہے ایڈمیشن لیں گے. تو آپ اپنے ارد گرد سب کو موٹیویٹ کریں کہ دو دن کی کلاس ہے، اس میں ان کو ریکارڈنگ لنک بھی ساتھ میں ہم لوگ سینڈ جیسے کرتے ہیں آپ لوگوں کو سینڈ کیا جا رہا ہے وہ بھی مل جائے گا. کسی کا کوئی مسئلہ ہے جیسے بچوں کو لانا جانا سارا کچھ تو اس کو بھی لائیو بھی دے سکتے ہیں اور ساتھ میں بعد میں ریکارڈنگ بھی سن سکتے ہیں. تو ضرور سب کو موٹیویٹ کریں، یہ آپ کے ایک بہترین صدقہ جائے گا. ایک قرآن کا جو طالب علم ہوتا ہے وہ ظاہر اس کے لیے آپ کو بتایا تھا جیسے فرشتے پر بچھاتے ہیں، مچھلیاں پانی میں دعا کرتی ہیں اور چمٹیاں اپنے بلوں میں. تو اللہ پاک ہمیں بھی ان نیک اور اچھے لوگوں میں شامل کریں بلکہ ہمیں صالحین میں جو اعلیٰ درجے کے ہیں اس میں اللہ تعالی ہمیں شامل کریں. ٹھیک ہے جی، ابھی آپ 15 منٹس کی بریک لے لیں، انشاءاللہ اس کے بعد ہم جو ہے کتاب و توحید کریں گے. اچھا کوشش کیا کریں، ابھی میرا تھوڑا میرا بیچ میں ارادہ ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے میری پوری کوشش ہے. ابھی میں اس لیے ویک ابھی نہیں کروا رہی گرامر، انشاءاللہ میں ٹائم کوشش کروں گی کہ آپ کو دو یا تین دن ہم لوگ دیں. بزی ایٹ ورک بٹ آور ٹنگ شوڈ نیور اسٹاپ وتھ ذکر. ویری گڈ، بہت اچھی ٹپ ہے کہ سارے کام ساتھ کریں لیکن ساتھ اپنی زبان کو ذکر الہی سے تر رکھیں. جزاکم اللہ خیر، ماشاء اللہ بہت اچھے آپ لوگ کوآپریٹ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے اس سفر کو قبول فرمائیں. ابھی ہم 15 منٹس کی بریک لیتے ہیں، ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک سے ذہن میں رکھیے گا ہم لوگ گرامر بھی اسٹارٹ کر رہے ہیں. میں ابھی اس لیے آپ کو تھوڑا سا فریش ہو جائیں تو اس لیے ابھی اس ویک نہیں اسٹارٹ کی، لیکن اس میں میرا یہ ارادہ ہے کہ جتنی ہم کر سکیں، کیونکہ جتنا ایڈوانس کورس میں ہوگا اسی کو ہم لے کے آگے چلیں گے، لیکن اس کے لیے آپ کو اگر بیسک پتا ہوگا تو پھر آگے ہم ڈیٹیل سے جائیں گے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے. جو رتبہ اس کا سن، ہر شے سے عظمت برتر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے. کیا شان یہ رب نے دے ڈالی، ہر لطف پہ قرآن ہے جاری. کیا شان یہ رب نے دے ڈالی، ہر لطف پہ قرآن ہے جاری. ہو بوڑھے جوایا ہو بچے، یہ یاد سبھی کو ازبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے. قرآن ہوا ہے نازل با محبوب نبی مرسل پر، قرآن ہوا ہے نازل با محبوب نبی مرسل پر. آ دیکھ ذرا تو مسکن کو، سینہ نبی انور ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے. منشور ہدایت قرآن ہے، دستور اطاعت قرآن ہے، منشور ہدایت قرآن ہے، دستور اطاعت قرآن ہے، حق بات کی دعوت قرآن ہے، تو مان لے اس کی بہتر ہے. قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے. برکت ہے نزول قرآن کی، بدلی ہے روتے اب انسان کی، برکت ہے نزول قرآن کی، بدلی ہے روتے اب انسان کی، بدلا ہے جہاں کا ہر ذرہ، بس امن و اماں کا یہ گھر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے. ہر سمت جہالت کی ظلمت اس نور خدا نے توڑی ہے، ہر سمت جہالت کی ظلمت اس نور خدا نے توڑی ہے، روشن یہ جہاں قرآن سے ہے، اس کرن سے چمکا در در ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، اصحاب نبوت کے تارے قرآن سے روشن ہے سارے، اصحاب نبوت کے تارے قرآن سے روشن ہے سارے، قرآن بھی اس پر شاہد ہے، ہر ایک جہاں سے برتر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن سے تعلق جو توڑے نہ پوچھ تو اس کی بدبختی، قرآن سے تعلق جو توڑے نہ پوچھ تو اس کی بدبختی، با میں ملے گی رسوائی، حیوان سے وہ انسان بدتر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن سے ہو رشتہ ایسا کہ پڑھتا ہی رہوں میں قرآن کو، قرآن سے ہو رشتہ ایسا کہ پڑھتا ہی رہوں میں قرآن کو، بن جائے جو عامل گیلانی قرآن تو اس کا زیور ہے، بن جائے جو عامل گیلانی قرآن تو اس کا زیور ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، نہ پوچھ جو رتبہ اس کا سن، ہر شے سے عظمت برتر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے،
ترتيب لي
تنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتمتشي الأكوان يا حامل القرآن يا حامل القرآن خصك الرحمن بالفضل والتيجان روحي والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان وروحي والريحان يا دائما ترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشي حامل القرآن. أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد وتلاوة وتراها عين الرحمن وصدور تشتاق إلى القرآن وربك يشرحها يشرحها دفءا وشفاء فيحسون الأرض سماء طبتم يا أهل القرآن يا أفلاكا دارت على قنضي شرفا وأضيئي ضيئي بتراتيل القرآن وأضيئي أفئدة الحفظة يا حلق الذكر الريان أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن زمر النور وما أجملهم بين ذهاب ومجيء كالنحل يلاقيك رحيقا ويعود سموا وبريقا إن لغايتهم في جان شرف الطالب بالمطلوب كتاب الله يتوج أهله من علم فيه وتعلم من كرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان
أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك
يمنحها
شهدا وحفاها فتزيد ورودا وتلاوى وتراها عين الرحمن.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربي يسر ولا تسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے آپ سب لوگ خوش؟ الحمدللہ روشن دن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور برکتوں کے ساتھ قرآن کی منزلیں بھی طے کرتے ہوئے سورہ زاریات ہمارے لیے پھر حضرت ابراہیم کا واقعہ اور پھر الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کا احسان دعائے قرآن میں بھی اس چیز کو ہم نے دیکھا کہ موسٹلی پاروں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی ان جیسے حنیف بننے والے ہو جائیں. اللہ کے فرما بردار کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرما بردار بندوں کو پسند کرتا ہے. اور اسی حوالے سے ہم کتاب التوحید جو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے اللہ کی اطاعت کے لیے توحید سب سے زیادہ ضروری چیز ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلے نمبر پہ ایمان اور توحید یہ سب سے ضرورت ہے. آمین ثم آمین. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور جس طرح انہوں نے شرک اندھیروں میں توحید کی روشنی کو پہچانا تھا اسی طرح ہمیں بھی اس کو پہچاننے کی توفیق دے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آج ہم اپنے لیسن کو وہیں سے کنٹینیو کریں گے جہاں ہم نے کل چھوڑا تھا. توحید کے حوالے سے توحید کی اہمیت اور فرضیت کو ہم پڑھ رہے تھے احادیث کی روشنی میں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اپنے لیسن کو کنٹینیو کرتے ہیں اور اینڈ پہ ان شاء اللہ تعالیٰ پھر ریکیپ کریں گے. پیج نمبر آپ کو میں ابھی بتا دیتی ہوں. جی ہم لوگ پیج نمبر 88 مسئلہ نمبر 5 سے کریں گے انشاءاللہ تعالی. ویڈیو نے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
اگلا مسئلہ ہے کہ کلمہ توحید پر ایمان گناہوں کے کفارے کا باعث بنے گا. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ اللہ کے ساتھ ایسا تعلق ہو جائے کہ اس کے سوا کسی سے نہیں مانگنا. پھر اگلی بات, خلوص دل سے کلمہ توحید کا اقرار کرنے والے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا, قیامت کے روز میری سفارش سے فیض یاب ہونے والے لوگ وہ ہیں جنہوں نے سچے دل سے, یا آپ نے فرمایا کہ جی جان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا. اسے صحیح بخاری نے روایت کیا. یعنی دل سے کلمہ پڑھنا ہے, زبان سے نہیں. ہم زبان سے پڑھتے ہیں اور جب دل شامل ہوگا نا تو پھر آپ کا کلمہ ایسے ہی ہو جائے گا کہ جیسے چائے کے اندر چینی ڈال لیں. دیکھیے زبان سے کہنے کا بھی فائدہ ہے. آپ کہتے رہے نا بیٹھے بیٹھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, اس کا بھی اثر آئے گا. لیکن جب اس میں دل شامل کریں گے نا تو پھر واقعی میٹھی چائے کا ٹیسٹ آئے گا, پھیکی نہیں میٹھی چائے. یا ایک ہلکی سی بات مغالطے کی نکال بات کر دوں کہ بعض مائیں اپنے بچوں کو جب بہلاتی ہیں نا, چھوٹے چھوٹے بچوں کو مائیں تھپکتی ہیں اور ساتھ کہتی ہیں لا الہ لا الہ لا الہ. سنے کبھی آپ نے؟ بچوں کو سکھاتے بھی ہیں لوگ لا الہ لا الہ. ٹھیک ہے یہ جملہ, کیا مطلب ہے اس کا؟ لا الہ, دیر از نو گاڈ, کوئی اللہ نہیں ہے, کوئی اللہ نہیں ہے, کوئی اللہ نہیں ہے. یہ بے شعوری سے ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ, کوئی اور نہیں مگر یہ ہے. تو اللہ جو ہے یہ بڑا اہم ہے. ایک اور روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا, ہر نبی کے لیے ایک ایسی دعا ہے جو ضرور قبول ہوتی ہے. تمام انبیاء نے وہ دعا دنیا ہی میں مانگ لی, لیکن میں نے اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ کر رکھی ہے. میری شفاعت انشاءاللہ ہر اس شخص کے لیے ہوگی جو اس حال میں مرا کہ اس نے کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں قرار دیا. اللہ اکبر, کتنا پیار تھا. آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی کی زندگی میں کتنے مشکل مرحلے آئے. اولاد نرینہ آپ کی دنیا سے چل جاتے گئے, بیٹے فوت ہوئے, آپ کے گھر میں دو دو مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا, آپ کی پیاری بیوی پہ تہمت لگی. اتنے مرحلے آئے لیکن آپ نے وہ دعا چھپا کے رکھی. کس کے لیے؟ امت کے لیے, کہ میں ان کی سفارش کروں گا. لیکن سفارش کس کو لگے گی؟ جو اس حال میں مرا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا. اور افسوس کے ساتھ کہوں گی کہ آج وہ لوگ جو اللہ کے نبی کی سفارش کی امید کرتے ہیں, انہی کے عقائد میں شرک زیادہ پایا جاتا ہے. انشاءاللہ جب ہم توحید پہ رہیں گے اللہ کے نبی کی سفارش کا بھی فائدہ ہوگا. اگلا مسئلہ ہے, عقیدہ توحید پر مرنے والا جنت میں داخل ہوگا. عن عثمان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنہ. رواہ مسلم. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا, جو شخص اس حال میں مرے کہ اسے لا الہ الا اللہ کا علم یعنی یقین ہو تو وہ جنت میں جائے گا. اسے مسلم نے روایت کیا. پھر اگلا فائدہ کیا ہے کہ خلوص دل سے کلمہ توحید کا اقرار عرش الہی سے قربت کا ذریعہ ہے. اس کی دلیل حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا, جب بندہ سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, یہاں تک کہ وہ عرش تک پہنچ جاتا ہے, بشرطے کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے. اسے ترمذی نے روایت کیا. کبھی آپ نے کھلے ہوئے محسوس کیے دروازے؟ یہ کون سے ہوتے ہیں؟ آپ دیکھیے کہ یہ ایک غیب کے معاملے ہیں نا, جس طرح ہوتے ہیں ہمیں اس کو مان لینا چاہیے. لیکن اگر آپ اس کو اپنی فیلنگز کے اعتبار سے دیکھیں نا, تو کیا آپ نے کبھی یہ فیل کیا؟ اور خاص طور پہ جب آپ کسی بڑی مشکل میں پھنسے ہوں, گھبراہٹ ہے, پریشانی میں, لفٹ میں پھنس گئے ہیں, بجلی چلی گئی, کہیں گھٹن کا شکار ہے, آپ بڑی خاموشی سے وہاں چپکے چپکے دل سے
لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیں, کیونکہ آگے پڑھیں گے ایک روایت آئے گی کہ افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ. اب بیٹھے ہیں کچھ نہیں کر رہے, لا الہ الا اللہ کہ اتنا آسان کلمہ ہے. اب دیکھیے کہ آپ لا الہ الا اللہ کہیں, ہونٹ بند کریں اپنے ویسے جیسے نارمل بیٹھتے ہیں, صرف اندر سے زبان ہلا کے یہ کلمہ پڑھیں, آپ پڑھ سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں نا. یہ ہے بندے اور رب کا تعلق, اتنا چھپا ہوا ہے کہ پاس بیٹھے کو بھی نہیں پتا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. ہم نے جب کہنا ہوتا ہے نا محمد پھر ہونٹ لگتے ہیں, ورنہ لا الہ الا اللہ کے سارے مخارج ہیں وہ زبان کے, ہونٹ کا کوئی مخرج ہی نہیں اس میں. اب میں مخرج کا لفظ بول سکتی ہوں نا, ایگزٹ. اللہ نے اتنا پیارا تعلق اپنا اور اپنے بندے کا رکھا ہے. پھر اگلی بات, خلوص دل سے کلمہ توحید کی گواہی دینے والے پر جہنم حرام ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھے تھے. اس سے ساتھ ہی ساتھ عمل کی باتیں لیتے جائیں کہ اللہ کے نبی کے پیچھے بیٹھے تھے یہ, تو نبی کے پیچھے کوئی بیٹھ سکتا ہے. اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ایک سواری پہ دو لوگ بھی بیٹھ سکتے ہیں. آپ نے فرمایا اے معاذ, حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ کا فرما بردار حاضر ہے. آپ نے فرمایا اے معاذ, حضرت معاذ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کا فرما بردار حاضر ہے. اس سے آپ کی عاجزی پتہ چلتی, ہمبلنس. آپ نے فرمایا معاذ, حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ کا فرما بردار حاضر ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی اہم باتوں کو تین دفعہ دہراتے تھے تاکہ بات یاد ہو جائے. آپ نے فرمایا جو شخص گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو جہنم پر حرام کر دے گا. حضرت معاذ نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا میں لوگوں کو اس سے آگاہ نہ کر دوں تاکہ وہ خوش ہو جائیں. آپ نے فرمایا پھر تو لوگ اسی پر تکیہ کر لیں گے, یعنی اعمال کی فکر نہیں کریں گے اور اسی پہ رہیں گے. چنانچہ حضرت معاذ نے گناہ سے بچنے کے لیے مرتے وقت یہ حدیث بیان کی. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ میں لوگوں کو بتا دوں جا کے کہ جس نے کلمہ پڑھا اللہ تعالیٰ پھر اس کو جنت دے گا اور جہنم حرام ہے. تو کہا کہ اللہ کے نبی یہ لوگوں کو بتا دوں, تو کہا نہیں نہ بتا, پھر تو لوگ عمل ہی نہیں کریں گے, لو جی کلمہ پڑا ہوا. اور آپ دیکھیے کہ آج امت کا حال کیا, ایسے لگتا ہے کہ یہی حدیث ان کو پہنچ گئے, سارے آرام سے سو رہے ہیں. پھر وہی بات آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ جنت تو دے گا لیکن پیچھے کچھ نہ کچھ صفائیاں تو ہوں گی نا. اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھانے کا انداز کتنا خوبصورت تھا. پھر اس حدیث سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فطرت شناس تھے, انسان کیا سوچتے ہیں ویسی بات کرتے تھے. آپ کی باتیں بالکل لوگوں کو اپنی باتیں لگتی تھیں. آخری حدیث اس باب کی, خلوص دل سے کلمہ توحید کا اقرار کرنے والا جنت میں جائے گا. ان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات وهو يشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صادقا من قلبه دخل الجنہ رواہ احمد. حضرت انس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں مرا کہ سچے دل سے گواہی دیتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, وہ جنت میں داخل ہوگا. اسے احمد نے روایت کیا. تو ساری بات کا خلاصہ کیا ہے کہ انسان اگر اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ بیچ میں کسی اور کو لائے ہوئے, یعنی اللہ تعالیٰ کو مان جاتا ہے اور بیچ میں کسی دوسرے کو نہیں لاتا, تو انشاءاللہ اس کا جنت میں جانا آسان ہو جائے گا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پھر وہ ضرور ہی جنت میں جائے گا بغیر جہنم میں جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عقیدے کو پختہ کرنے والا بنا دے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایک ہونے کو محسوس کریں. دنیا میں آپ دیکھیے کہ ہمیں ہماری جو بیسٹ فرینڈ ہوتی ہیں عموماً وہ ایک ہی ہوتی ہیں, جس سے ہماری دوستی ہوتی ہے وہ بھی ایک ہی ہوتی ہیں. جس کی دوستی اللہ تعالیٰ سے ہو جائے گی نا, اس کو پھر ہر چیز میں اللہ تعالیٰ ہی یاد آئے گا اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کیجئے, خاموشی سے بغیر کسی سے کچھ کہے 3 دفعہ دل میں بڑی محبت سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہیں اور اس کو سمجھیں کہ اس میں ہم کیا کہہ رہے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. صفحہ نمبر 104, اہمیت التوحید, توحید کی اہمیت. مسئلہ نمبر 10 ہے, عقیدہ توحید پر ایمان نہ لانے والے جہنم میں جائیں گے. عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات یجعل للہ ندا ادخل النار. رواہ البخاری. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص اس حال میں مرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تھا وہ آگ میں داخل ہوگا. اسے صحیح بخاری نے روایت کیا. اسی مضمون کی دوسری روایت حضرت جابر بن عبداللہ سے صحیح مسلم میں ہے, کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا, جس نے اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کی کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا وہ جنت میں داخل ہوگا, اور جو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا ہو وہ جہنم میں جائے گا. اسے صحیح مسلم نے روایت کیا. ان 2 روایتوں کے اوپر اگر ہم غور کریں تو چند باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں. پہلی بات کیا ہے کہ انسان کی مہلت موت تک ہے. زندگی بھر کوئی کچھ بھی کر لے, اصل بات موت پہ ہوگی. اس لیے انسان کو کبھی بھی نیکی کا کوئی کام کرتے وقت جھجک محسوس نہیں کرنی چاہیے, یہ سوچ کر کہ میں نے پچھلی زندگی میں اتنے غلط کام کیے تو اب میں اچھے کام کیوں کروں. دوسری بات اس سے پتہ چلی کہ آگ میں جانا برحق ہے. اگلی بات پتہ چلی کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی, اور اس کا احساس انسان کو دن میں 5 بار نمازوں کے دوران ضرور ہونا چاہیے. پھر اگلی بات اس سے پتہ چلی کہ جنت بھی برحق ہے اور جہنم بھی برحق ہے, اور اس سے پتہ چلا کہ عقیدہ توحید کتنی بڑی نعمت ہے. دل سے اللہ کو اس بات پہ شکریہ ادا کریں کہ اس نے ہم سب کو مسلمان گھروں میں پیدا کیا, اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنا محاسبہ بھی کرنا ہے کہ کیا واقعی میرے اندر کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ میں تو اپنے آپ کو مسلمان کہوں اور اصل میں میرے اندر میرے عقائد کے اندر کوئی ایسی بات آ چکی ہو. ایک اور بات اسی ٹاپک کی آگے کیا ہے, مسئلہ نمبر 11, توحید کا اقرار نہ کرنے والوں کو نبی سے قرابت داری بھی جہنم کے عذاب سے نہیں بچا سکے گی. ہمارے ہاں عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی ہماری سفارش کریں گے اور ہم جو کچھ بھی زندگی میں کرتے ہیں بخشے جائیں گے, تو یہ حدیث انشاءاللہ ہمیں اس مضمون کے بارے میں ضرور غور کرنے کی دعوت دے گی. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال احون اہل النار عذابا ابو طالب. آپ نے فرمایا جہنمیوں میں سے سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا, وہ آگ کی 2 جوتیاں پہنے ہوں گے جس سے ان کا دماغ کھول رہا ہوگا. اللہ اکبر. اور ابو طالب کون تھے, سیرت کی کلاس میں آپ جانیں گے. اگلا مسئلہ ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو شرک کرنے کی بجائے قتل ہو جانے یا آگ میں جل جانے کی نصیحت فرمائی. روایت حضرت معاذ سے ہی ہے, کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے 10 باتوں کی تاکید فرمائی. ہم سب بھی اس کو پوائنٹس میں لکھیں, اور جو تاکید اللہ نے اپنے پیارے صحابی کو کی یقیناً وہی تاکید ہمارے لیے بھی ہے. کیا؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا, خواہ تمہیں قتل کر دیا جائے یا آگ میں ڈال دیا جائے. اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرنا، خواہ وہ تمہیں تمہارے اہل اور مال سے الگ ہونے کا حکم دے۔ جان بوجھ کر فرض نماز ترک نہ کرنا، کیونکہ جس نے فرض نماز جان بوجھ کر ترک کی وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت یا بخشش کے ذمے سے نکل گیا۔ شراب نہ پینا، کیونکہ یہ تمام بے حیائیوں کا سرچشمہ ہے۔ گناہ سے بچنا، کیونکہ گناہ سے اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ میدان جنگ سے بھاگنے سے گریز کرنا، خواہ لوگ مر رہے ہوں۔ جب کسی جگہ وبا یا بیماری کے باعث لوگ مرنے لگے تو تم پہلے سے وہاں مقیم ہو تو وہیں ٹھہرے رہنا۔ اپنے اہل و عیال پر توفیق کے مطابق خرچ کرنا۔ اپنے اہل و عیال کو دین پر چلانے کے لیے لڑائی کے استعمال سے گریز نہیں کرنا، یعنی جہاں سختی کی ضرورت ہو وہاں سختی کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں انہیں ڈراتے رہنا۔ اس روایت کو مسند احمد میں امام احمد نے نقل کیا۔ ہمارے لیے عمل کی بہت ساری باتیں ہیں۔ پہلی بات، دین کی ترتیب۔ ہمیشہ بات اللہ کی توحید سے شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد انسانوں میں جو حقوق ہیں وہ والدین کے ساتھ انسان کا اچھا تعلق ہے۔ دوسری بات، جہاں ہمیں فرض نماز کی اہمیت کی پتہ چلی کہ جس نے جان بوجھ کے نماز ترک کی وہ اللہ کی حفاظت سے نکل گیا۔ کیا ہم سوچتے ہیں آج کتنی کوشش ہے اپنی حفاظت کی؟ جہاز میں بیٹھتے ہیں تو سیفٹی بیلٹس باندھے رکھتے ہیں، گھروں میں رہتے ہیں تو الارم سسٹم رکھواتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ ہی چاہے تو ہم فتنوں سے اور آزمائشوں سے بچیں۔ نماز انسان کے لیے بہت زیادہ حفاظت کا ذریعہ ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا گویا کہ وہ پھر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے نکال دیتا ہے۔ پھر اس سے اگلی بات ہمیں جو پتہ چل رہی اس روایت سے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز سے روک رہے ہیں تو ساتھ اس کی حکمت بھی بتا رہے ہیں، یعنی شراب نہ پینا کیونکہ یہ بے حیائی کا سرچشمہ ہے۔ اس سے ہم اپنے لیے عمل کی بات کیا لیں گے کہ جب کبھی کسی کو دین کی کوئی بات بتائیں تو اس کی وضاحت بھی بتا دیں۔ بعض دفعہ حکم کے انداز میں تبلیغ کی جاتی ہے اور لوگوں کو اس کی حکمت نہیں بتائی جاتی۔ پھر اس سے اگلی بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان کو موت کے ڈر سے کہیں نہیں بھاگنا، کیونکہ آج سائنس نے بھی اس چیز کو ثابت کر دیا۔ تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ جب کسی جگہ کو بیماری کو وبا پھیلے تو وہاں سے باہر نہ جائے، کیونکہ اس کے اندر کچھ جرمز ہوں گے تو وہ دوسری جگہ بھی چلے جائیں گے۔ اسی طرح باہر کے لوگ جن کے اندر ابھی وہ امیونٹی یا اینٹی باڈیز نہیں ہے جو اس بیماری کا دفاع کرنے کے لیے اس کو چاہیے تھے، تو لہٰذا وہ جلدی اس چیز کا شکار ہوگا۔ ان باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بالکل امی تھے، کوئی سائنس کیمسٹری فزکس انہوں نے نہیں پڑھی تھی، لیکن یہ باتیں جو بتا رہے تھے تو یہ اللہ کے حکم سے تھی۔ اگلا مسئلہ ہے، عقیدہ توحید پر ایمان نہ رکھنے والے کو اس کے نیک اعمال قیامت کے دن کوئی فائدہ نہ دیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ سے عرض کیا، جدان کا بیٹا زمانے جاہلیت میں صلہ رحمی کیا کرتا تھا، مسکین کو کھانا کھلاتا تھا، کیا یہ کام اسے فائدہ دیں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اسے کچھ فائدہ نہ دیں گے، کیونکہ اس نے کبھی یوں نہیں کہا کہ اے میرے رب قیامت کے دن میرے گناہ معاف فرما۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ یہ وہ شخص تھا کہ بہت جنرس تھا، بہت فیاض تھا، سخی تھا۔ جیسے ہمارے ہاں اردو میں ایک حاتم تائی کردار مشہور ہے، وہ بھی اسی دور کا ہی تھا۔ تو یہ بھی شخص بہت مہمان نواز تھا، کھانے کھلاتا، لیکن شرک پہ تھا۔ تو حضرت عائشہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیا اس کو اس جنت ملے گی؟ تو آپ نے کہا نہیں۔ اس سے ان سارے سوالوں کا جواب مل جاتا ہے جو آج کے دور میں ہم یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ کیا فلاں، نام لینے کی ضرورت نہیں، لیکن کچھ لوگوں کے جنت میں جانے کا ہمیں فکر اپنے جنت میں جانے سے زیادہ ہے۔ فلاں مدر جنت میں جائے گی، کیا فلاں شخص جنت میں جائے گا، اور نان مسلم جو اتنی چیریٹیز کرتے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب ہمیں اس میں ملا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ توحید ایک کرائیٹیرین ہے، اللہ کو ایک ماننا انسان کے جنت میں جانے کا سبب بنتا ہے۔ عمل صالح اس میں مدد کریں گے، لیکن اگر توحید نہیں تو کیے ہوئے عمل بھی ضائع ہوں گے۔ اس کی ایک ہلکی سی مثال آپ کو دے سکتی ہوں کہ آپ کسی بھی جگہ جاتے ہیں، جب تک آپ کسی ادارے میں جا کے اپنا داخلہ نہیں کرتے، وہاں جا کے رجسٹریشن فارم فل نہیں کرتے، آپ کو وہاں امتحان دینے کی اجازت نہیں دی جاتی، آپ کو وہاں کوئی اس طرح کا پروٹوکول نہیں دیا جاتا جو کہ دوسروں کو دیا جاتا ہے. کوئی شخص کسی کالج یا یونیورسٹی یا میڈیکل کالج میں داخل تو نہ ہو لیکن گھر میں بیٹھ بیٹھ کے پیپر لکھتا جائے، جا کے سن بھی لے، گھر میں کتابیں پڑھ پڑھ کے پیپر لکھتا جائے اور کہے کہ میرے یہ پیپر اب وہاں قبول ہو جائیں گے، وہ کہیں گے کدھر، آپ کا رول نمبر کیا ہے، آپ کہاں تھے. بالکل اسی طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ بندے کا رجسٹریشن کرواتی ہے جنت کے دفتر میں، اور عمل صالح وہاں جا کے اس کلاس کو حاضر ہونا اور وہاں جا کے اس وقت کا صحیح استعمال کرنے کے مثل ہے. تو اللہ تعالی ہمیں توحید کی نعمت سے سرفراز فرمائے اور ہمیں اسی پہ موت دے. اگلا مسئلہ ہے، عقیدہ توحید پر ایمان نہ رکھنے والے کو مرنے کے بعد کسی دوسرے شخص کی دعا یا نیک عمل کا ثواب نہیں پہنچتا. حضرت عبداللہ بن عمر، یہاں رک کے کہوں گی، عمر کا لفظ میں نے بولا، آپ اگر کتاب میں جب دیکھیں گے تو عین، میم، را اور واو، ہمارے ہاں ایک غلط فہمی ہے، اردو میں اس لفظ کو عمرو پڑھتے ہیں. بچپن میں بچوں کی کہانیاں عمرو ایار کی کہانیوں کے نام سے مشہور تھیں، تو یاد رکھیے کہ عمر لفظ کے آگے جب واو لگ جاتا ہے تو وہ عمر ہوتا ہے. تو یہ صحابی عمرو نہیں بلکہ عمر تھے. عمر بن آس، عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آس بن وائل نے جاہلیت میں 100 اونٹ قربان کرنے کی نظر مانی تھی. حشام بن آس نے اپنے حصے کے 50 اونٹ ذبح کر دیے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، اگر تمہارا باپ توحید پرست ہوتا تو تم اس کی طرف سے روزے رکھتے یا صدقہ کرتے تو اس کو ثواب مل جاتا. اسے احمد نے روایت کیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مرنے کے بعد دوسرے شخص کی دعائیں یا اولاد کی نیکیاں یا اپنی زندگی میں نیکی کیے ہوئے کام کب فائدہ دیتے ہیں؟ جب جانے والا، مرنے والا خود بھی توحید پہ ہو. بعض دفعہ انسان خود عمل کی کوشش نہیں کرتے، اپنے عقائد میں ضعف ہوتا ہے اور بہت ساری خرابیاں ہیں، لیکن اولاد کو حافظ قرآن بنا دیا جاتا ہے اور گمان کیا کیا جاتا ہے کہ ان کا حفظ ہمیں بھی فائدہ دے گا، یا خاندان میں اگر کوئی ایک شخص شہید ہو جائے تو سارا خاندان اس بات کا امیدوار ہوتا ہے کہ کل اس کی سفارش سے مجھے بھی جنت مل جائے گی. تو اس کے لیے ذہن میں ایک بات رکھنی ہے، اور وہ کیا کہ جنت میں جانے کے لیے کم از کم کچھ نہ کچھ کوالیفیکیشن ہونا لازمی ہے، اور وہ کوالیفیکیشن کیا ہے کہ بندے کا عقیدہ ہو کہ لا الہ الا اللہ. توحید کا اقرار نہ کرنے والوں کے خلاف حکومت وقت کو جنگ کرنے کا حکم ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، مجھے لوگوں سے لڑنے کا حکم دیا گیا ہے یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں، مجھ پر ایمان لائیں، میری لائی ہوئی تعلیمات پر ایمان لائیں. اگر وہ ایسا کریں تو انہوں نے اپنے خون یعنی اپنی جانیں اور اپنے مال مجھ سے بچا لیے مگر حق کے بدلے، اور ان کے اعمال کا حساب اللہ کے ذمے ہے. اسے مسلم نے روایت کیا. حق کے بدلے سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ کوئی ایسا کام کریں کہ جس کی سزا اسلام میں قتل ہو، مثلا مرتد، کوئی اسلام قبول کر کے واپس چلا جاتا ہے اس کے لیے قتل ہے، شادی شدہ زنا کرتا ہے اس کی سزا رجم ہے، یا پھر کوئی کسی کو قتل کرے تو قتل کے بدلے میں قتل ہے. اس سے پتہ کیا چلتا ہے، اس حدیث سے جو ہمارے لیے عمل کی بات نکلتی ہے، وہ کیا ہے کہ اس دنیا میں ایک ہی قانون چلے گا اور وہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ. ہم کسی بھی ملک کو دیکھتے ہیں، اس ملک کا ایک قانون ہوتا ہے اور اس ملک کے قانون کو ماننا لازمی ہوتا ہے. دنیا کا چھوٹے سے چھوٹا کوئی ملک سوچئے، اور کوئی آپ سے کہے کہ وہاں کوئی قانون نہیں، جو مرضی کر لو، کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں ممکن. قانون پہلے بنتے ہیں، ملک بعد میں بنتے ہیں. اسی اصول کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس دنیا پہ رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا اور اللہ تعالیٰ مالک حقیقی ہے. یہ پوری دنیا اللہ کی کنگڈم ہے. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، سورۃ آل عمران کی ایک میں یہ بات سکھائی گئی. تو جب اللہ اس کائنات کا مالک ہے تو اس پوری کائنات میں حق یہ بنتا ہے کہ سب جگہ لا الہ الا اللہ کلمہ بلند ہو. دنیا میں جو غیر مسلم حکومتیں ہیں نا, اصل میں وہ ایسے ہی ہیں کہ جیسے کسی مسلمان علاقے پہ کوئی غیر مسلم قبضہ کر لے. تو ہم آپ کچھ نہیں کر سکتے, لیکن اگر کوئی مسلم حکمران ہے اور جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے, تو اس وقت پھر جب کوئی تبلیغ اور دعوت کے ناطے سے اسلام نہیں مانتا تو پھر اس کے پاس دو ہی راستے ہیں, یا تو جزیہ کے یا پھر اس کے ساتھ قتال کیا جائے گا. اگلا چیپٹر ہے التوحید فی ضوء القرآن, توحید قرآن مجید کی روشنی میں. اس چیپٹر میں ہم قرآن پاک کی مختلف آیات کو نوٹ کریں گے کہ جس کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ عقیدہ توحید کی کیا اہمیت ہے. پہلی بات, اللہ تعالیٰ خود توحید کی گواہی دیتا ہے. سورۃ آل عمران کی آیت 18 میں ہے, شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم. اللہ نے خود شہادت دی کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں, نیز فرشتے اور علم والے لوگ جو انصاف پر قائم ہیں وہ بھی شہادت دیتے ہیں, واقعی اس زبردست اور حکیم کے علاوہ کوئی الہ نہیں. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ ہم سب مسلمان ہونے کا اظہار کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کی گواہی سے. ہم دنیا میں جب آتے ہیں تو ہم اسلام پہ ہوتے ہیں. بچہ بول نہیں سکتا تو اس کے ایک کان میں اشہد اللہ الہ الا اللہ اور دوسرے کان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کی پکار اسی گواہی کا ایک حصہ ہوتی ہے. کوئی مسلمان ہوتا ہے جب, یعنی کنورٹ ہوتا ہے, اپنے شعور کے ساتھ اسلام قبول کرتا ہے, تو وہ اقرارم باللسان کی صورت میں گواہی دیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ. یہ ہم انسانوں کی گواہی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں توحید اتنی بڑی سچائی ہے کہ میں بھی اس بات کی گواہی دیتا ہوں. محسوس کیجئے اس کی شدت کو. اللہ گواہی دیتا ہے کہ میرے سوا کوئی نہیں, اور اس کی گواہی سے بڑی کون سی گواہی ہوگی. تو لہٰذا انسان جب بھی لا الہ الا اللہ کہے تو دل میں مسکرا دے کہ یہ وہی گواہی ہے جو خود اللہ نے بھی اپنی ذات کے لیے پسند کی, اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق دے کہ ہم اس بات کی گواہی دے سکیں. دوسری آیت سورۃ بقرہ کی آیت 163 ہے. قرآن مجید نے لوگوں کو صرف ایک اللہ کی عبادت اور بندگی کی دعوت دی ہے. اس کی دلیل, وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. گو تمہارا الہ تو بس ایک ہی ہے, اس کے سوا کوئی الہ نہیں, وہ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. دوسری دلیل نمبر نوٹ کیجئے, سورۃ قصص آیت 88, وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اللہ کے سوا کسی دوسرے کو الہ نہ پکارو, اس کے سوا کوئی الہ نہیں, اس کی ذات کے سوا ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے, فرما روائی اسی کے لیے ہے اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جانے والے ہو. تیسری دلیل اسی بات کی, سورۃ دخان کی آیت نمبر 8, لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت ربکم و رب آبائکم الاولین. اس کے سوا کوئی الہ نہیں, وہی زندگی عطا کرتا ہے, وہی موت دیتا ہے, وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے آباؤ اجداد جو گزر چکے ہیں ان کا بھی رب ہے. دیکھیے کہ ان آیات کو ایک ساتھ سننے سے ہمیں اپنے اندر ایک خاص سوچ پیدا کرنی ہے, اور وہ کیا کہ آج وہ لوگ جو اللہ کو ایک سے زیادہ مانتے ہیں, پھر وہ حقیقت سے کتنے دور ہیں. اگر ہم اس چیز کو دلائل کی صورت میں ایک چھوٹے سے بکلیٹ کی فارمیٹ میں لا سکیں, آپ سب اس پہ کام کرنا چاہیں, یا آپ میں سے اگر کچھ لوگ کام کریں کہ چھوٹا سا کوئی بک مارک بنائے, ایک بہت خوبصورت آئیڈیا ہے میرے پاس, اگر آپ کر سکیں تو اس پہ کام کیا جا سکتا ہے. ڈور نابس ہوتے ہیں, جیسے دروازوں کے باہر لٹکانے کے لیے ایک چھوٹا سا ایسا پیس آف پیپر ہوتا ہے, بیچ میں اس کو کٹ کیا جاتا ہے. اگر ہم کوئی اس قسم کا ڈور نوب ڈیزائن کر سکیں کہ جس میں اس قسم کی آیتیں, کہ جس میں اللہ کے ایک ہونے کی آیتیں ہیں اور اس کے ریفرنس کے ساتھ ہوں, تو اس کو یوز کرتے ہوئے تھوڑے سے خوبصورت موٹیویشنل سینٹینسز جمع کریں, پھر آپ اپنی لینگویج میں اس کو ٹرانسلیٹ کر کے, تو جو لوگ اللہ ایک سے زیادہ خداؤں کے نظریے کے حامل ہیں تو ان کو دیا جا سکتا ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ کرنا چاہیے, اس کی کوشش ہونی چاہیے. دیکھیں کہ ہم نے صرف خود کو نہیں بچانا, ہم نے دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرنی ہے. تو اللہ کرے کہ آپ سب جو یہاں بیٹھے ہیں, آپ اپنے ارد گرد رہنے والے ان لوگوں کے لیے ایک ہدایت کا سورس بن جائیں کہ جن تک ابھی پیغام پہنچا ہی نہیں, اور جو اس سلسلے میں کام کرنا چاہے انشاءاللہ ضرور رابطہ کرے, تو آپ کو پھر مزید انسٹرکشن دی جائیں گی. اور بھی اس سے بہت اچھے آئیڈیاز ہو سکتے ہیں, لیکن یہاں کم از کم ان باتوں کو سن کے, اس کا اور کسی کو نہیں تو اپنے ان مسلمانوں کو تو فائدہ ہو سکتا ہے کہ جو کلمہ پڑھنے کے باوجود شرک کے اندر مبتلا ہیں, اور اللہ تعالیٰ سب کو صحیح بات کے اوپر جمع کر دے. اگلا مسئلہ ہے, تمام انبیاء کرام اور رسول نے سب سے پہلے اپنی قوموں کو عقیدہ توحید کی دعوت دی. کس نے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. سورة الاعراف کی آیت نمبر 59 ہے. ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا, انہوں نے کہا اے برادران قوم, اللہ کی بندگی کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں, میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. یہی پیغام حضرت ہود کا اپنی قوم کے لیے تھا. سورۃ اعراف کی آیت 65 میں آتا ہے, وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا, انہوں نے کہا اے برادران قوم, اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں, پھر کیا تم غلط روش سے پرہیز نہ کرو گے؟ حضرت صالح علیہ السلام کا بھی یہی پیغام تھا. سورۃ اعراف کی آیت 73 ہے, وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا, انہوں نے کہا اے برادران قوم, اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں, تمہارے پاس رب کی طرف سے کھلی دلیل آ گئی, یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے, اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے, اس کو برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا, ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا. ایک ہی پیغام ہے, توحید توحید, اور آپ اس کنٹینیوٹی کو فیل کیجئے. حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی. اللہ ایک ہے, اس کو مان جاؤ, اسی کا نظام چلے گا. اور لا الہ الا اللہ میں وہ سارے معنی ذہن میں رکھیے, رازق وہ ہے, مالک وہ ہے, کارساز وہ ہے, جس سے امیدیں رکھی جائیں وہ ذات وہ ہے, دعاؤں کو سننے والا وہ ہے. ایسا نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ سب سے کاٹ کے ایک اپنے در کا کرتا ہے؟ دنیا میں کوئی انسان اگر ہمیں یہ کہے, کسی اور کو کہنے کی ضرورت نہیں, یہ کام میں کر لوں گی, آپ کتنا ریلیکس فیل کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں اچھا واقعی آر یو شیور آپ کر لیں گی؟ ہاں کر لوں گی. پوری ذمہ داری سے کریں گی؟ ہاں. ہو سکتا ہے پوری کوشش کے باوجود بھی کہیں کمی رہ جائے, لیکن اللہ کے لیے تو کوئی مثال نہیں. جب وہ کہتا ہے کہ لوگوں میں تمہارے کام کرنے کو تیار ہوں, تو پھر ہمیں ادھر اور ادھر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ توحید انسان کو فوکس کر دیتی ہے, اور یہی ہے وہ چیز جو انسان کے کندھوں سے اپنے غم دور کر کے اللہ کے اوپر ڈال کے اس کی فیصلوں پہ راضی ہونا سکھاتی ہے. کبھی زندگی میں آپ کو کوئی غم ستائے, کوئی آپ کے دل کو دھڑکا لگا ہوا ہے, کوئی مستقبل کا خوف ہے, جاب نہ چلی جائے, بچوں کی شادیاں کہاں ہوں گی, گھر کا کیا بنے گا, ایک لمحے میں یہ کہہ کے صدق کے دل سے کہیں لا الہ الا اللہ, میرا معاملہ میرے رب کے ذمہ. یقین کریں آپ اتنا ہلکا محسوس کریں گے, جیسے میں نے اس کو اس طرح فیل کرتی ہوں. بعض لوگوں کی طبیعت میں بڑی لاپرواہی ہوتی ہے نا, ان کو چیزوں کی کیئر نہیں ہوتی. اب کسی بھی فنکشن میں ہے, آپ کے پاس بیگ ہے, اس میں جیولری ہے, یا اس میں منی ہے, یا کوئی قیمتی چیز ہے,
اب اس کو اٹھا اٹھا کے پھر رہے ہیں, بوجھ لگ رہا ہے, نہ انجوائے کر پا رہے ہیں اور غم ہے کہ پتہ نہیں کہیں رکھ کے بھول گئی. اتنے میں آپ کو سامنے اپنی ماں دکھتی ہے تو کیا کرتے ہیں, اماں یہ پکڑو, وہ ماں کو پکڑایا اور آپ ریلیکس ہو گئے. یہ چیزیں چھوڑیں, مائیں بیٹیاں تو اپنے بچے بھی ماؤں کے سپورٹ کر کے کہتی ہیں آپ بیٹھے اس کو لے کے میں جا رہی ہوں گھومنے. وہ فیلنگ ذرا سوچیے کہ ماں کو چیز دے کے جو طبیعت میں ایک نشاط آتا ہے تو ماں تو کیا بیچاری, ہو سکتا ہے ماں سے گم جائے آپ سے بچ جاتی, لیکن اللہ کی ذات جو اتنا خیال رکھنے والا, جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا اور جس کے اختیارات جس کے ریسورسز اتنے زیادہ ہیں, پھر اس پہ معاملے ڈالنے والے کے دل کی کیا کیفیت ہوگی. اسی کو توکل کہتے ہیں, اسی کو رضیت باللہ ربن کہتے ہیں. توحید ہے وہ چیز جو ہماری ساری ٹینشنز کو ختم کرے گی, یہ وہی چیز ہے جو ہمارے غموں کو دور کرے گی. اسی لیے جو لوگ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑتے ہیں وہ بوڑھے نہیں ہوتے, وہ زیادہ بیمار نہیں ہوتے, وہ دکھی دکھی نہیں رہتے, وہ خوف اور خدشے کا شکار نہیں ہوتے. دنیا والوں کے پاس کتنا بھی ہوتا ہے تو غم کیا آتا ہے, ہائے آج آ رہا ہے کل نہ آیا تو کیا ہوگا, کچھ سنبھال لو, کچھ مستقبل کی فکر کر لو. نعمت مل بھی جائے تو غم کیا ہے, ہائے یہ چھن نہ جائے. جب آپ اللہ پہ معاملے ڈالتے ہیں, مل گیا خوشی کی بات ہے, نہیں ملا تو نہ صحیح, میرے رب کا فیصلہ ہے. تو یہ چیز انسان کے کندھوں کو ہلکا کرتی ہے. اسی طرح باقی انبیاء کرام کے بارے میں بھی یہی مضمون ملتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو کیا کہتے ہیں, اس کا ذکر سورۃ العنکبوت کی آیت 16 اور 17 میں ہے. وابراہیم اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوا ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا, اللہ کی بندگی کرو اور اسی سے ڈرو, یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کر رہے ہو وہ تو محض بت ہیں, اور تم ایک جھوٹ گھڑ رہے ہو. در حقیقت اللہ کے سوا جن کی تم پرستش کرتے ہو وہ تمہیں رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے, اس لیے اللہ سے رزق مانگو اور اسی کی بندگی کرو اور اسی کا شکر ادا کرو, اسی کی طرف تم بلائے جانے والے ہو. یہی پیغام حضرت یوسف کا تھا اپنی قوم کو. سورۃ یوسف آیت 40 میں آتا ہے, مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا. اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بس چند نام ہے جو تم نے اور تمہارے آبا اجداد نے رکھ لیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی سنت نازل نہیں کی, حکم تو صرف اللہ کے لیے ہے, اور اس کا حکم یہ ہے کہ خاص اس کی عبادت کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے. یہی سیدھا دین ہے, لیکن اکثر لوگ اس کا علم نہیں رکھتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پیغام کو تو خاص طور پہ غور سے سننے کی ضرورت ہے, کیونکہ آج دنیا میں اکثریت ان کے فالوورز کی ہے. ان کا پیغام کیا تھا؟ سورۃ زخرف کی آیت 64 میں آتا ہے, ان اللہ ہو ربی و ربکم فاعبدہ ھذا صراط مستقیم. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب, لہذا تم اسی کی عبادت کرو, یہی سیدھا راستہ ہے. کہاں ایک یہ نعرہ کہ عیسیٰ خدا, نعوذ باللہ, جیسس گاڈ, اور کہاں یہ دعویٰ جیسس کہے کہ اللہ تو میرا رب ہے. ساری کرسچینٹی کی بنیادیں ہل جاتی ہیں حضرت ابراہیم کے اس جملے سے. اور اس سے بھی ہٹ کے اگر آپ دیکھیں تو ابراہیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پہلا کلام سورۃ مریم کے پہلے ہی دوسرے رکوع میں آتا ہے کہ جب پیدا ہوئے ماں کی بے گناہی ثابت کرنا چاہیے تو کیا کہا, انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, آتانی الکتاب والحکمہ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کو رب مانتے تھے. اور دوبارہ جب دنیا میں آئیں گے قیامت سے پہلے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول صحیح روایات سے تواتر کے ساتھ یعنی کنٹینیوس چینز کے ساتھ ثابت ہے, اور جب وہ آئیں گے تو لوگوں کو دین محمدی کی تبلیغ کریں گے اور اپنے آپ کو اللہ کے نبی کا امتی قرار دیں گے. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں جو لوگ ان کے سامنے ہوں گے وہ سب گیو اپ کر کے اپنے نظریات کو چھوڑ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہوئے ایک اللہ کو ماننے والے بن جائیں گے. اور وہ وقت ہوگا کہ دنیا میں صرف توحید ہوگی, ایک کلمہ ہوگا، سارے ادیان ختم ہو جائیں گے، صرف اسلام دین باقی رہے گا، اور اس وقت پھر دنیا میں وہ برکت اور وہ بہاریں ہوں گی جو توحید کے نتیجے میں ملتی ہیں. انشاءاللہ اگلے چیپٹرز میں ہم اس کو پڑھیں گے کہ توحید کے ثمرات کیا ہیں، پھل کیا ملتے ہیں توحید سے. اب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بھی قرآن پاک میں ہے، سورۃ سواد آیت نمبر 65-66. قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار. اے محمد کہہ دیجئے، میں تو بس خبردار کرنے والا ہوں کہ کوئی حقیقی معبود نہیں مگر اللہ تعالی، جو یکتا ہے، سب پر غالب، آسمانوں اور زمین کا مالک، اور ان ساری چیزوں کا مالک جو ان کے درمیان ہے، وہ زبردست بھی ہے اور بخشنے والا بھی ہے. اس کے علاوہ وہ پیغمبر جن کا تذکرہ الگ سے نہیں ہوتا، ان کا ذکر سورۃ الانبیاء کی آیت 25 یعنی 25 میں ہے، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. ہم نے تم سے پہلے جو بھی رسول بھیجے ان کو یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں، بس تم لوگ میری ہی بندگی کرو. تو اس سے کیا پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام اور رسول بھیجے سب کی دعوت توحید تھی، لا الہ الا اللہ. انبیاء کے بعد پھر کون ہے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کے کام کے لیے چنے؟ تو ان کی بھی زندگی میں یہی مشن ہونا چاہیے. بعض دفعہ دین کے نام پہ کام ہوتا ہے لیکن عقائد میں شرک آنے لگتا ہے، تو لہٰذا ہر وہ بندہ جو آج امتی ہے اور اللہ کے دین کا کام کر رہا ہے، اس کو گاہے بگاہے اپنے نظریات کو چیک کرنا چاہیے کہ کہیں میرے معاملات میں شرک تو نہیں. اور یہاں میں کہوں گی ان لوگوں کو جو عامۃ الناس میں شامل ہوتے ہیں، جو ہر عربی پڑھنے والے کو عالم سمجھنے لگتے ہیں، ہر داڑھی والے کو وہ مفتی سمجھنے لگتے ہیں، اور ان کا خیال ہوتا ہے کہ بس ہر دین کا کام کرنے والا، ہر عربی کی کتاب وہ مذہبی کتاب ہے، اور تحقیق نہیں کر پاتے. اور بعض دفعہ لوگ دین کے نام پہ کچھ جگہوں پہ داخل ہوتے ہیں اور اللہ نہ کرے کہ دین دے کے واپس آتے ہیں. ہم کوئی چیز کھانے کی بھی لیتے ہیں نا، تو جب تک ریسرچ نہیں کر لیتے کہ کیا اس میں کوئی زہریلی چیز تو نہیں، کوئی اس کے اندر ایسی الرجک والی چیز تو نہیں جو ہمیں الرجک کرے گی، تب تک نہیں کھاتے نا. دنیا کی چیزوں میں ہم کتنے کانشیس ہوتے ہیں اور بہت کیئر کرتے ہیں. تو یہاں یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ کبھی بھی جب بھی دین کے نام پہ کہیں آئے، ایون یہاں آپ آئے ہیں، اگر ابھی نہیں سوچا تھا تو آج میری بات سننے کے بعد سوچ لیں دوبارہ، ایک دفعہ ضرور دیکھ لیں کہ جو بات کہہ رہا ہے، جس کے پاس ہم اللہ کا دین لینے جا رہے ہیں، اس کے اپنے نظریات کیا ہے. اس لیے کہ جس کے پاس خود وہ چیز نہیں، وہ دوسرے کو کیا دے گا؟ اور انسان کا دل بتاتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. بعض دفعہ باطل بار بار سننے سے وہ باطل بھی ٹھیک لگنے لگتا ہے، لیکن عقیدے کی بڑی اہمیت ہے. کوئی کتاب خریدیں، ایک لمحے کے لیے ضرور دیکھ لیں. دین کے نام پہ مارکیٹ میں فکشن سے بھی خراب چیزیں بک رہی ہیں. چلے دنیا میں لوگ ناول ڈائجسٹ پڑھتے ہیں، ان کو پتا ہے ہم وقت ضائع کر رہے ہیں، ہم ٹائم کلرز لے رہے ہیں، لیکن جب کوئی دین کے لیے کچھ خریدنے جاتا ہے تو وہ تو بےچارا نیکی کے درجے سے لاتا ہے، لیکن اگر اس کے اندر بھی خلط ملط چیزیں ہوں تو پھر آپ سوچیے کہ کیا ہوگا. اس کے لیے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کرائیٹیرین کیا ہو، ہمیں کیسے پتا چلے کیا یہ ٹھیک ہے کیا ٹھیک نہیں. تو ایک دفعہ اللہ کا علم دین سیکھ لیں، ایک دفعہ قرآن پاک کے سفر سے آپ گزر جاتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کو سکھاتا ہے. میں یہ آیات پڑھتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں اور مسجدوں میں شرک ہوتا ہے یا دینی اداروں میں شرک ہوتا ہے، کیا وہ یہ آیتیں نہیں پڑھتے؟ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے پڑھتے ہیں، پھر کیوں نہیں ان کو سمجھ آتی توحید؟ اس کا ذکر سورۃ الانفال میں آتا ہے کہ واللہ یحول بین المرء وقلبی، اللہ بندے کے اور اس کے دل کے بیچ میں حائل ہو جاتا ہے. آپ کی سوچ ٹیڑی ہوتی ہے نا، تو پھر اللہ آپ کو سیدھا کرنے ہی نہیں دیتا. یعنی آپ کے بیچ میں یہ پردہ لگا ہے نا، تو حائل ہو گئی ادھر کی چیزوں سے. اس طرح پھر اللہ ہدایت سے بندے کو روک لیتا ہے. اس لیے بڑے شعور سے دعا مانگنی چاہیے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا. اگلا مسئلہ ہے، کسی نبی نے اللہ کے سوا اپنی یا کسی دوسرے بندگی کی دعوت نہیں دی، اس کی دلیل سورۃ آل عمران کی آیت 79 ہے، ما کان لبشر، کسی انسان کا یہ کام نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب، حکمت اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ تعالیٰ کے بجائے تم میرے بندے بن جاؤ، وہ تو یہی کہے گا کہ سچے ربانی بنو، جیسا کہ اس کی کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے جسے تم پڑھتے اور پڑھاتے ہو۔ پھر اگلی بات کیا ہے کہ عقیدہ توحید انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فطرتاً انسان گمراہ تھا، پھر آہستہ آہستہ گمراہی سے نکل کے ہدایت پہ آیا، یہ اپوزٹ بات ہے۔ فطرتاً انسان توحید میں تھا، اس کی دلیل سورۃ روم کی آیت 30 ہے، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا لِلدِّينِ حَنِیفًا فِطْرَتَ اللَّهِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا، اے نبی یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین اسلام کی سمت میں جما دو اور قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو یہ چیز ہم پہلے بھی ذکر کر چکے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجنے سے پہلے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو ان کی پشت پہ ایک ہاتھ پھیرا، تو قیامت تک پیدا ہونے والے جو بچے تھے، یعنی جس میں ہم آپ سبھی تھے، تو وہ سب کی روحیں پیدا ہو گئیں، ریت کے ذروں کی طرح زمین میں پھیل گئیں۔ پھر سب سے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا تھا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یعنی دنیا میں جاؤ گے تو کس کو رب مانو گے؟ تو ہم سب نے باواز بلند یہ بات کہی تھی کہ بلا کیوں نہیں کہ ہم تجھے مانیں گے۔ یہ بالکل ایسی چیز ہے کہ جیسے کمپیوٹر میں آپ کوئی چیز اس کے اندر انسٹال کر دیتے ہیں، پھر جب آپ نکالنا چاہتے ہیں تو وہ نکل آتی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ڈیٹا کے اندر توحید کو ڈال دیا۔ ہر بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو وہ مسلمان ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلا کلام اگر یہ کیا تھا کہ انی عبداللہ، تو اگر آج بھی کسی بچے کو بولنے کی دعوت دی جائے تو وہ یہی بولے گا انی عبداللہ، چاہے وہ کسی مشرک یا بت پرست ماں کے گھر میں پیدا ہو۔ یہ ہے وہ فطرت جو انسان کی طبیعت میں تھی، اس کے بعد لوگ اس سے بدلتے ہیں اور پھر اس سے انحراف انسان کو دوسری طرف لے جاتا ہے۔ پھر اگلی بات، خالص عقیدہ توحید ہی دنیا و آخرت میں امن اور سلامتی کا ضامن ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت 82 اس کی دلیل ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا، انہی کے لیے امن ہے اور وہی راہ راست پر ہے۔ یعنی توحید سے انسان کو سکون ملتا ہے۔ دیکھیے، جب بندہ کسی ایک در کا ہو جاتا ہے نا تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ در در پھرنے والا کہاں چین پائے گا؟ آپ دیکھیے کہ ایک بندہ ادھر سے اٹھ رہا ہے ادھر جا رہا ہے، ادھر سے اٹھ رہا ہے ادھر جا رہا ہے، اس کو چین نہیں آئے گا نا۔ کوئی شخص جو پسند کرتا ہے چند چار دن میں ایک جگہ ہوں، پھر وہاں سے اٹھا کے مجھے سامان دوسری جگہ بھیج دیا جائے، پھر دوسری جگہ سے اٹھوں تو تیسری جگہ چلا جاؤں۔ ہم گھر کیوں بناتے ہیں؟ اپنے آپ کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں۔ خواتین کیوں کہتی ہیں کہ اپنا گھر ہو؟ کیونکہ ہر 6 ماہ بعد نئے کرائے کے گھر میں جانا پسند نہیں آتا۔ یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں نا دنیا میں۔ شادی سے پہلے ذہن میں کتنے ہی خیالات ہوتے ہیں لڑکیوں کے، لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو دل جم جاتا ہے کہ اسی گھر میں رہنا، یہی ہمارا مقدر ہے، اطمینان ہوتا ہے نا۔ اسی طرح جب بندہ ایک رب کا بن جاتا ہے نا تو اس کو سکون آ جاتا ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دلاتا ہے آدمی کو نجات۔ جو ایک رب سے مانگتا ہے نا، اللہ اس کو دے بھی دیتا ہے، اور نہ بھی دے تو اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ نہیں مل رہا تو اس میں میری خیر ہے۔ لیکن جو در در ایک در سے اٹھا تو دوسرے، ایک قبر سے اٹھا تو دوسرے، ایک مزار سے اٹھا تو دوسرے میں، تو اس کو تو ہر وقت غم ہی یہ ہوگا نا کہ چلو یہاں سے نہیں ملا تو اب دوسرے گھر چلتا ہوں، چلو اس شہر میں نہیں ادھر جاتا ہوں۔ تو لہٰذا توحید بندے کو امن دیتی ہے، سلامتی دیتی ہے۔ عقیدہ توحید پر ایمان لانے والے ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اے اللہ تو ہمیں انہی لوگوں میں کرنا۔ اس بات کی دلیل کیا ہے؟ سورۃ نساء کی آیت 122، والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا۔ وہ لوگ جو ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں تو انہیں ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہوگا۔ اگلی بات، عقیدہ توحید کے لیے ساری دنیا کے انسانوں کو قرآن مجید کی دعوت فکر، یعنی پوری دنیا کو یہ دعوت دی گئی۔ یہ دعوت صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ پوری انسانیت کو ہے۔ اس کی دلیل دو سے زیادہ آپ کے سامنے آیتیں رکھوں گی کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پوری دنیا کو ایک کال ہے لا الہ الا اللہ کی۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا، ہر ایک کو اس کے دین پہ رہنے دو، جو جس پہ اس کو رہنے دو، بس کام اچھے کرو۔ یہ بھی ایک مغالطہ ہے کہ کسی کے الہ ہونے پہ، کسی کے عقیدے پہ بات نہ کرو اور اس کو کام اچھے کرنے دو۔ نہیں، انشاءاللہ ہم آیتوں کے نمبر نوٹ کریں گے۔ سورۃ الانعام کی آیت 46، قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم و ابصارکم، اے نبی ان سے کہو، کبھی تم نے یہ بھی سوچا ہے کہ اگر اللہ تمہاری بینائی اور تمہاری سماعت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا اور کون سا الہ ہے جو یہ قوتیں تمہیں واپس دلا سکتا ہو؟ دیکھو کس طرح بار بار ہم اپنے دلائل ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، پھر بھی یہ منہ موڑ لیتے ہیں۔ دوسری آیت سورۃ القصص کی آیت 71 اور 72 ہے، قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، اے نبی ان سے کہو، اور آپ بھی سوچئے، کیونکہ یہ ساری آیتیں تھاٹ پروکنگ ہے، سوچنے کا انداز سکھایا جا رہا ہے ان آیتوں میں۔ اے نبی ان سے کہو، کبھی تم لوگوں نے غور کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات تاری کر دے تو اللہ تعالیٰ کے سوا وہ کون سا الہ ہے جو تمہیں روشنی دلا دے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ میرا خیال ہے کہ یہ بات ناروے والوں کو تو بہت سمجھ آئے گی۔ جب آپ کی راتیں چھوٹی ہوتی ہیں یا لمبی ہوتی ہیں، میکسیمم لمبی رات کتنی ہوتی ہے اس شہر میں، اس ملک میں، کوئی بتائے گا؟ جی، چھوٹی کتنی ہوتی ہے؟ کم سے کم 2 گھنٹے کی بھی ہوتی ہے کبھی، اور لمبی سے لمبی راتیں کب آتی ہیں؟ کوئی آپ نے ایکسپیرینس کی ہو؟ دسمبر میں کتنی لمبی ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ؟ دیکھیے، میرے دو ہی کان ہیں، ہاتھ کھڑا کریں تو کوئی ایک بتا دے۔ جی جی، آپ بتائیے۔ 3 o'clock رات جاتی ہے اور صبح 8 کو رہتی ہے، ٹھیک ہے؟ کتنے گھنٹے ہوئے؟ جی آپ بتائیے، 18 hours کی رات ہوتی ہے۔ چلے، اب آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ جب راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، 2 سے 3 اباؤٹ، آج کل یہی ہے، کل تو پوری رات میں رات ہی دیکھتی رہی، اور ایون میں نے دیکھا کہ مغرب کے بعد بھی اجالا رہتا ہے، یعنی آپ 12 تقریباً 11 بجے کے وقت بھی باہر آسمان کو دیکھیں تو روشنی تھی، تھوڑی دھندلا پن لگتا ہے، اور ادھر آپ عشاء پڑھ کے بیٹھتے ہیں۔ میرا آج کل کچھ اسکیڈول ایسا ہوا ہے کہ رات 2 بجے یہاں میری ایک آن لائن کلاس ہوتی ہے، تو میں اس کے لیے بھی جاگتی ہوں، تو میں دیکھ رہی ہوتی ہوں، اور مجھے ویسے ہی بہت اچھا لگتا ہے آبزرو کرنا نیچر کو، تو میں فیل کرتی ہوں کہ میری آنکھوں کے سامنے رات ختم ہو جاتی ہے، یعنی 1-2 گھنٹہ بیچ میں جو ہوتا ہے وہ بھی بس ایسے ہی لگتا ہے کہ نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جب رات چھوٹی ہے، دل چاہتا ہے نا آرام کرنے کو، ہم میں سے کوئی ہے جو کھینچ کھانچ کے سورج کو دور کر دے اور رات ہماری آج کل لمبی ہو جائے؟ اور جب 18 hours کی رات ہوتی ہوگی تو مجھے پورا یقین ہے کہ آپ تھک جاتے ہوں گے لیٹ لیٹ کے، سو سو کے، کروٹے پلٹ پلٹ کے، کہ کیسے ہو، کیا ہو، عادت ہو جائے تو ایک اور بات ہے، لیکن کوئی سائنٹسٹ، کوئی دنیا کی بڑی سے بڑی ریسرچ گاہ یا جہاں سائنٹیفکلی آج کل یعنی ستاروں کو اور سورج چاند کو آبزرو کیا جاتا ہے، کوئی ایسا ہے جو 18 hours کی رات کو 8 hours میں کر دے؟ نہیں کر سکتا۔ یہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کوئی ہے کہ جو رب تم پہ رات ہمیشہ کی کر دے؟ اور ایک رات آئے گی، حدیث میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے ایک رات 3 راتوں کے برابر ہوگی، تہجد گزار اٹھیں گے، نماز پڑھنے کے بعد فجر کا انتظار کریں گے لیکن فجر نہیں ہوگی، انتظار کر کے پھر سو جائیں گے، پھر اٹھیں گے، پھر رات ہوگی، پھر انتظار کریں گے، پھر ان کے دل میں خوف آئے گا، 3 راتوں تک ایسا ہی ہوتا رہے گا کہ اچانک باہر سے شور اٹھے گا اور لوگ کہیں گے سورج نکل آیا مگر وہ مشرق کی بجائے مغرب سے آیا۔ اللہ کی اس نشانی کو دیکھ کے لوگ توبہ کریں گے، معافی مانگیں گے، لیکن کہا اب توبہ قبول نہیں ہوگی کیونکہ توبہ کی قبولیت کا ٹائم ایکسپائر ہو گیا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کبھی سوچو یہ رات دن کس کے اختیار میں ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں دیتا ہے نہ روشنی دے تو تم میں سے کوئی ہے جو روشنی لے کر آئے؟ کہا کیا تم نے سوچا؟ اور یہ آیتیں سوچنے کا انداز سکھاتی ہیں. آپ ان آیتوں پہ غور کیجئے گا. آپ کا کام کیا ہے اس کے اوپر کہ قرآن پاک ترجمے اللہ کھول لیں, اس آیت کو ترجمے کے ساتھ دیکھیں اور ہر آیت پہ کم از کم 3 سے 5 منٹ سوچئے, واقعی یہ کس کے ہاتھ میں ہے, یہ کون کر رہا ہے, کوئی ہے جو رات لے کے آئے, کوئی ہے جو دن لے کے آئے. کہا اللہ کے سوا وہ کون سا الہ ہے جو تمہیں رات دلا دے, رات لا دے تم پر اور تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو, کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ پھر ایک اور چیز, آنکھیں کھلوائی جا رہی ہیں ہماری, اور آپ دیکھیں یہ چیزیں دیکھنے کے لیے کوئی بہت دور نہیں جانا پڑتا. یہ نہیں ہے کہ توحید کو پانا بڑا مہنگا سودا ہے, کسی بہت بڑی آبزرویٹری میں جانا پڑتا ہے اور وہاں جا کے کوئی دیکھیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو بےچارہ غریب دیہاتی بھی دیکھ سکتا ہے, کوئی شہر میں نہیں وہ کسی جنگل میں بیٹھا وہاں بھی دیکھ سکتا ہے. اگلی چیز جس پہ تدبر کروایا جا رہا ہے اس کا ذکر سورۃ واقعہ کی آیت 68 سے 70 میں ہے. افرائیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون, کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا جو پانی تم پیتے ہو, اسے تم نے بادل سے برسایا ہے, یہ اس کے برسانے والے ہم ہیں, ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری بنا کر رکھ دیں, پھر تم شکر گزار کیوں نہیں بنتے؟ یہ دیکھیے پانی کتنی دفعہ دن میں دیکھتے ہیں, کتنی دفعہ پیتے ہیں, آپ اس کو فیل کریں یہ ہے کیا چیز. جب آپ کے حلق میں کانٹے پڑتے ہیں تو یہ پانی جس کا وجود نہیں, اگر یہ گلاس میں نہ ہو, ابھی ہمیں تو یہ گلاس دکھ رہا ہے نا, اگر یہ گلاس نہ ہو تو یہ پانی آنکھ سے دکھے گا بھی نہیں, ٹرانسپیرنٹ. لیکن آپ پیتے ہیں تو کیا فیلنگ آتی ہے, ایسے نہیں لگتا کہ جیسے چین آ گیا. آپ کے سامنے آپ کی من پسند چیز رکھی ہو لیکن آپ کا خلق چھل رہا ہو تو آپ کبھی اس کو نہیں کھائیں گے, پہلے پانی مانگیں گے. یہ کہاں سے آیا؟ بدلیوں میں سے. اللہ تعالیٰ کہتے تم نے برسایا یا ہم برسانے والے, اور بادلوں کو تو میں جہاز میں بیٹھ کے دیکھتی ہوں, میرا بس نہیں چلتا میں کھڑکی توڑ کے باہر چلی جاؤں. اور میں اکثر اپنے ہسبینڈ سے کہتی ہوں وہ جہاز کب بنیں گے جس میں پوری پوری دیوار شیشے کی ہوگی. میرا دل چاہتا ہے کہ یہ چھوٹی سی ونڈو جو بناتے ہیں اس سے پورا دکھتا ہی نہیں ہے, ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں شیشے کے جہاز بن جائے اور انسان اڑتے ہوئے اپنے آپ کو محسوس کرے کہ میں باہر بیٹھا ہوں. لیکن غور کرنا چاہیے, بارش ہو جی کہاں سے آئی؟ یہ آج میں باہر آئی جب تو مجھے اتنا اچھا لگا, پتہ نہیں جو لوگ میرے ساتھ تھے وہ پریشان ہی تھے, لیکن میں نے ونڈو کھول دی, مجھے چین نہیں آتا. میں کہتی ہوں شیشے سے تم ونڈو سے ویسے ہی دیکھتے ہیں, ٹی وی کی اسکرین سے آپ دیکھ لیں, کمپیوٹر سے دیکھ لیں, لیکن آپ فیل کریں. آپ کو جب تک وہ فہار نہیں محسوس ہوتی, وہ ٹھنڈک محسوس نہیں ہوتی, آپ کیسے پیار سے کہیں گے کہ سبحان اللہ یہ کہاں سے بارش آئی؟ تو اب آپ اپنے لیے ایک اور کام لکھیں, اور آپ کے لیے بہت ایزی ہے کیونکہ یہاں بارش بہت ہوتی ہے. اب جب بارش ہوگی نا تو آپ نے اس میں بھیگنا ہے, بھیگیں گے. آپ کو پتا کہ بارش کے پانی میں بھی شفا ہے, اور بارش کے اندر بھیگتے ہوئے دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. یہ دو آپ کو ایکسٹرا چیزیں پتہ چلی. کبھی بہت دعا کوئی مانگنی ہو نا, بارش میں جا کے بھیگے. صحابیات جو تھی یہ بارش کا پانی جمع کر لیتی تھی اور اس کو دوا کے طور پہ استعمال کرتی تھی. اب اس وقت ہمارے پاس وقت اتنا کم ہے تو ہم ان چیزوں کو اس طرح نہیں لے پا رہے, لیکن اگر آپ واقعی انجوائے کرتے ہوئے ان چیزوں کو پڑھیں اور دیکھیں تو آپ کے لیے بے شمار ایکٹیویٹیز ہیں. کم از کم یہ سوچ ہی نکل آئے کہ ہم نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے. یہ دیکھیں یہ کھاری ہوتا پانی پی سکتے تھے, اور دنیا میں ایسی جگہ ہے کہ پانی کھاری ہے. میں نے پچھلے چند مہینے میں ایک ایسی جگہ ہم نے ٹریول کیا کہ وہاں اس کو کہتے سالٹ سٹی ہے, اور وہاں لیک جو ہے کہتے ہیں اس کے اندر اتنا نمک ہے کہ بندہ اس میں ڈوبتا ہی نہیں ہے, کسی کو آپ ڈبوئے تو اوپر آ جاتا ہے سطح پہ کیونکہ اس میں نمک بہت سارا ہے. یہ کہاں سے آتا ہے؟ وہاں جب جہاز لینڈ ہونے والا تھا تو قریب بالکل وائٹ جگہ لگ رہی تھی, یعنی نمک ہی نمک ایسے لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں پانی کے اندر سے وہاں سے کہتے ہیں کہ سارا نمک نکل کے جاتا ہے. یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ اکبر. اس پہ ایکٹیویٹی بھی بہت اچھی بن سکتی ہے, سوچ کا مقام. جیسے اندر آپ ایک سوچ کی فیلنگ لیں اور اس کے ارد گرد چیزیں لکھیں, پانی, بارش, ابھی تک جو پڑی رات, آنا جانا. اور اگلی چیز کیا ہے؟ سورۃ واقعہ کی ایک اور یعنی سوچ اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں. افرائیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون, کبھی تم نے غور کیا یہ نطفہ جو تم ڈالتے ہو، اسے بچہ تم بناتے ہو، یہ اس کے بنانے والے ہم ہیں. ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کیا ہے اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں کہ تمہاری شکلیں بدل دیں اور کسی ایسی شکل میں تمہیں پیدا کر دیں جس کو تم نہیں جانتے. اپنی پہلی پیدائش کو تو تم جانتے ہی ہو، پھر کیوں سبق نہیں لیتے؟ اللہ اکبر. ہر ایک جانتا ہے کہ وہ کس چیز سے بنا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کبھی غور کیا، کسی ماں یا باپ کی کوشش سے بچہ پیدا ہوتا ہے؟ کہاں سے بچے کی تخلیق ہوتی ہے اور موت کہاں آتی ہے؟ کیسے بچہ ماں کے پیٹ میں مختلف شکلیں بدلتا ہے اور کیسے مرنے کے بعد انسان مختلف مرحلے سے گزر کے میدان محشر میں پہنچے گا؟ یہ سب خود ہی ہو رہا ہے. کیا یہ سب کچھ اچانک ہو رہا ہے؟ نہیں، یہ اصل میں تم غلط سوچتے ہو، یہ اس کائنات نے بنایا. دیکھیے، کھیل اور تماشا لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ کائنات خود ہی بن گئی، یہ ایسے ہی چل رہا ہے. کیسے خود ہی چل رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ کیا ہے، ایسے ہی اچانک ہو رہا ہے؟ اتفاقات کا مجموعہ ہے یہ دنیا؟ نہیں، یہ وہ ذات ہے جو سب کو چلا رہی ہے اور اس کو کر رہی ہے. پھر اگلی چیز جس پہ ہم تدبر کر سکتے ہیں، سورت واقعہ کی آیت. جی جی، یہ جو آیت تھی آیت نمبر 58 سے 62 تھی، یہ آیات 58 سے 62. میں ایسے میں اردو غلط بول سکتی ہوں اس لیے میں اوائڈ کرتی ہوں. جو لفظ مجھے اردو میں نہیں بولنا آتا میں اردو میں بولتی نہیں ہوں، لیکن اگر پھر بھی کسی کو اردو میں سمجھنا اور نہ سمجھ آئے انگلش تو ہاتھ کھڑا کر لیں. اگلی چیز جس پہ آپ غور کریں گے وہ کیا ہے، سورت واقعہ کی آیت 63 سے، پھر اٹک گئی، 67. سورت واقعہ کیا کہتے ہیں 67 کو، 67 تو 63 سے 67، 63 سے 67. افرائیتم ما تحرسون انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. کبھی تم نے سوچا یہ بیج جو تم بوتے ہو، ان سے کھیتیاں تم اگاتے ہو، یا ان کے اگانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو ان کھیتوں کو بھس بنا کر رکھ دیں اور تم طرح طرح کی باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم پر تو الٹی چٹی پڑ گئی، بلکہ ہمارے تو نصیب ہی پھوٹے ہوئے ہیں. یعنی کھیتیوں پہ غور کروایا جا رہا ہے، یہ فصلیں جو اگتی ہیں اس پہ غور کرو. اور اگلی چیز جس پہ تدبر ہے وہ تو بڑی خوبصورت چیز ہے، اور وہ کیا، سورت نخل آیت 66 ہے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. اور تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق موجود ہے، ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان سے ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں، یعنی کہ خالص دودھ جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے. پیتے ہیں دودھ، اور مجھے پچھلے ٹرپ میں بتایا گیا تھا کہ یہاں کا دودھ بہت خاص ہے، اور واقعی میرا خیال ہے کبھی دودھ نہیں پیا، لیکن یہاں آ کے دودھ پینے میں مزہ آتا ہے. یا تو یہاں کی بھینسیں خالص ہیں کوئی، یا توحید والی بھینسیں ہیں. گائے کا دودھ ہوتا ہے یہ، لیکن ٹیسٹ بہت اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا، اور بالکل فیل ہوتا ہے کہ آپ بالکل کوئی نیچرل چیز لے رہے ہیں. آپ سوچیے دودھ کا ایک گلاس، صرف ایک گلاس دودھ انسان کے لیے مبلغ بن سکتا ہے. کل قیامت کے دن کو یہ کہہ دینا کہ اللہ مجھے کوئی استاد نہیں ملا، مجھے کسی نے دکھایا ہی نہیں کہ تو کون ہے، کہاں رہتا ہے، میں تو کسی دین پہ نہیں تھا، اسلام پہ نہیں تھا، میری تو کتابیں بھی میرے پاس میری زبان میں نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ پوچھ سکتے ہیں کہ کیا کبھی دودھ پیا تھا؟ ہاں، اللہ روز ہی پیتے تھے. کہاں سے آتا تھا؟ کالی بھینس، تین قسم کی نالیاں اس بھینس کے اندر، خون کی، سرخ رنگ کا خون، پیشاب کی جس میں گندگی بدبو ہوگی، اور دودھ سفید. کون سی ذات ہے جو گندگی کے اندر سے اور سرخ خون کے اندر سے سفید دودھ نکالے؟ سائغ للشاربین، گلا نرم ہونے لگتا ہے دودھ کو پی کے. کبھی سوچا، کبھی آپ نے سنا آج تک کہ دودھ دھویا اور سرخ رنگ کا نکلا؟ کیونکہ اندر سے پائپ جو تھی وہ رپچر ہو گئی، پھٹ گئی اور اس میں شامل ہو گئی. یا کبھی کسی کو دودھ میں سے پیشاب کی بو آئے؟ ہم تو بنی ہوئی چیز کہیں رکھ دیں تو پاس کے باہر دوسری چیز ہو تو اس کی سمیل شامل ہونے لگتی ہے. کہاں دودھ نکلتا ہے، اور بھینس کتنی کالی بھدی. اور آپ دیکھیں جب نیچر سے رشتے ٹوٹتے ہیں نا، تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ دودھ نکلتا کہاں سے. میں نے ایک اپنی کلاس ایک میں یہ کلاس یہی آیتیں پڑھا رہی تھی، ٹین ایجر بچیاں تھیں، تو میں نے ان کو تدبر کرانا چاہا. تو میں نے ان سے پوچھا، میں کہا چاہتے ہیں دودھ کہاں سے آتا ہے؟ تو کہنے لگی فیسٹا سے. تو میں سمجھ گئی کہ اب میں ان سے آگے کیا کہوں. دیکھیے جب انسان نیچر میں رہتا ہے نا فطرت میں تو آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ اللہ کی قدرت کو دیکھ کے مسحور رہتے ہیں. سبحان اللہ, سورج کس نے بنایا, چاند کس نے بنایا, دودھ کس نے بنایا. اور جب مصنوعی دنیا میں رہتے ہیں نا تو وہاں کیا ہے دوسروں کے دیکھتے ہیں, ہائے چھت کتنی پیاری ہے, یہ فانوس کہاں سے آیا. اس لیے فطرت کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے. اللہ اکبر. پھر آخری چیز جو اس باب میں جس پہ تدبر کروایا گیا وہ سورت واقعہ کی آیت 83-87 ہے. فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتِ الْخُلْقُومَ أَأَنْتُمْ حِينَ اِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. جب مرنے والے کی جان حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے اور تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہ مر رہا ہے, ہم اس وقت اس کے بہت قریب ہوتے ہیں لیکن تم دیکھ نہیں پاتے. اب اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو اور اپنے خیال میں سچے ہو تو اس وقت اس کی نکلتی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لاتے. کبھی کسی کو مرتے دیکھا ہو, کتنے ہی پیارے پیار کرنے والے وہاں موجود ہوں, رونے والے, دکھی ہونے والے, ڈاکٹرز, حکیم سارے موجود ہوں, لیکن کوئی روح کو واپس نہیں لا سکتا. سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب کوئی روح کو واپس نہیں لا سکتا, بچے کے اندر جان ڈال نہیں سکتا, تو جو زندگی کے باقی دن ہیں پھر وہ کس کے اختیار میں. تو ان ساری آیتوں پہ غور کر کے تدبر کرنا ہے. انشاءاللہ یہاں ہم رکیں گے, اگلے حصے میں انشاءاللہ تعالی مزید تفصیلات جو ہیں وہ نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے. اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
جزاک اللہ خیر. واسن جزا استاذہ جی, الحمد للہ بہت خوبصورت سیشن تھا. کیا سیکھا آپ لوگوں نے, غور و فکر اور تدبر کے ساتھ ساتھ آخر میں تمہارے لیے بہت زیادہ غور و فکر تھا نا. لیکن شروع کے احادیث میں توحید کے حوالے سے کیا سیکھا, خوشخبری. جی, کلمہ توحید کا اقرار کرنے والے کی کون سفارش کرے گا, مسئلہ نمبر 5 میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور توحید کے حوالے سے عقیدہ توحید پہ مننے والا جنت میں جائے گا. یہ ہم خوشخبریاں ہم نے دیکھی, خلوص دل سے کلمہ توحید کا اقرار, عرش الہی سے قربت کا ذریعہ. لیکن کیا ہم صرف خوشخبریاں سن کے صرف کلمہ طیبہ پڑھتے رہیں گے؟ مجھے اس بات کا ضرور آنسر دیں کہ کیا ہمیں کیا کرنا ہے. زبان اور دل سے اقرار کرنا ہے اور عمل کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. کیونکہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھنا نہیں رہنا, خلوص دل سے کلمہ توحید کی گواہی دینے والے پر جنت حرام ہے. خلوص دل سے کلمہ توحید کا اقرار کرنے والے جنت میں جائیں گے. اتنی خوبصورت بات. اور اس کے لیے پھر ہمیں اپنے ایمان اور کلمہ توحید کو خالص کرنا ہے اللہ کے لیے, ایک اللہ سے مانگنا ہے. اور کیا انجام ہوگا جو عقیدہ توحید پر ایمان نہ لانے والوں کا؟ توحید کو پروو کرنا ہوگا, دوسروں کو بتانا ہے. جی, عمل ضائع ہو جائیں گے, جہنم میں جائیں گے. جس طرح توحید کا اقرار کرنے والوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب ہوگی, سفارش نصیب ہوگی, انکار کرنے والوں کے لیے کیا ہوگا؟ ان کو نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری ملے گی اور نہ ہی انہیں جہنم سے بچا سکے گی. اس کے لیے ہم نے ابو طالب کی مثال دیکھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بہت ساتھ دیا لیکن انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا, اس لیے ان کو سب سے کم عذاب ہوگا. اور پھر حضرت معاذ کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی کہ شرک نہ کرنا, یہ قتل ہو جانے یا آگ میں جل جانا اس سے بہتر ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو شرک خفی اور شرک جلی سے بچانا ہے، ظاہری اور باطنی دونوں طریقے سے، جو ہمیں نظر آ رہا ہے اور جو نہیں آ رہا، اس سے خود کو بھی بچانا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے. اس میں ہمارے اندر دوسروں کے لیے بھی تڑپ ہونی چاہیے. پھر ہمیں سب سے اہم بات یہ پتہ چلی، ہم قرآن میں آگیا آپ آگے پاروں میں بھی پڑھیں گے، حبطت اعمال، عقیدہ توحید پر ایمان نہ رکھنے والے کو اس کے نیک اعمال بھی کام نہیں آئیں گے. جیسے کہ ہم اکثر سوال کرتے ہیں نا کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو بہت والنٹیئر کرتے ہیں، ویلفیئر کے کام کرتے ہیں اور بہت خرچ کرتے کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر ایمان نہیں ہوتا. تو ہمارے اندر یہ سوال آتا ہے کہ یہ تو بہت چیریٹی کرتی ہیں. ان کا معاملہ پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے کہ ان کے اعمال ان کو فائدہ نہیں دیں گے. ایمان شرط ہے عقیدہ توحید پر. اور پھر قرآن مجید کی روشنی میں ہم نے کتنا خوبصورت طریقے سے جی اس کے اعمال ڈیلیٹ ہو جائیں گے. آمین سم آمین. اللہ تعالیٰ سب کو شرک سے بچا کے رکھے، اور ہمیں اب اس کے لیے شعوری کوشش کرنی ہے. اور پھر ہم نے قوموں کے احوال دیکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے نصیحت لینے والا بنائے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ وہ ہمیں بار بار تذکیر کرنے کا موقع دیتی ہے. ہمیں بار بار ہمارے سامنے ایسی آیات آ جاتی ہیں کہ ہم اللہ کی طرف پلٹ کر جانے والے ہوں. ہمارے سامنے قوم نوح کا ذکر، قوم عاد کا، قوم ثمود کا. آج ہم نے پھر اس توحید کے باب میں بھی پڑھا، حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے. ہمارے سامنے اتنی مثالیں موجود ہیں، اور امت محمدی ہونے کی حیثیت سے ہم اپنے اندر بھی اس چیز کو دیکھیں، ہمارے ارد گرد کتنا شرک ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زبان میں طاقت رکھ دے، اور ہمیں وہ فہم دے کہ ہم اپنے ارد گرد سے اس شرک کو دور کر سکے. کیونکہ بہت سے لوگ اللہ کی محبت ہی میں شرک کر رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. شیطان ان کو اس طریقے سے ورگلاتا ہے کہ ان کو وہ چیز خوبصورت کر کے دکھا رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ایسے لوگوں کو بدلے دنیا میں ہی دے دیتا ہے. جی کلمہ طیبہ کا ذکر شرک بدعت سے بچاتا ہے، بالکل. اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کو سمجھنے والا بنائے، قدرت کی نشانیوں سے اللہ کو پہچانے. جی آخر میں ہم نے کتنی خوبصورت مثالیں دیکھی، اور صرف پانی ہی کو اگر دیکھ لیں کہ کبھی ہمیں ٹھنڈا پانی نہیں ملتا، کھاری پانی تو دور کی بات، اگر ہمیں پیاس لگی ہو اور ٹھنڈا پانی نہ مل رہا ہو، اور جب ملتا ہے تو کتنی بڑی نعمت لگتی ہے. آنکھوں پر پردہ ڈال جاتا ہے. جی بالکل. اور دودھ کی مثال آخر میں، یہ مجھے بہت ہمیشہ فیسینیٹ کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی قدرت ہے کہ خون اور گوبر کے درمیان دودھ کتنا صاف شفاف. اور ہم دنیا میں کتنی ہر چیز میں مین میخ نکالتے ہیں، اور اللہ کی کیسی قدرت ہے کہ کتنا خوبصورت وائٹ ذائقے دار سب کچھ، اور اس میں کچھ بھی نہیں ملا ہوتا. اور ہم کوئی خود کام کر رہے ہوں تو اس میں اکثر ملاوٹ ہو جاتی ہے. جی بالکل سفید ہوتا ہے. قرآن کھولے بغیر دودھ کے بارے میں ایسے نہیں سوچا تھا. جی بالکل. الحمدللہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں بھی دودھ کی نہریں نصیب کرے، اور دنیا میں بھی ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق دے. صرف دعائیں نہیں بلکہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. واسن جزا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.